الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ حج تربیتی اجتماع لے کر ایک بار پھر ہم حاضر ہیں، اور الحمدللہ حج تربیتی اجتماع میں ہم سب اپنی تربیت کے لیے یہاں موجود ہیں. دنیا بھر کے ناظرین سے بھی گزارش کروں گا، اور آج ماشاءاللہ یہاں بھی کئی حاجی حج پر جانے والے عاشقان رسول جمع ہیں. اور سبحان اللہ، جس نے حج پر جانا ہوتا ہے، جس نے مدینے جانا ہوتا ہے، وہ تو ایک ایک دن گن رہا ہوتا ہے، اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ امید ہے کہ یہاں جو جنہوں نے فارم جمع کرا دیے ہیں، جو جانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں، یا مدنی چینل پر جو مجھے سن رہے ہیں، یقیناً ان کی ڈے بائی ڈے، دن بدن خوشی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہوگا. اور کیا بات ہے اس سفر کی. لیکن چونکہ یہ ایک اہم فرض ہے، اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ بھی ہمیں آنا چاہیے، اسی لیے حج تربیتی اجتماع ہر سال ہی مدنی چینل ہمارے لیے پیش کرتا ہے. آج ایک بار پھر ہم موجود ہیں، تو میں گزارش کروں گا بالخصوص ان اسلامی بھائیوں سے کہ جو اس سال حج پر جا رہے ہیں، جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اگر اپنے ساتھ کوئی کاپی، کاغذ، قلم وغیرہ بھی ساتھ رکھیں، تاکہ جو باتیں بتائی جائیں انہیں نوٹ ڈاؤن کریں. آج آپ کو بہت ساری باتیں تو وہ سیکھنے کو ملیں گی جو کتابوں میں موجود ہیں، اور مجھے امید ہے کچھ ایسی باتیں بھی آپ سیکھیں گے جو شاید آپ کو کتابوں میں نہ ملیں. کچھ تجربات کی روشنی میں بھی مدنی پھول پیش کرنے کی کوشش کروں گا. تو گزارش یہی ہے کہ نہایت توجہ کے ساتھ، تھوڑا بیان طویل ہوگا لیکن انشاءاللہ اگر آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو حج کرنے میں آپ کو اللہ نے چاہا پھر کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. بڑی آسانی کے ساتھ اللہ نے چاہا بہت سارا برڈن آپ کا آج ریلیز ہو جائے گا، کیونکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ حج پر جانے کی تیاری انسان کرتا ہے تو بہت زیادہ بوجھ اور ٹینشن فیل کرتا ہے کہ بڑا مشکل ہے. ایسا نہیں ہے. حج انشاءاللہ اگر سیکھ کر کیا جائے، اس میں جو اس کی احتیاطیں ہیں اس کو ذہن میں رکھا جائے، تو پھر اتنا مشکل نہیں ہے. اللہ کی رحمت ہی سے انشاءاللہ آسانی سے سارے معاملات ہو جائیں گے. درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. درود پاک کب کب، کیسے کیسے، کہاں کہاں کام آتا ہے. جتنی احادیث پڑھیں، جتنے واقعات سنیں، ایمان تازہ ہی ہوتا رہتا ہے. آج درود پاک کی ایک ایسی فضیلت بیان کروں گا جو واقعہ یعنی سفر حج ہی سے متعلق ہے، سفر حرمین سے ہی متعلق ہے. تو وہ لوگ جو اس سفر پر جا رہے ہیں، وہ بھی کوشش کریں کہ قدم قدم پر درود پاک پڑھتے رہیے. اب یہ واقعہ ذرا سنیے گا. ایک نوجوان طواف خانہ کعبہ کرتے وقت فقط درود پاک ہی پڑھ رہا تھا. کسی نے اس سے کہا کہ کیا کوئی اور تجھے دعا یاد نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ دعائیں تو آتی ہیں مگر بات کچھ اور ہے. یہ واقعہ روض الریاحین نامی کتاب میں بھی موجود ہے. کہتا کہ میں اور میرے والد صاحب حج کے لیے نکلے تھے. راستے میں والد صاحب کا انتقال ہو گیا. پہلے کے زمانے میں ناظرین، جو قافلے ہوتے تھے وہ جہاز میں نہیں بلکہ اونٹوں پر اور گھوڑوں پر ہوتے تھے. ایک بیابان ویرانے میں والد صاحب کا بیمار ہونا، پھر ان کا انتقال ہو جانا، قافلے کا چلے جانا، اور میں تھا اور والد صاحب کا جنازہ تھا. اور اس پر ایک اور مصیبت یہ آئی کہ میرے والد صاحب کا چہرہ سیاہ ہو گیا، آنکھیں الٹ گئیں اور پیٹ پھول گیا. اب ذرا سوچئے کہ کیسی ٹینشن اور کیسی بے بسی کا عالم ہوگا. وہ کہتا ہے اس کیفیت میں میں نے پہلے تو بہت رویا، پھر میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب رات کی تاریکی چھا گئی، میری آنکھ لگ گئی، آنکھیں تو بند ہوئیں مگر جب آنکھیں بند ہوئیں تو ایک حسین نظارہ دیکھا. ایک نہایت ہی خوبصورت حسین و جمیل ہستی ہے، معطر معطر سفید لباس انہوں نے پہنا ہے، اور انہیں میرے والد مرحوم کی جو میت تھی اس کے پاس وہ تشریف لائے، اپنا نورانی ہاتھ ان کے چہرے پر پھیرا اور ان کے پیٹ پر بھی پھیرا. ان کا ہاتھ کیا پھرنا تھا، وہ چہرہ جو سیاہ ہو گیا تھا وہ دودھ سے زیادہ سفید اور روشن ہو گیا، پیٹ بھی اپنی اصلی حالت پر آ گیا. جب وہ بزرگ واپس جانے لگے تو میں نے ان کا دامن اقدس تھام لیا اور عرض کی یا سیدی، اے میرے سردار، آپ کو اس کی قسم جس نے آپ کو اس جنگل میں میرے والد مرحوم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ کون ہیں؟ ابو بزرگ فرماتے ہیں، کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ ہم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، تیرا یہ باپ بڑا گناہگار تھا مگر ہم پر بکثرت درود شریف پڑھتا تھا، جب اس پر یہ مصیبت نازل ہوئی تو اس نے ہم سے فریاد کی اور ہم نے اس کی فریاد رسی کی، اور ہم ہر اس شخص کی فریاد رسی کرتے ہیں جو اس دنیا میں ہم پر زیادہ درود بھیجتا ہے۔ ذرا سوچئے ناظرین، نبی پاک کیسے کرم فرما ہوئے اور اس سیاہ چہرے اور اس بگڑتی لاش کو اپنے کرم سے نور اللہ نور کر دیا۔ درود پاک پڑھنا یقین مانیے قدم قدم پر کام آتا ہے۔ اے مدینے جانے والو، اے سوئے حج اور سوئے مکہ جانے والو، اس سفر میں بھی درود پاک اپنا وظیفہ رکھیے گا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتے رہیے گا، انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے سفر بھی آسان ہو جائے گا، قدم قدم پر برکتیں نصیب ہوں گی، اللہ نے چاہا ذوق میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور کیا عجب کہ یہ درود پاک کی کثرتیں کرتے ہوئے حج کے بعد جب آقا کے قدموں میں جائیں اور نبی پاک ایسا کرم فرما دیں کہ اپنا دیدار عطا فرما دیں۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پہلا مدنی پھول ہی زائرین حرمین کو یہ ہے کہ درود پاک آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے۔ اور جو مدینے نہیں بھی جا رہے، جو اس بار حج پر نہیں بھی جا رہے، جتنے مدنی چینل کے ناظرین مجھے سن رہے ہیں، جانا تو ہے نا، انشاءاللہ اس سفر کی تیاری کے لیے بھی درود پاک آپ کو کام آنا ہے۔ بیمار ہیں، پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے، یہ ایسا شاندار وظیفہ ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ جتنے اسلام بھائی یہاں موجود ہیں، حاجی جانے والے موجود ہیں، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب سفر حج کی تیاری ہم نے کرنی ہے، سفر کے لیے ہم نے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ گھر سے ہی ابتدا کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں ہے تو اب اپنے پہلے کیا کچھ کرنا ہے، پھر انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، سبحان اللہ، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بڑا پیارا مدنی پھول عطا فرماتے ہیں، ان نمل اعمال و بالنیات، جو حدیث ہے نا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اب اچھی اچھی نیتیں حج عمرے اور حاضری مدینہ کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ ایک بڑی شاندار کتاب ہے، رفیق الحرمین کتاب آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، یہ وہ کتاب ہے جو واقعی حرمین کے سفر کی رفیق ہے، آپ کے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ عزوجل آپ قدم قدم پر اس کی برکتیں خود محسوس کریں گے۔ تو اب اس کتاب کے شروع ہی میں صفحہ نمبر 11 پر ہی رفیق الحرمین میں نیتیں لکھی ہوئی ہیں، حج اور عمرے پر جانے کی جو نیتیں ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں، اور یہ تقریباً 56 نیتیں ہیں، 56 نیتیں ہیں، میں ان میں سے چند بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ریئلائز ہو جائے کہ کیسی پیاری پیاری نیتیں ہیں۔ اور یاد رکھیے، جتنی نیتیں زیادہ، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اجر بھی ملٹی پلائی ہوتا جائے گا، اجر بھی زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ نمبر ایک، پہلی نیت ہم سب نے جو کرنی ہے، جتنے حج پر جانے والے ہیں میرے ساتھ انشاءاللہ کہیں گے، اس نیت کو اپنے دل میں شامل بھی کر لیں گے کہ صرف رضائے الہی عز و جل پانے کے لیے حج کروں گا، کہیے انشاءاللہ۔ یاد رکھیے، قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے، اور اخلاص حاصل کرنے میں یہ بات بڑی معاون ہے کہ ریاکاری اور شہرت کے اسباب ترک کر دیے جائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذرا سنیے اور اپنے آپ کو چیک بھی کر لیجئے، میرے آقا فرماتے ہیں، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت کے مالدار سیر و تفریح کے لیے، درمیانے درجے کے لوگ تجارت کے لیے، اور قرآ یعنی قاری قرآن جو ہوں گے دکھانے اور سنانے کے لیے، اور فقراء یعنی غریب مانگنے کے لیے حج کریں گے۔ تو چیک کر لیں کہ ان چاروں میں سے تو کوئی نیت نہیں ہے، نیت ایک ہی ہونی چاہیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ حج کریں گے۔ دوسری ایک بڑی پیاری نیت، اس آیت مبارکہ پر عمل کروں گا، اور وہ آیت قرآن کی کون سی ہے؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، ترجمہ کنز الایمان، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، سبحان اللہ۔ اور پھر اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں حج کروں گا، نبی پاک کی سنت بھی تو ہے نا، تو اس کی بھی نیت کر لیجئے، ماں باپ کی رضا مندی لے لوں گا۔ یاد رہے، یہاں ایک غلط فہمی دور کر دوں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ والدین نے حج نہیں کیا تو اولاد بھی حج نہیں کر سکتی، ایسا نہیں ہے۔ اگر والدین نے حج نہیں کیا اور اولاد پر حج فرض ہو گیا ہے تو اب حج کرنا ہوگا، البتہ نفلی حج کے لیے اگر جا رہا ہے تو والدین کی اجازت کے بغیر نہ جائے۔ فرض حج کے لیے جانا ہے تو ان کو راضی کر لے، ان سے اجازت ضرور لے، لیکن فرض چونکہ فرض ہے اس کو پہلے ہی کرنا ہے تو فرض حج پر وہ ضرور جائے۔ اچھا، بیوی جو ہے اگر اس نے اپنے حج پر جانا ہے اپنے کسی اور محرم کے ساتھ تو شوہر کو رضامند کر لے۔ مقروض جو ابھی قرض ادا نہیں کر سکتا تو اس قرض خواہ سے بھی اجازت لے، یعنی ابھی قرضہ کسی کے اوپر قرضہ بھی ہے اور اس کو حج کرنا ہے تو جس کا قرض دینا ہے نا پہلے اس سے اجازت لے۔ اگر حج فرض ہو چکا ہے تو اجازت نہ ہو تب بھی جانا ہوگا، کیونکہ فرض مقدم ہے پہلے ہے۔ ایک اور بڑی اہم نیت کرنی ہے ناظرین، اے حاجیوں، وہ نیت یہ ہے مال حلال سے حج کروں گا۔ حج جو ہے وہ مال حلال سے کرنا ہے، ورنہ حج قبول ہونے کی امید نہیں ہے۔ فرض تو اتر جائے گا لیکن حج کا جو برکتیں ہیں، جو اس کی قبولیت ہے وہ ہونے کی امید نہیں ہے۔ تو حج ضرور کیجئے مگر مال حرام سے نہیں۔ اللہ کرے اس اجتماع کی برکت سے آج جو حج کی باتیں ہم سن رہے ہیں، جتنے ناظرین مجھے سن رہے ہیں جو یہاں موجود بھی ہیں، نیت کر لیں انشاءاللہ حرام نہیں کمائیں گے، حلال میں بڑی برکت ہے، تو انشاءاللہ حلال کے ذریعے ہی جائیں۔ یہاں علماء نے ایک طریقہ بھی بتایا ہے، اگر کسی کو اپنے مال میں کچھ شبہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی مال میں ہو سکتا ہے حرام مل گیا ہو، تو اب اس پر بہتر یہ ہے کہ قرض لے کر حج پر جائے اور وہ قرض اپنے اس مال سے پھر ادا کر دے، تو مزید ڈائریکٹ اس پیسے سے حج کرنے سے بہتر ہو جائے گا، کہ چونکہ وہ آپ کا مال قرض ادا کرنے میں ادا ہوا اور آپ نے قرض لے کر حج کیا تو ایٹ لیسٹ اس وبال سے، اس مصیبت سے آپ بچ جائیں گے۔ حدیث پاک سنیے، جو مال حرام لے کر حج کو جاتا ہے جب لبیک کہتا ہے تو حاطف غیب سے جواب دیا جاتا ہے، نہ تیری لبیک قبول ہے نہ خدمت منظور ہے اور تیرا حج تیرے منہ پر مردود ہے، یہاں تک کہ تو یہ مال حرام کے تیرے قبضے میں ہے اس کے مستحقوں کو واپس کر دے۔ اے رشوت لینے والو، اے سود کا کام کرنے والو، اے ملاوٹ کرنے والو، اے جھوٹ بول کر کام کرنے والو، اے حرام کمانے والو، یہ مال کس کام کا کہ اس مال سے حج پر بھی جائیں تو حج قبول نہیں کیا جاتا۔ اللہ کرے کہ ہم حلال کمانے والے بن جائیں اور اللہ ہمارے رزق حلال میں ایسی برکت ڈال دے کہ پھر اس مال سے انشاءاللہ حج پر بھی جائیں، بار بار حرمین کی حاضری بھی پائیں۔ اب ایک اور بڑی خوبصورت نیت کرنی ہے کہ سفر حج کی خریداریوں میں بھاؤ کم کروانے سے بچوں گا۔ سبحان اللہ، ویسے تو افضل ہے کہ انسان جب کوئی سودا وغیرہ لینے جائے تو بھاؤ کم کا اس کے بھاؤ میں اس میں کمی بیشی کرانے کی کوشش کرے، جس کو کہتے ہیں ریٹ کم کروائے۔ لیکن سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اس چیز کے جو سفر حج کے لیے خریدی جائے اس میں بہتر یہ ہے کہ کم نہ کرائے، جو مانگے وہ دے دے۔ یعنی آپ چپل لینے گئے ہیں، احرام لینے گئے ہیں، بیلٹ لینے گئے ہیں، جو قیمت اس نے مانگی ہے اتنی دے دیں۔ امیر اہل سنت کا تو عشق والا انداز ہے، آپ فرماتے جتنے مانگتا ہے تھوڑے زیادہ ہی دے دیں، کیونکہ کس کام کے لیے لے رہے ہیں، یعنی یہ محبت ہے حرمین کی، یہ محبت ہے حج سے، یہ محبت ہے اللہ کے گھر کی حاضری کی، کہ سفر حج کا جو سامان ہے نا اس میں قیمت کم نہ کرائی جائے۔ تو بہرحال عشق کی باتیں ہیں، سبحان اللہ۔ یہاں ایک اور کام بھی کرنا ہے کہ چلتے وقت گھر والوں، رشتے داروں اور دوستوں سے قصور معاف کروا لیے جائیں، ٹھیک ہے، اور ان سے دعا بھی کروائی جائے۔ یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ یہ بھی ہم کریں گے۔ ایک اور بڑا خوبصورت کام حج میں کرنا ہے، آپ نے نیت ابھی سے کر لیں کہ اپنی حاجت سے زیادہ سامان لے کر، توشہ ہے یعنی رقم بھی ہے، کچھ سامان بھی ہے، اپنی حاجت سے زیادہ رکھ کر جاؤں گا، لے کر جاؤں گا، تاکہ اپنے ساتھیوں اور وہاں فقراء وغیرہ ہوں ان پر خیرات کر کے ثواب کماؤں گا۔ اور یہ حج مبرور کی نشانی ہے، یہ مقبول حج کی نشانی ہے۔ مبرور اس حج اور عمرے کو کہتے ہیں جس میں خیر اور بھلائی ہو، کوئی گناہ نہ ہو، دکھاوا سنانا نہ ہو، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، کھانا کھلانا، نرم کلام کرنا، سلام پھیرنا، خوش اخلاقی سے پیش آنا، یہ سب چیزیں ہیں جو حج کو مبرور بناتی ہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا حج نصیب فرمائے جو حج مبرور ہو. تو بڑی اچھی نیتوں کے ساتھ انسان جائے کہ وہاں کسی ضرورت مند کی مدد بھی کروں گا، میرے ساتھی حاجیوں کی ہیلپ کروں گا، تھوڑے پیسے زیادہ لے جاتا ہوں وہ ان پر تصدق کر دوں گا، اسی طرح کھانا کھلاؤں گا. تو ان اچھی نیتوں کے ساتھ جائے تو اللہ نے چاہا قدم قدم پر برکتیں نصیب ہوں گی. بہرحال یہ 56 نیتیں ہیں، اس کو ضرور پڑھیے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر رفیق الحرمین یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے اور اس کا ٹرانسلیشن بھی انگلش زبان میں ہو چکا ہے، دعوت اسلامی .net ویب سائٹ سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر حاجی کے موبائل میں یہ ضرور ڈاؤن لوڈڈ ہونی چاہیے. فزیکل کتاب بھی لے کر جائیں مگر ڈاؤن لوڈ ضرور کر لیں تاکہ اگر کتاب آگے پیچھے بھی ہو جائے تو آپ کے موبائل میں، آپ کے ٹیبلٹ میں یہ کتاب ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کو پڑھتے رہیں. بڑی آسان اردو میں یہ کتاب ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے گھر سے نکلتے سے لے کر واپس آنے تک تمام باتیں اس میں آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی. تو بہرحال یہ 56 نیتیں ہیں، چند میں نے بتا دی ہیں، ان نیتوں کو کر لیجئے اور باقی ساری نیتیں پڑھیے گا. سچ بتاؤں یہ نیتیں پڑھیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ سبحان اللہ، امیر اہل سنت نے کیا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ منا میں کیا نیت کر کے جاؤں گا، عرفات کی نیت کیا ہونی چاہیے، مزدلفہ میں نے کیا نیت کر کے جانا ہے، سبحان اللہ ابھی سے مدینے کی حاضری کی کیا نیت کرنی ہے، آقا کے دربار میں جانے کا کیا خیال ہونا چاہیے. تو بڑا کمال کا ایک پورا نقشہ گویا 56 نیتوں میں ہمیں سیکھنے کو مل جاتا ہے. بہرحال اب یہ نیتیں ہو گئی ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اب آپ کے سفر کا وقت قریب آ رہا ہے. یاد رہے کہ سفر میں جانے کے لیے چند چیزیں جو آپ کا سامان ہے نا، اس میں آپ نے کیا احتیاط کرنی ہے. سب سے پہلے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں. سب سے اہم چیز جو ہے آپ کا پاسپورٹ ہے، آپ کا ٹکٹ ہے، معلم کے جو کارڈ وغیرہ ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بیگ ہے. یاد رکھیے سفر میں دو چیزیں اگر مس ہو جائے نا، یعنی کسی کا اگر بیگ ہی ٹوٹ جائے یا کسی کا آپ یوں سمجھیے کہ پاسپورٹ کھو گیا، تو وہ ٹھیک ٹھاک پریشانی میں آ سکتا ہے. اپنے پاسپورٹ کا خیال رکھیں پورے سفر میں. سب سے پہلا کام آپ یہ کریں، میں مشورہ دوں گا، اور یہ صرف حج کے سفر کے لیے مشورہ نہیں ہے، اگر آپ اس مدنی مشورے کو یاد کر لیں، عمل کر لیں، انشاءاللہ دعائیں دیں گے کہ اپنے پاسپورٹ کو اسکین کر لیں. آج کل بڑا آسان ہے، موبائل سے تصویر بھی کھینچی جا سکتی ہے، اسکین کروا لیجئے یا تصویر کھینچ لیجئے. اپنے پاسپورٹ، اپنے شناختی کارڈ، جس سفر پر جا رہے ہیں اس کے ٹکٹ کی تصویریں لے لیں، جس پاسپورٹ کے صفحے پر حج کا ویزا لگے گا اس کی تصویر بھی لے لیں، اور اگر آپ کے پاسپورٹ پہ انٹرنیشنل کہیں دنیا کے ویزے لگے اس کی تصویریں کھینچ لیں، اسکین کر لیں. اور اپنے اہم ڈاکیومنٹس، آپ کی پراپرٹی کے ڈاکیومنٹ بھی ہیں، آپ کے سرٹیفکیٹس ہیں اسکول کے، میٹرک کے، کالج کے، درس نظامی کے، دنیا بھر کے آپ کی جو کوالیفیکیشنز ہیں، یہ میں آپ کو ایک جنرل مشورہ دے رہا ہوں، آپ کو بڑا کام آئے گا کہ آپ ان تمام ڈاکیومنٹس کو اسکین کر لیں، اس کو تصویریں کھینچ کر آپ کہیں بھی سیو کر لیں، کسی کو واٹس ایپ کر دیں، ای میل کر دیں. اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کے یہ ڈاکیومنٹ کسی بھی زندگی کے موڑ پر کھو گئے تو اب آپ کو وہ ڈاکیومنٹ کہاں آپ ڈھونڈیں گے. لیکن آپ کہیں بھی دنیا میں ہیں تو انٹرنیٹ کے ذریعے آپ ان ڈاکیومنٹس کو ای میل پہ منگوا سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ منگوا سکتے ہیں، اور آپ اس کو کہیں بھی پیش کر سکتے ہیں کہ یہ میرے پاسپورٹ کی کاپی ہے، یہ میرے ویزا کی کاپی ہے، یہ میری ٹکٹ کی کاپی ہے. تو حاجی اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے، یہ بڑا آسان ہے، آپ اس کو واٹس ایپ پہ، ای میل پہ، کہیں بھی سیو کر لیجئے. کسی دوست کو بھیج بھی دیجئے کہ ضرورت پڑی تو میں آپ کو کہوں گا آپ مجھے واپس بھیج دیجئے گا. ایک بات. دوسرا کام یہ کیجئے، اپنے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی کرائیے، اپنے ٹکٹ کی کاپی کرائیے، اور اپنے اس ویزا پیج کی کاپی کروائیے جو آپ کا حج کا ویزا لگا ہوا ہے، وہ ایک کاپی اپنے گھر والوں کو دے دیجئے، ایک کاپی کا سیٹ اپنے بیگ کے اندر رکھ لیجئے. تو پہلی احتیاط تو آپ کی انشاءاللہ یہ ہو گئی، یہ آپ کو کام آئے گی. اب بیگ جو ہے نا، یاد رکھیں جو سامان کے لیے ہمارا بستہ کہہ لیں، بیگ کہہ لیں، یہ بڑی اہم چیز ہے. جس حاجی کا بیگ ٹوٹ جائے، سفر شروع ہوتے ہی اس کے بیگ کا ہینڈل ٹوٹ گیا یا زپ خراب ہو گئی، اس کا پورا سفر مشکل میں گزرتا ہے. یاد رہے وہاں آپ کو مہنگے بیگ خریدنے پڑیں گے، ریالوں میں خریدنے پڑیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو بیگ کی دکان ڈھونڈنے میں بھی مشکل ہو. تو خدارا اس میں کنجوسی نہ کریں، اچھی کوالٹی کا بیگ لیں. میں اس طرح سمجھاتا ہوں آپ کو کہ تصور کیجئے کہ آپ کا بیگ فل بھرا ہوا ہے اور 12 بار اٹھا کر اسے کوئی پھینکے، اب اس بیگ کا کیا حال ہوگا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرا بیگ تو ایسا ہے 4 بار پھینکنے سے ٹوٹ جائے گا، تو آپ کا بیگ نہیں چلے گا، کیونکہ کم از کم 12 جگہ پر تو یہ پھینکا جائے گا. کیوں پھینکا جائے گا؟ کیونکہ ایئر لائن میں جب آپ جہاز میں سفر کریں گے تو پاکستان کے ایئرپورٹ پر بیگ جہاز میں رکھا جاتا ہے، پھر جدہ ایئرپورٹ یا مدینہ شریف ایئرپورٹ پہ نکالا جاتا ہے، پھر معلم کی بس میں رکھا جاتا ہے، پھر اتارا جاتا ہے، پھر آپ جب مکے مدینے جائیں گے پھر بس میں رکھا جائے گا۔ تو یہ بڑے احتیاط کے ساتھ، اور جس کو کہتے ہیں چھوئی موئی کی طرح آپ کا بیگ نہیں رکھا جائے گا، آپ کے بیگ کو باقاعدہ آپ کے سامنے ہی پھینکا جائے گا۔ اور مجبوری بھی ہوتی ہے بعض اوقات، اتنے سارے بیگ ہوتے ہیں، تو بیگ مضبوط ہونا چاہیے، اس کی زپ اعلیٰ کوالٹی کی ہونی چاہیے۔ اب بیگ کی ایک احتیاط میں نے آپ کو بتانی ہے انشاءاللہ، بیگ میں آپ کو دکھاتا ہوں ناظرین کیسا ہونا چاہیے، غور سے دیکھ لیجئے گا۔ آج کل بیگ کے اندر ایک بڑی زبردست جو ہے نا ہمیں فیسلٹی یہ مل گئی ہے کہ بیگ چار ٹائروں والا آنا شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیے آپ کہ یہ بیگ ہے میرے ہاتھ میں، اور اس کی ذرا نیچے دکھائیے گا، پہلے دو ٹائر والے بیگ آتے تھے، اب چار ٹائر والے بیگ بھی آنے لگ گئے ہیں۔ تو اگر یہ چار ٹائر والا بیگ آپ لے لیں گے تو اس کے دو فائدے آپ کے ہوں گے، یہ آپ کے پیچھے بھی آپ کے ساتھ چلے گا، اور اگر آپ نے اپنے ساتھ اس کو چلانا ہے، ابھی آپ دیکھیے، اگر اپنے ساتھ آپ نے چلانا ہے تو یہ آپ کے ساتھ بھی چلے گا۔ تو یہ فور ٹائر والا اگر آپ بیگ لے لیں اور اچھی کوالٹی کا لے لیں تو انشاءاللہ آپ کے سفر کو آسانی ہو جائے گی۔ یہ چھوٹا ہے بیگ، آپ بڑا لیجئے، اگر دو لینے ہیں چھوٹا اور بڑا لینا ہے تو چھوٹا بھی لے لیں بڑا بھی لے لیں، لیکن آپ اپنے ساتھ اس بیگ کو رکھیں گے، فور ٹائر والے بیگ کو لے لیں تو انشاءاللہ آپ کو اللہ نے چاہا تو بڑی آسانی ہو جائے گی۔ ایک اور چیز آپ نے لینی ہے، اور وہ آپ نے لینا ہے اسکول بیگ۔ یہ اسکول میں جو بچے وغیرہ بیگ لے کے جاتے ہیں، یہ بیگ آپ کو منا عرفات میں بڑا کام آئے گا، لیکن ایسا بیگ لیں کہ جس کے یہ جو بیلٹ ہیں یہ سافٹ ہوں۔ دیکھیں آپ یہ قریب سے دیکھیں گے کہ کافی نرم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ کاندھوں پر ہوں گے، اللہ مجھے اور آپ کو ہمت دے اور ہم پیدل حج کریں، تو پیدل حج کرنے والے کو کافی چلنا پڑتا ہے۔ تو اگر یہ بیگ آپ نے کاندھے پر پہنا ہے اور یہ سافٹ ہے تو آپ انشاءاللہ بڑی آسانی سے اس کو پہن کے چل بھی سکیں گے، آپ کے دونوں ہاتھ خالی ہیں، آپ ہاتھ میں تسبیح لے کے چلیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں آپ ایزی ہیں۔ اگر ہاتھ میں بیگ اٹھائیں، یقین کریں کچھ لوگ ہاتھ والا بیگ لے کے جاتے ہیں کہ ہاتھ میں بیگ لے کے اٹھایا ہوا ہوتا ہے، وہ ہاتھ کا بیگ اگر 5 کلو کا بھی ہے نا تو گرمی کے اندر اور تھکن کے اندر وہ 50 کلو کا محسوس ہوگا آپ کو، 1-8 کلومیٹر کے بعد آپ کہیں گے چلنے کے بعد کہ یار اب اس بیگ کو رکھوں کہاں پر۔ لیکن جو کاندھوں پر بیگ ہوگا، اللہ نے چاہا یہ آپ کو بڑی سہولت ہوگی۔ شاید بہت سو کو یہ بات یہاں سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اگر آپ یہ بیگ لے کر جائیں گے اور پھر بنا عرفات میں اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے۔ اسی طرح آپ نے اب احرام خریدنا ہے۔ احرام خریدنے میں کچھ لوگ بڑی غلطیاں کرتے ہیں، اور وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ احرام، ایک تو احرام کی دکان سے جا کر خریدا، اس کو چیک نہیں کیا، ٹھیک ہے، احرام کی دکان سے خرید کر گھر میں رکھ دیا، اب کب پہنا؟ جس دن حج کی فلائٹ ہے۔ اب کسی کا قد اگر لمبا ہے یا صحت زیادہ ہے اور اس نے احرام کھول کر پہنا تو نہ اس کی سائز پوری ہے، اب اس دن کیا کرے گا وہ؟ تو ایسا نہ کریں، آپ احرام لیجئے اور احرام کو یا تو اسی دکان پہ کھڑے کھڑے چیک کر لیجئے یا فوراً اپنے گھر پر آ کر چیک کر لیجئے، تاکہ جو آپ کے بدن کی سائز ہے اس کے مطابق آپ احرام لیجئے، ورنہ بعد میں آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور گڑبڑ کیا ہو جاتی ہے، احرام پتلا لے لیتے ہیں، کپڑا بہت پتلا ہوتا ہے کہ اگر پہنے تو اسے جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، تو چیک تو کیا نہیں ہے، تو اب یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو اچھی کوالٹی کا احرام لیجئے گا، کیونکہ آپ نے اس احرام میں عمرہ بھی کرنا ہے اور پھر انشاءاللہ حج بھی کرنا ہے، اور حج میں 3-4 دن پہننا ہے، تو اگر اچھی کوالٹی کا کپڑا ہوگا، آپ کے جسم کے لیے سافٹ ہوگا، تو انشاءاللہ بڑی آسانی سے احرام کی برکتیں لوٹ سکیں گے۔ تو اب احرام میں مشورہ یہ ہے کہ دو احرام لیجئے، ایک لیجئے کاٹن کا اور ایک احرام لیجئے تولیے کا، ٹھیک ہے، اور سائز اپنا دیکھ کر لیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کاٹن کی بھی 2 چادریں مل جائیں گی، تولیے کی بھی 2 چادریں مل جائیں گی، تو آپ ایک احرام کا سیٹ اس طرح بنا لیں کہ ایک کاٹن کا ایک تولیے کا، اور اسی طرح ایک سیٹ جو ہے آپ الگ رکھ لیجئے جو آپ کو انشاءاللہ وہاں پر کام آئے گا۔ اب احرام جو ہے لینے میں، میں نے آپ کو احتیاط بتا دی، سائز دیکھ لیجئے، کپڑے کی کوالٹی دیکھ لیجئے، سائز تھوڑا آپ کے جسم سے بڑا ہونا چاہیے، اور یہ جو تولیہ ہے نا اس کو تو اس طرح ضرور چیک کیجئے گا، جو آپ نے اوپر چادر پہننی ہے اس احرام میں آپ نے اس کی سائز کس طرح چیک کرنی ہے یہ بتا دیتا ہوں۔ سائز ایسے چیک کرنی ہے کہ یہ چادر گھوم کر واپس آپ کے اس سیدھے کاندھے پر آ جائے۔ آپ نے اگر اس کی دکان پر بھی چیک کرنا ہے، احرام والے کی دکان پر، تو اتنا کم از کم بڑا ہونا چاہیے کہ واپس یہ چادر گھوم کر ادھر آنی چاہیے، پتہ چلا پورا چکر ہی نہیں گھوم رہا، اتنا چھوٹا آپ نے احرام لے لیا تو آپ تکلیف میں آ جائیں گے. احرام باندھنے کا طریقہ بعد میں بتاؤں گا, پہلے جو خریداری کرنی ہے, سامان لینا ہے وہ دیکھ لیجئے. حج کے سفر میں ایک اور زبردست ضروری چیز اور وہ ہے چپل. اگر آپ کے چپل کمزور ہیں, آپ جس کو ہوائی چپل کہتے ہیں, پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ احرام میں ہم نے ہوائی چپل پہننے ہیں, دو پٹی والے چپل جس کو کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ چپل پہننے, ہم جوتے نہیں پہن سکتے, ایسے سینڈل نہیں پہن سکتے جس سے پیر کی جو ہڈی ہے جو اوپر ابھار ہے وہ چھپ جائے, تو یہ نہیں چھپنا چاہیے. تو اس لیے ہمیں اجازت یہ دی گئی ہے کہ ہم احرام میں یہ ہوائی چپل پہنیں گے, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے چپل جو میں نے ابھی یہ لیے ہیں, اس کا کلر نارمل چپل سے ہٹ کر ہے, ریڈ کلر ہے, پیلی پٹی ہے. اس میں میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ بیگ میں بھی اور چپل میں بھی تھوڑا ہٹ کے کلر لیجئے. اس کا فائدہ سنیے گا, جب آپ بنا عرفات میں جائیں گے یا اپنے ہوٹل میں رہیں گے تو آپ کے کمرے کے باہر کئی حاجیوں کے چپل ہوں گے, سب نے ایک جیسے ہی دو پٹی کے چپل پہنے ہوئے ہیں, اب آپ کو کیا پتا میرے چپل کون سے ہیں, کسی اور کے استعمال بھی تو نہیں کرنے نا بغیر اجازت. اور اسی طرح آپ جب بنا عرفات میں جائیں گے تو بڑا خیمہ ہوگا, خیمے کے باہر سب حاجیوں نے چپل اتارے, سب کے ہی ایک جیسے, تو مجھے کیسا پتا چلے گا میرے چپل کون سے ہیں. تو اگر تھوڑا ہٹ کے کلر ہوگا تو آپ کو اپنا چپل دور سے نظر آ جائیں گے کہ یہ میرے چپل ہیں, تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا. دوسرا فائدہ بتاؤں, بیگ کا کلر بھی نارملی بلیک بلیک کلر کے ہوتے ہیں, براؤن کلر کے ہوتے ہیں. آپ کوشش کریں کہ آپ کے بیگ کا کلر بلیک اور براؤن سے یا نیوی بلو کلر سے ہٹ کر ہو. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ جدہ شریف کے ایئرپورٹ پر جائیں گے, مدینہ شریف کے ایئرپورٹ پر جائیں گے, تو فائدہ یہ ہوگا کہ جب بیلٹ پہ سینکڑوں بیگ چل رہے ہوں گے ایئرپورٹ کے بیلٹ کے اوپر, تو آپ دور سے پہچان لیں گے وہ میرا بیگ ہے, کیونکہ آپ کا کلر ہی سب سے الگ ہوگا. تو یہ وہ باتیں ہیں جو سفر کر کر کے سیکھنے کو ملی ہیں کہ تھوڑا سا نارمل کلر سے ہٹ کر بیگ ہونا چاہیے, نارمل کلر سے ہٹ کے ہی ہمارے چپل ہونے چاہیے, تو ہمیں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. اچھا, چپل میں جو غلطی کرتے ہیں حاجی صاحب, غور سے سنیے گا, یاد رکھیے, جس کے چپل اس کو کاٹنے لگ گئے نا منا عرفات میں یا مکہ مدینے میں, اس کے پیر زخمی کر گئے, اب جو تکلیف ہوگی پورے سفر میں آپ پریشان ہو جائیں گے, کیونکہ نارملی ہمیں اس دو پٹی کے چپل کے ساتھ چلنے کی عادت ہی نہیں ہے, ہم تو دوسرے چپل پہنتے ہیں. تو دو کام کرنے آپ نے, پہلے تو بہترین کوالٹی کے دو پٹی کے چپل لینے, نارمل کوالٹی کے نہیں کہ سب سے سستے والے دے دو, نہیں, کیونکہ آپ کو اس چپل کو پہن کر کئی کلومیٹر چلنا ہے, آپ کے گھر سے حرم تک جانا واپس گھر پر آنا یہ بھی ایک سفر ہے, پھر اس کے بعد جب آپ منا عرفات جائیں گے تو آپ اگر اس چپل کو پہن کے چلنے کے عادی نہیں ہیں تو آپ کو پرابلم ہو جائے گی, آپ کا پیر تھک جائے گا, اور اگر اس پٹیوں نے کاٹنا شروع کر دیا, زخم کر دیا, تو آپ بڑی تکلیف میں آ جائیں گے. تو بہترین کوالٹی کے لیجئے, نمبر ایک. دوسرا کام یہ کیجئے کہ اس چپل کو یہیں پہن کے چلنا شروع کیجئے. آپ حیدرآباد میں رہتے ہیں, حیدرآباد میں چپل پہنے اور چلیں, اپنی گلیوں میں چلیں, حج پہ جا رہے ہیں کوئی بات نہیں, چلنا شروع کر دیں. اگر یہ چپل آپ کے پیروں کو موافق نہیں آ رہا تو واپس کر دیں, دوسرے لے لیں, لیکن یہاں اس چپل کو اپروو کیجئے, چیک کیجئے کہ جو آپ کو ادھر تکلیف نہیں دے گا انشاءاللہ وہاں بھی آپ کا ساتھی بن جائے گا, اور جو کوالٹی آپ کو آپ کے پیر میں مزہ دے رہی ہے, سافٹ ہے, چلنے میں تکلیف نہیں دے رہی, اس کے دو جوڑے لے لیں, ایک نہیں دو لے لیں, کہ یار دوبارہ ایسی کوالٹی وہاں کہاں ڈھونڈوں گا, کھو بھی جاتے ہیں, تین لے لیں, اس نیت کے ساتھ لے لیں کسی حاجی کو تحفہ دے دوں گا, تو انشاءاللہ ادھر روپوں میں ملے گا, ادھر ریال میں لینا پڑے گا, تو ادھر خرید لیں دو تین چپل اپنی پسند کے لیں, بیسٹ کوالٹی کے لیں, تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو, چلتے چلتے اس کی وہ پٹی نکل جاتی ہے کیونکہ بھائی سستا سا چپل لیا تھا اور اب جناب تکلیف ہو رہی ہے, تو ایسا نہ کریں, چپل میں کمپرومائز نہ کریں, بیگ میں کمپرومائز نہ کریں, احرام میں کمپرومائز نہ کریں, یعنی سستی چیزوں کے چکر میں تکلیف میں نہ آ جائیں, یہ خیال رکھیں کہ معیاری چیز لیں. اب آتا ہے بیلٹ, بیلٹ بتائیے گا, احرام کا جو بیلٹ ہے وہ بھی دیکھ لیجئے کہ کیسا ہونا چاہیے, ایک بہت اچھی کوالٹی کا بیلٹ ہے, اس طرح کا بیلٹ مل جائے, ورنہ ایسے بہت سارے اسپورٹس کے بیلٹ ملتے ہیں کہ جس میں آپ اپنا پاسپورٹ بھی رکھ لیں گے, جس میں آپ انشاءاللہ اپنی مسواک بھی, اپنی موبائل فون اور کافی چیزیں رکھ لیں گے, یہاں پیسے بھی آپ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں, اس طرح کا کوئی بھی بیلٹ ہو وہ بڑا آسان ہوتا ہے, اور جس کو بند کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس کے پیچھے اس طرح کا کلپ آتا ہو, یہ کلپ والا اگر آپ بیلٹ لے لیں گے تو یہ بڑا آسان ہوگا اور آپ کو انشاءاللہ یہ احرام میں بڑا کام آئے گا, تو یہ بیلٹ دیکھ لیں. اسی طرح ایک اور چیز بڑی پیاری ہوتی ہے اور یہ ہے چمڑے کے موزے, یہ آپ دیکھ لیجئے, یہ پیروں میں بڑا سافٹ رہتے ہیں, اور انشاءاللہ بھی آگے ہم سنیں گے کہ مدینہ منورہ میں جو لوگ ماشاءاللہ ننگے پیر رہنا چاہتے ہیں یا وہاں جوتے نہیں پہننا چاہتے، ادب کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، مزید برکتیں لوٹنا چاہتے ہیں، چپل پہننا بھی ناجائز نہیں ہے، لیکن ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، تو یہ موزے ضرور لیجئے۔ بالکل ننگے پیر رہنے میں تو یہ ہوگا کہ ننگے پیر رہے پھر بغیر پیر دھوئے مسجد نبوی شریف میں جائیں تو یہ تو پھر بری بات ہے نا، تو یہ موزے انشاءاللہ آپ کو کام آئیں گے۔ اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ جہاں جب چاہیں اتار کے جیب میں رکھ لیں، تھیلی میں ڈال کے بھی جیب میں رکھ سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک دو جوڑی اپنی سائز کی آپ لے کر جائیں، آپ کو انشاءاللہ یہ بھی فائدہ دیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ اب جو ہے سفر کے سامان کی بات ہو گئی ہے اور اب گھر سے نکلنے کی بات کرنی ہے۔ اب وقت ہوا ہے سفر پر روانگی کا، فلائٹ کا ٹائم آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کی فلائٹ کہاں کی ہے۔ کئی حاجی وہ ہوتے ہیں کہ جن کی فلائٹ ڈائریکٹ جدہ جاتی ہے، کئی حاجی وہ ہوتے ہیں جن کی فلائٹ ڈائریکٹ مدینہ شریف جاتی ہے، اور کچھ حاجی وہ ہوتے ہیں جن کی فلائٹ وایا یعنی کراچی سے دبئی، دبئی سے جدہ، یا کراچی دبئی، دبئی مدینہ، اس طرح فلائٹس بھی ہوتی ہیں۔ اب ایک بات تو غور سے سن لیں کہ جس حاجی نے مدینہ شریف جانا ہے اس حاجی نے احرام نہیں باندھنا ہے۔ یہ ذرا میرے ساتھ ریپیٹ کر لیں، جس نے مدینہ جانا ہے اس نے احرام، ذرا دوبارہ بتائیے، جس نے مدینہ جانا ہے اس نے احرام نہیں باندھنا ہے۔ مدینے میں احرام تھوڑی باندھا جاتا ہے، عمرہ یا طواف یا احرام کے جو جتنے بھی معاملات ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں؟ مکے شریف میں۔ لیکن چونکہ دنیا بھر کے معاملات سیکھنے، حج نہیں سیکھنا، تو ایسے بھی چٹکلے ہوئے ہیں کہ ایئرپورٹ پر ہمارے مجلس سے حج و عمرہ کے بستے پہ لوگ احرام باندھ کر آئے، اور جب ان سے پوچھا کہ جناب آپ کی فلائٹ کہاں کی ہے تو کہا مدینے کی فلائٹ ہے۔ تو مدینے جاتے ہوئے آپ احرام باندھ کے جا رہے ہیں، تو مدینے شریف آپ کہیں سے بھی ہوتے ہوئے جا رہے ہیں تو آپ احرام نہیں باندھیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جدہ جانا ہے تو آپ احرام باندھیں گے، کہاں باندھیں گے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے ہم نے اب حج کی اقسام سمجھنی ہے۔ حج کی تین قسمیں ہیں، میرے ساتھ سب مل کر دہرائیں گے، حج کی کتنی قسمیں؟ حج کی کتنی قسمیں؟ ٹھیک ہے، حج کی تین قسمیں ہیں، اور سب سے پہلی قسم ہے حج قران۔ پہلی قسم کیا ہے؟ میرے ساتھ مل کر دہرائیں گے، پہلی قسم کیا ہے حج کی؟ حج قران۔ دوسری قسم ہے حج تمتع۔ دوسری قسم کیا ہے؟ اور تیسری قسم ہے حج افراد۔ حج افراد ذرا دوہرا لیں گے تو پکا ہو جائے گا۔ پہلی قسم ہے حج قران، دوسری قسم ہے حج تمتع، اور تیسری قسم ہے حج افراد۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیتے ہیں۔ حج قران وہ ہے کہ حج اور عمرے کا ساتھ احرام باندھا جائے، نیت کرتے وقت یہ نیت ہو کہ میں عمرہ بھی کروں گا اسی احرام میں اور حج بھی کروں گا، تو ایسے حاجی کا عمرے کے بعد احرام نہیں اترتا، یہ خیال رکھیے گا۔ عمرے سے لے کر حج تک بھی وہ احرام میں ہی رہے گا۔ تو اب غور کر لے تمام اسلامی بھائی کہ جو حج سے 25 دن پہلے جا رہا ہے اور وہ حج قران کی نیت کر لے گا تو وہ حج تک احرام کیسے باقی رکھے گا؟ ساری پابندیاں باقی رہیں گی۔ تو خدارا حج قران اگر کسی کو کرنا ہے تو وہ غور کر لے کہ کتنے دن تک میں احرام کو سنبھال سکتا ہوں۔ تو حج قران عموماً وہ لوگ کرتے ہیں جن کی بالکل آخر میں فلائٹ ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری حج قران کون ہو گیا؟ جس نے عمرے اور حج کا احرام ساتھ باندھا، اور احرام کب کھلے گا؟ حج کے بعد۔ دوسری جو قسم ہے وہ ہے حج تمتع، اور حج تمتع کرنے والے کو متمتع کہا جاتا ہے۔ اور حج تمتع کرنے والا کیا کرتا ہے؟ پہلے عمرے کا احرام باندھتا ہے، عمرہ کر کے احرام اتار دیتا ہے، اس کے بعد پھر حج کا احرام باندھتا ہے جب حج کے دن آتے ہیں، اور حج کر کے پھر تمام معاملات کے بعد وہ احرام اتارتا ہے۔ تو یہ ہو گیا حج تمتع۔ پاکستان، ہندوستان، یو کے سے، یورپ سے، دنیا بھر سے جو حاجی جاتے ہیں ان میں اکثر حاجی وہ ہوتے ہیں جو حج تمتع ہی کرتے ہیں، کیونکہ پہلے عمرہ کرتے ہیں، عمرے کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں احرام وغیرہ سے، پھر اس کے بعد جب حج کے دن قریب آتے ہیں تو وہ دوبارہ حج کا احرام باندھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور تیسری قسم ہے حج افراد، اور یہ وہ قسم ہے کہ جس میں حاجی صرف حج کا احرام باندھتا ہے۔ تینوں احرام کے فرق پوچھوں گا ابھی، میں نے حاجیوں سے پوچھنا ہے، غور کیجئے گا۔ تیسری قسم کیا ہے؟ کہ جس میں حاجی صرف حج کا احرام باندھتا ہے، یعنی یہاں ہی سے حج کا احرام باندھے گا، اور احرام کب اترے گا؟ حج کے بعد۔ تو یہ تو تین قسمیں ہو گئی نا، افراد عموماً مکہ شریف میں رہنے والے یا جدہ میں رہنے والے کرتے ہیں، میقات کے باہر سے آنے والے افراد عموماً نہیں کرتے، کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تین قسمیں حج کی دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ حج کی پہلی قسم کیا ہے؟ حج قران۔ دوسری قسم کیا ہے؟ حج تمتو۔ اور تیسری قسم ہے حج افراد۔ ٹھیک ہو گیا۔ قران کرنے والا حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ ہی باندھتا ہے، اور جب تک حج کمپلیٹ نہیں ہوگا احرام نہیں اترے گا۔ تمتو کرنے والا عمرے کا احرام باندھتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے گا، پھر حج کا احرام باندھے گا۔ یہ آسان حج ہے۔ اور حج افراد کیا ہے؟ ڈائریکٹ حج کا احرام باندھے گا۔ تو جب تک آپ کو یہ پتہ ہی نہیں آپ کون سا حج کر رہے ہیں، تو آپ احرام کون سا باندھیں گے، نیت کیا کریں گے؟ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک بار میں جہاز میں تھا، ہم احرام پہن کے جا رہے تھے حج کا سفر، تو میں نے ایک دو لوگوں سے پوچھا کہ آپ کون سا حج کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ کون سا حج کیا ہوتا ہے، حج حج ہوتا ہے بھائی۔ اچھا، تو آپ نے یہ احرام کس چیز کا پہنا ہے؟ حج کا احرام پہنا ہے۔ تو جس نے حج کا احرام پہن لیا، حج کی نیت کر لی، تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا؟ کہ اس نے تو حج افراد کی نیت کر لی، اب وہ جب تک حج سے فارغ نہیں ہوگا احرام نہیں اترے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان سے جاتے ہوئے ہم نے عمرے کی نیت سے احرام باندھنا ہے، حج کی نیت سے نہیں۔ جس نے حج تمتو کرنا ہے اس نے عمرے کی نیت سے احرام باندھنا ہے، تاکہ جب عمرہ کمپلیٹ ہو جائے تو احرام اتر جائے گا، اور جب احرام اتر جائے گا تو اس کے بعد حج قریب آئے گا تو پھر احرام باندھ لیں گے۔ تو اتنا جو بیچ کا گیپ ہے اس میں احرام کی پابندیاں نہیں رہیں گی۔ تو ماشاءاللہ، امید ہے کہ یہ تینوں قسمیں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آج میں جو حج کا طریقہ بتا رہا ہوں وہ حج تمتو کا ہی طریقہ بتا رہا ہوں، کیونکہ اکثر لوگوں نے حج تمتو کرنا ہے، تو حج تمتو ہی کا طریقہ بتایا جائے گا۔ مزید تفصیل آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ رفیق الحرمین کتاب موجود ہے، اس سے برکتیں لوٹتے رہیے انشاءاللہ۔ تو مدری چل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ذرا مزید ذوق اور شوق پیدا ہو، سما بنے، مل کر لبیک پڑھتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حج کو جا رہے ہیں۔ اے حاجیوں، تمہیں پتا ہے کیسا سفر ہے؟ مغفرت کا وعدہ ہے، رحمتوں کے نزول کا وعدہ ہے۔ اللہ اکبر، اگر حج کے فضائل سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ہم کیوں نہ تڑپیں اس سفر کو؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اے اللہ عز و جل، جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو انہیں کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا، ہر زائر کا اس پر حق ہے جس کی زیارت کو جائے، ان کا مجھ پر یہ حق ہے کہ دنیا میں انہیں عافیت دوں گا، جب مجھ سے ملیں گے تو ان کی مغفرت فرما دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ نے سنی، اب ایک بزرگ کا واقعہ سنیے۔ حضرت سیدنا علی بن موفق رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے حج کی سعادت حاصل کی، کعبہ مشرفہ کا طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ لیا، دو رکعت نماز طواف پڑھی، اور کعبے کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگا، اور بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، میں نے تیرے پاک گھر کے گرد نہ جانے کتنے چکر لگائے، مگر میں نہیں جانتا قبول ہوئے بھی کہ نہیں۔ پھر مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی، میں نے غیبی آواز سنی، اے علی، ہم نے تیری بات سن لی ہے، کیا تو اپنے گھر میں صرف اسی کو نہیں بلاتا جس سے تو محبت کرتا ہے؟ سبحان اللہ، بلایا اسے ہی جاتا ہے جس پر کرم کیا جاتا ہے، جس کو نوازا جاتا ہے۔ سنو سنو، کعبے کا طواف کتنی بڑی سعادت ہے، ارے کعبے کا تو دیدار بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ عز و جل 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 نظر کرنے والوں کے لیے جو صرف کعبے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان پر بھی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، جو کعبے کا طواف کر رہے ہوتے ہیں ان پر 60 رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، جو وہاں نماز پڑھتے ہیں ان پر 40 رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ کیوں نہ جائیں، کیوں نہ بار بار جانے کا سوچیں؟ سنو سنو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حج کی سعادت عطا فرمائے، بار بار حج نصیب فرمائے، کعبے کا دیدار عطا فرمائے۔ حاجی سے مغفرت کا وعدہ ہے، گناہ معاف کرنے کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سفر بار بار نصیب فرمائے۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، کاش اس بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں۔
خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں۔ خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ
اللہ۔ دعائیں کرتے رہیں، التجائیں کرتے رہیں۔ یاد رہے، یہاں پر بہت سارے ایسے ناظرین ہوں گے، حاضرین بھی ہوں گے جو سفر پر نہیں جا رہے ہوں گے، شوق حرمین میں آ گئے ہوں گے، اور کبھی کبھی خیال بھی آتا ہوگا کہ میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، پاسپورٹ بھی نہیں ہے، میں کیسے حج کر سکتا ہوں، میں کیسے مدینے جاؤں گا۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ خیال دل میں نہ آنے دینا، کیونکہ وہاں پیسے والے ہی نہیں جاتے، وہاں وہی جاتا ہے جسے بلایا جاتا ہے۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت۔ خوش نصیب حاجیوں، احرام باندھنے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر آپ جدہ شریف جا رہے ہیں تو گھر سے ہی احرام باندھ کر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی فلائٹ کسی اور ملک سے ہوتے ہوئے جدہ شریف جا رہی ہے تو آپ چاہیں تو اس ملک کے ایئرپورٹ پر جہاں آپ کا اسٹے ہے وہاں بھی احرام باندھ سکتے ہیں۔ لیکن نیت آپ نے کب کرنی ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ احرام سے پہلے آپ نے ناخن تراشنا ہے، اپنے غیر ضروری بال صاف کر لیجئے، مسواک کیجئے، وضو کیجئے، اچھی طرح مل کر غسل کیجئے، جسم اور احرام کی چادروں پر خوشبو لگائیے۔ یاد رکھیے، احرام کی نیت کرنے سے پہلے آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، احرام کی چادروں پر بھی اور اپنے جسم پر بھی۔ اسلامی بھائی سلے ہوئے کپڑے اتار کر ایک نئی دھلی ہوئی سفید چادر اوڑھیں اور ایسی ہی ایک چادر کا تہبند بنا لیجئے۔ یاد رکھیے کہ پاسپورٹ یا رقم وغیرہ کے لیے جیب والا بیلٹ چاہیں تو باندھ سکتے ہیں۔ ریگزین کا بیلٹ اکثر پھٹ جاتا ہے، تو بہتر یہی ہے جیسے میں نے دکھایا کہ زپ والا جو بیلٹ ہو وہ استعمال کر لیں. اچھا اسلامی بہنوں کا احرام میں کیا ہے؟ اسلامی بہنیں جیسے نارمل سلے ہوئے کپڑے پہنتی ہیں ویسے ہی سلے ہوئے کپڑے وہ پہنیں گی, دستانے اور موزے بھی وہ پہن سکتی ہیں, البتہ وہ سر بھی ڈھانپیں گی مگر چہرے پر چادر نہیں اوڑھ سکتی. اسلامی بہنوں کو صرف چہرہ اپنا جو ہے اس پہ وہ چادر نہیں رکھ سکتی, البتہ غیر مردوں سے چہرہ چھپانے کے لیے وہ اپنے ہاتھ میں پنکھا یا کوئی کتاب وغیرہ بھی رکھ سکتی ہیں, لیکن چہرے کے آگے, چہرے کے اوپر نہیں, چہرے کے آگے آڑ لگانے کے لیے کوئی پنکھا یا کتاب وغیرہ رکھ لیں. اب وقت ہوا ہے پریکٹیکل, احرام باندھنا کیسے ہے, تو کیا ہی اچھا ہو کہ قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا دیدار بھی کر لیا جائے اور انہی کے ذریعے احرام کا طریقہ سیکھا جائے. تو آئیے چلتے ہیں بارگاہ امیر علیہ سنت میں, اور امیر علیہ سنت نے ہمیں احرام باندھ کر دکھایا ہے کہ احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے. آئیے امیر علیہ سنت کے ذریعے احرام باندھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں. جی,
باندھنے کے کئی طریقے ہیں, اس میں ایک طریقہ عرض کرتا ہوں جو میں نے زیادہ موافق پایا. اب یہ پورا اس طرح کھینچ لیں اور یہاں اس کی گرفت کر لیں اور یہ اوپر کی طرف سے اس کو سیٹ کریں, نیچے کی طرف سے نہیں, پیٹ کی طرف سے. اور یہ لٹھے کا ہو, تولیے کا بہت گٹھا ہو جائے گا, لٹھے کا ہوگا تو آسان ہوگا لیکن لٹھا وہ ہو کہ جو موٹا ہو, اگر پتلا ہوا پسینے سے یا پانی سے یا ویسے ہی رانے وغیرہ چمکیں گی, تو اگر نماز میں قدرے مانے ستر چمکتا رہا تو نماز ہوگی ہی نہیں. اور اس طرح کا کپڑا کا جس سے ستر چمکے یہ دوسروں کے سامنے پہننا بھی گناہ ہے. یہ ہو گیا اس طرح, ٹھیک ہے نا. اب یہ, اب اس میں بیلٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, پھر عادت پڑ جائے گی, شروع میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے. ایک سادہ کپڑا اور اوپر تولیا تو وزنی ہوتا ہے, ورنہ ہوا سے یہ بار بار اترتا رہے گا, نماز میں اترتا رہتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. یہ ذرا کم اترے گا نماز میں, ہوا سے بھی کم اڑے گا نسبتاً, یعنی اس طرح ملتا نہیں ہے, ایک تولیا ایک اور ایک یہ, تو دو لینے ہوں گے آپ کو, ضرورت تو پڑتی ہے, دو لینے بھی چاہیے تاکہ پاکی ناپاکی ہو گئی تو تبدیل کر سکے. ایک تولیے کا ایک لٹھے کا, تو دونوں کے ایک ایک یعنی ٹکڑا جو ہے پیر بنا لیں گے. ہاں, یہ سیدھا کندھا اس طرح کھلے گا, ٹھیک ہے نا, یہ سیدھا کندھا کھلا رکھنے کو استبا کہتے ہیں. اور یہ اس طواف میں عمرے کا جو ہم طواف کر رہے ہیں اس میں سیدھا کندھا اس طرح کھلا رکھنا یہ سنت ہے, اور یہ ساتوں پھیروں میں کھلا رہے گا. سات پھیرے جب مکمل ہو گئے تو کندھا ڈھانپ دینا ہے, نماز کھلے کندھے رکھ کر نہیں پڑھنی, نہ ویسے کھلا کندھا رکھ کر گھومنا ہے.
جی مدری چل کے ناظرین, آپ نے دیکھا کہ امیر علیہ سنت نے ہمیں بڑے پیارے انداز میں احرام پہننے کا طریقہ بتایا. اچھا احرام جو ہے نا, وہ اس کے لیے میں دو تین باتیں عرض کرتا ہوں. ہم شہری لوگ ہیں, گاؤں کے لوگوں کو تو تہبند باندھنے کی عادت ہوتی ہے, جو شہری لوگ ہیں وہ تہبند باندھتے نہیں ہیں, اور باندھتے نہیں ہیں تو احرام باندھتے وقت بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں, اتنی ٹینشن ہوتی ہے. یعنی میں کہوں کہ جو پہلی بار جاتا ہے نا اس کو پوچھو سب سے بڑی ٹینشن کیا, تو اس کو ٹینشن اپنی تہبند کی ہے, وہ تہبند ہی سنبھال رہا ہوتا ہے, بعض اوقات اس کو باندھنا نہیں آ رہا ہوتا. اچھا پھر اسی وجہ سے میں صحیح بتا رہا ہوں, احرام صحیح باندھنے نہیں آتا, اس وجہ سے اس کو احرام جلدی اتارنے کی فکر بھی ہوتی ہے. یار بس کچھ بھی کرو یہ احرام کیسے اترے گا یہ بتاؤ, اس میں وہ بڑی غلطیاں بھی کرتا ہے, جلدی بھی بچاتا ہے, تھکن کا بھی شکار ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی بات جو میں نے حاجیوں کو بتانی ہے کہ جو مرد اسلامی بھائی ہیں وہ تہبند باندھنا خدا را سیکھ لو, اتنا آسان ہے, ایک بار آپ سیکھ لیں. اور اس میں بھی میں آپ کو مشورہ دوں گا, آج میں آپ کو خود بھی دوبارہ جو امیر علیہ سنت نے بتایا وہ طریقہ کر کے بتاتا ہوں, ویری ایزی. اور ایک جملہ کہتا ہوں, احرام کو یعنی احرام فرینڈلی ہو جائیں, احرام کے دوست بن جائیں, آپ کو احرام میں مزہ آنے لگ جائے, ایسے بن جاؤ, پھر آپ ایسا زبردست حج کرو گے نا, کیونکہ آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہوگی احرام اتارنے کی. تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کراچی میں, حیدرآباد میں, جدھر بھی رہتے ہیں دنیا میں, آپ اپنے گھر میں یہ تہبند باندھنا شروع کر دیں, اور باندھ کے دو چار گھنٹے گھر میں بیٹھے, اس میں ہو سکتا ہے گھر میں آرام بھی کر لیں اس کے ساتھ. تو اب جب آپ نے یہاں تہبند باندھ کر وقت گزار لیا تو اب حج میں پرابلم نہیں ہوگی, عمرے میں پرابلم نہیں ہوگی, آپ کے لیے نئی چیز نہیں ہوگی. یہاں تو لوگ کرتے کیا ہے کہ نہ احرام پہلے کھولتے ہیں نہ احرام پہلے باندھتے, سب کام ایئرپورٹ پہ کر رہے ہوتے ہیں. اب ایئرپورٹ پہ نہ ان سے تہبند بن رہی ہوتی ہے نہ سنبھل رہی ہوتی ہے, اب پریشانی پریشانی. تو ایسا نہ کریں, اس کو بالکل آرام سے پریکٹس کر لیں. اب ذرا غور سے مجھے دیکھ لیجئے گا, یہ کوئی سائنسی فارمولا نہیں ہے, یہ بڑا آسان ہے, اور ایک دو بار آپ اس کو پریکٹس کر لیں گے آسان ہو جائے گا. اب دیکھیے سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے,
کہ اس میں کوئی سلوٹ وغیرہ نہ ہو، کوئی بھی اس میں سلوٹ نہ ہو، یہ آپ نے احرام دیکھ لیں. اس کو چیک کرنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ کے ناف سے تھوڑا اوپر اور آپ کے پیروں تک آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اس کی سائز بھی چیک کر لیں جب بھی احرام خریدیں. یہ نیچے تک دکھا دیں ذرا جی، یہاں تک کم از کم احرام آپ کا ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی آپ اس کو اڑسیں گے لپیٹیں گے تو یہ اوپر بھی آئے گا. اب اوپر سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلا کام، یہ دونوں کنارے ملا لیجئے، ٹھیک ہے، دونوں کنارے ملا لیے، اور یہ آپ نے کوئی بھی اس کے اندر سلوٹ نہیں آنی چاہیے، سمپل ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں سے احرام کو ٹائٹ کیجئے جتنا آپ نے ٹائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، صرف ٹائٹ کیا اور اب ان دونوں کناروں کو ملا کر ادھر لایا ہے. اس کے بعد پھر ادھر لے آئیے دونوں کو ملا کر، اور اب کچھ بھی نہیں کیا میں نے. اب اس کو جتنے بل دینے، ایک دے دیں، دو دے دیں، تین دے دیں، دیٹس اٹ. کیا ہوا؟ یہ ایک منٹ پورا نہیں لگتا ہے تہبند باندھنے میں. اور اس طرح تہبند باندھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کچھ لوگ غلطی پتہ کیا کرتے ہیں، وہ جس طرح تولیہ باندھتے ہیں نہا کے، وہ اس طرح تہبند باندھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ وہ چلتے ہیں تو وہ چل ہی نہیں پاتے. لیکن اس طرح احرام باندھنے میں آپ کو چلنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اگر ہوا آ بھی گئی، اگر یہ مثال کے طور پر اڑ بھی گیا، تب بھی آپ کا ستر، تب بھی آپ کا پردہ رہے گا، کیونکہ آپ نے بل دیے میں، یہ ایک ہے پھر دو ہے، تو اس کے بعد اندر جا کر آپ کا جسم نظر آئے گا. تو آپ بالکل سیکیور ہو کر آپ یہ احرام باندھیں گے، اور اس طرح احرام باندھنے والے کو واقعی بیلٹ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے. پھر تو بیلٹ بندہ اس لیے پہنتا ہے کہ کچھ اس میں سامان وغیرہ رکھ لے، احرام سنبھالنے کے لیے بیلٹ نہیں پہنتا. تو ایسا ہی کرنا چاہیے. میں دوبارہ ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، غور سے دیکھیے گا، کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے، بہت آسان ہے، بالکل سیدھی سیدھی چادر ہے. اس کے دونوں کناروں کو آپ ادھر ملا لیجئے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کو سیدھا کر لیجئے. یہاں سے تھوڑا سا اس کو ٹائٹ کیجئے جتنا آپ کو ٹائٹ کرنا ہے. ان دونوں کناروں کو پھر لائیے، یہاں سے پھر لائیے، اور اس کے بعد آپ اس کو بل دے دیجئے. جتنے بل دینے، دو دینے، تین دینے، ٹائٹ اور کرنا ہے چار دے دیں، آپ کا احرام ریڈی ہے. اب بیلٹ دیجئے گا. اب اس کے اوپر آپ چاہیں تو بیلٹ باندھ لیجئے، کیونکہ آپ نے پاسپورٹ وغیرہ، بہتر یہ ہے کہ ہر وقت پاسپورٹ اپنے ساتھ نہ رکھیں. آپ ایئرپورٹ وغیرہ پر تو رکھیں، مکے شریف میں پہنچ گئے، مدنی شریف میں پہنچ گئے، مولم کا کارڈ کافی ہے. ویسے مولم کے لوگ خود ہی آپ کا پاسپورٹ لے لیتے ہیں، اور یہ عام حاجیوں کے لیے اچھا ہی ہے، ورنہ ہمارے حاجی پاسپورٹ ہی کھو دیں گے اور بعد میں پریشان ہوں گے. تو مولم والے ہم سے جدہ ایئرپورٹ پہ ہی پاسپورٹ لے لیتے ہیں اور اپنا کارڈ وغیرہ دے دیتے ہیں، تو وہی کافی ہے، وہ واپسی میں ہمیں پاسپورٹ ہمارا واپس دے دیں گے. تو یہ بیلٹ پہن لیا، اس کے اندر آپ نے جو سامان وغیرہ ڈالنا ڈال لیا. اب اوپر کی چادر پہننے کا وقت آیا. اچھا ایک بات یاد رہے، اس وقت میرے سر پر امامہ بھی ہے، میں نے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، تو یاد رہے یہ سکھانے کے لیے آپ کو کر رہا ہوں. لیکن جب آپ احرام باندھیں گے تو نہ سر پہ امامہ، ٹوپی، کوئی سلا ہوا کپڑا جسم پر نہیں ہوگا، فقط مردوں کے جسم پر دو چادریں ہی ہوں گی، یہ یاد رہے، ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ گھڑی وغیرہ پہن سکتے ہیں، گھڑی میں بھی تو سلائی ہوتی ہے، تو گھڑی پہن سکتے ہیں، گلاسز پہن سکتے ہیں، اسی طرح چپل میں نے بتایا، دو پٹی کے ہوائی چپل وہ پہن لیں گے. تو یہ احرام کی چادر چیک کرنے کا طریقہ میں نے بتایا تھا کہ یہاں سے گھوم کر ادھر تک آنی چاہیے، تو یہ آپ کا احرام زیادہ کمفرٹیبل رہے گا. اور ادھر چادر ہوگی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ رکوع میں جائیں گے تو احرام کھلے گا نہیں، اگر چادر یہی ختم ہو گئی آپ کی، اب آپ جب جب رکوع میں جائیں گے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ چادر نیچے آ گئی. تو آپ نے اپنی چادر گھما کر سیدھے کاندھے پر رکھنی ہے، تو نمازوں وغیرہ میں آپ کی احتیاط ہوگی. اب احرام آپ نے پہن لیا ہے، ٹھیک ہے، احرام میں ایک اور احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے، اس کا طریقہ سمجھ لیجئے کہ آپ نماز ادا کرتے وقت اگر اللہ اکبر یوں کہیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں، اگر یہ کرتا نہ ہوتا تو سارا پیٹ وغیرہ نظر آتا نا. تو بڑا پیارا طریقہ امیر اللہ سنت سے سیکھا ہے کہ آپ نے احرام پہنا اور اب آپ نے نماز پڑھنی ہے، تھوڑے سے ہاتھ باہر نکالیں، اللہ اکبر. تو آپ نے دیکھا کہ یہ سینہ، یہ چادر، سارا پیٹ وغیرہ آپ کی چادر، واپس دیکھ لیجئے ایک بار، اللہ اکبر، تو انشاءاللہ یہ پورا آپ کا سینہ، پیٹ وغیرہ بھی نہیں کھلے گا. تو احرام آپ نے پہن لیا، اب نیت کرنی ہے. نیت بھی بتاؤں گا، لیکن مجھے بتائیں گے آپ کے حج تمتع کرنے والا کس چیز کی نیت کرے گا؟ ہاں ماشاءاللہ، زور سے کہیں، عمرے کی. بریلینٹ، ماشاءاللہ سیکھ رہے ہیں آپ لوگ. حج کی نیت نہیں کرے گا، حج کی نیت کرے گا وہ کون سا حج ہوگا؟ حج افراد، ماشاءاللہ. اور جو حج اور عمرے دونوں کی نیت کرے گا اس کا کون سا حج ہوگا؟ حج قران، ماشاءاللہ سیکھ بھی رہے ہیں اور جاگ بھی رہے ہیں، بالکل ساتھ رہیے گا. تو حج تمتع کرنے والا عمرے کی نیت کرے گا. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، احرام پہن لیے، گھر سے دو رکعت نفل بھی پڑھ لیں اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو پڑھ لیجئے، لیکن جب تک آپ عمرے کی نیت نہیں کریں گے نا تب تک احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہوں گی. پابندیاں کب شروع ہوں گی؟ کہ جب آپ نے عمرے کی نیت کر لی، یا حج کی نیت کرنی ہے تو حج کی نیت کر لی اور لبیک پڑھ لیں، اب آپ کی یہ پابندیاں شروع ہو گئیں. تو یہ آپ نے کب کرنی ہے یہ ذرا غور سے سن لیجئے. کراچی سے پلین جاتا ہے جب جدہ، تو جدہ شریف آنے سے 40-50 منٹ پہلے اعلان ہوتا ہے، چاہے آپ دبئی سے جا رہے ہیں چاہے آپ دنیا کے کسی بھی ملک سے جا رہے ہیں، آلموسٹ 30-40 منٹس پہلے باقاعدہ جہاز میں اعلان ہوتا ہے کہ میقات آنے والی ہے، حاجی یا عمرہ کرنے والے نیت کر لیں. لیکن ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اتنی دیر تک انتظار نہ کریں. جہاز میں بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے، نیند بھی آ جاتی ہے، اب نیند آ گئی اور وہ میقات کا ٹائم ہی نکل گیا. تو بہتر یہ ہے کہ جہاز میں بیٹھ گئے، جیسی جہاز اڑ گیا فضا میں پہنچ گیا، اب آپ نیت کر لیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض اوقات لوگ گھر سے نیت کر کے آتے ہیں اور جہاز لیٹ ہو گیا، فلائٹ کینسل ہو گئی، اب احرام کی نیت شروع ہو چکی ہے، پابندیاں شروع ہو گئی ہیں. جو احرام میں نہیں کرنے والے کام ہیں آپ کو پاکستان میں بھی نہیں کرنے ہوں گے. جب تک آپ مکے میں جا کر عمرہ ادا نہیں کریں گے، احرام نہیں کھولیں گے، آپ کی پابندیاں شروع. تو آپ جہاز میں بیٹھنے کے بعد اب نیت کریں جب جہاز اوپر چلا جائے. اچھا، کون سے جہاز میں نیت کریں گے؟ جب مثال کے طور پہ کراچی دبئی اور دبئی جدہ فلائٹ ہے، تو کراچی دبئی تک آپ چادروں میں چلے جائیں، نیت نہ کریں. جب دبئی سے جہاز اڑے، عمان سے جہاز اڑے جدہ کے لیے، یا دنیا کے کسی بھی ملک سے آپ جدہ کے لیے جا رہے ہیں، اب جہاز اڑنے کے بعد آپ نیت کریں تاکہ اب احرام کی پابندیاں بھی شروع ہوں اور آپ لبیک پڑھنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو بھی آپ نے عمرہ وغیرہ کرنا ہے اس کے بعد آپ کا احرام اترے گا. امید ہے یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حیدرآباد سے چلنے والے کہیں یہیں سے نیت کر کے نہ چلیں کہ یہیں سے ہی آپ کی پابندیاں شروع ہو گئیں، کیونکہ اب آپ کو راستے میں ہار بھی لوگ پہناتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ احرام کی کسی بات کو جو منع ہے وہ ہم سے ہو جائے اور ہم پر جرمانہ بھی ہو جائے اور کسی صورت میں گناہگار بھی ہو جائیں. تو بہرحال یہ الحمدللہ ہم نے احرام پہن لیا ہے، اب احرام کی نیت کیسے کرنی ہے وہ بھی بتاتا ہوں، اور احرام میں کون سی باتیں حرام ہیں یہ ذرا غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ذرا احرام پہنا ہے تو آئیے مل کر لبیک بھی پڑھ لیتے ہیں. سب مل کر پڑھیں گے، لبیک اللہم
لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
احرام پہننے والے حاجی جتنے بھی ہیں آپ کو لبیک یاد ہونی چاہیے، اور لبیک کے معنی بھی یاد ہونے چاہیے. اللہ اللہ اللہ، کیا معنی ہیں! آپ اسکول میں جاتے ہیں، کسی جگہ آفس میں جاتے ہیں، حاضری لگاتے ہیں نا، میں حاضر ہوں، لبیک، سبحان اللہ، یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگ رہی ہے. لبیک اللہم لبیک، اے میرے مولا میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک، میرے مالک تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت لک والملک، اے اللہ تعریفیں بھی تیرے لیے، ملک بھی تیرا، نعمتیں بھی تیری، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. اللہ اکبر! جب یہ کیفیت کے ساتھ ان اس معنی اور میننگ کے ساتھ آپ لبیک پڑھتے ہوں گے تو پھر آنکھوں سے آنسو بھی نکلیں گے. بزرگان دین کا تو یہ حال ہوتا تھا کہ لبیک پڑھتے تھے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. امام زین العابدین کتنے بڑے امام ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے جب آپ نے احرام پہنا، لبیک کہنے کا وقت آیا، آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا. کسی نے کہا حضور لبیک پڑھنا ضروری ہے، احرام کی نیت کے بعد لبیک پڑھیے. آپ نے فرمایا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میں لبیک کہوں اور مجھے سامنے سے لا لبیک نہ کہہ دیا جائے. اللہ اکبر! آپ کا یہ حال ہوتا کہ آپ جب لبیک پڑھتے تو بے ہوش ہو جایا کرتے. آج ہمارا حال یہ ہوتا ہے، حاجی ہنستے ہنستے لبیک پڑھ رہا ہے. نہیں میرے بیچے اسلامی بھائیوں، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، اس فکر اور آرزو کے ساتھ لبیک پڑھیے، مالک میں گناہگار آ گیا ہوں، میری حاضری کو قبول فرما لے. اے اللہ لاکھوں کو بلوایا ہے، تو نے مجھ پر بھی کرم کر کے مجھے بلوایا ہے. اللہ گناہگار آ تو گیا ہے، اب حاضری قبول فرما لے، لبیک قبول فرما لے.
اب اس تصور کے ساتھ ذرا آنکھیں بند کر کے با آواز بلند پڑھیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
اب احرام میں جو باتیں نہیں ہم نے جس پر بالکل قریب بھی نہیں جانا جو احرام میں حرام ہیں وہ بھی سیکھنا ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد میں مزید کچھ عرض کرتا ہوں اسلامی بھائی کو سلا ہوا کپڑا پہننا یہ احرام میں حرام ہے سر پر ٹوپی اوڑھنا یا امامہ وغیرہ باندھنا رومال باندھنا یہ بھی حرام ہے اسی طرح اسلامی بھائی ایسے موزے یا جوتے نہیں پہن سکتے جو وسط قدم یعنی پیر کا جو ابھار ہے میں نے دکھایا بھی تھا آپ کو کہ اس کو چھپائے ایسے جوتے ایسے موزے وغیرہ نہیں پہن سکتے اسی لیے ہم ہوائی چپل وغیرہ پہنتے ہیں جسم لباس یا بالوں وغیرہ میں خوشبو لگانا احرام کی جیسے ہی نیت آپ نے کر لی اب آپ خوشبو نہیں لگائیں گے جب تک آپ احرام میں ہیں یاد رکھیے گا اس میں ایک بڑی احتیاط کرنی ہوتی ہے جہاز میں عموماً یہ ہوتا ہے جب جہاز میں کھانا دیتے ہیں تو ساتھ ٹشو پیپر جیسا دیتے ہیں جو خوشبو والا ہوتا ہے پرفیومڈ ٹشو ہوتا ہے تو بھول کے بھی اس کو ہاتھ نہیں لگائیے گا اتنی خوشبو ہوتی ہے کہ بعض صورتوں میں تو دم بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ اب مجھ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی ہیں اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں مرد و عورت کے جو معاملات ہیں وہ بھی احرام میں اب نہیں ہو سکتے جیسے ہی احرام کی نیت ہو گئی ان تمام معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں مزید احرام کے مکروہات اور مزید تفصیل کے لیے آپ رفیق الحرمین میں آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ اب نیت کرنی ہے چونکہ میں نے پہلے ہی کہا تھا میں حج تمتع کا طریقہ بتاؤں گا تو حج تمتع کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے کون سی نیت کرنی ہے عمرے کی تو اب عمرے کی نیت کے الفاظ بڑے پیارے ہیں چونکہ میں آپ کو بتانے کے لیے کر رہا ہوں ورنہ اگر کوئی یہاں بیٹھ کر احرام بھی پہن لے اور نیت کر لے تو اس کا احرام شروع ہو جائے گا لیکن چونکہ یہ احرام میں سکھانے کے لیے میں نے پہنا ہے اور نیت آپ کو بتا رہا ہوں نیت بھی بڑی پیاری ہے نیت کے الفاظ سنیں اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی واعنی علیھا وبارک لی فیھا نویت العمرۃ واحرمت بھا للہ تعالی اے اللہ عزوجل میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں اسے میرے لیے آسان اور اسے میری طرف سے قبول فرما اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرما اور اسے میرے لیے بابرکت فرما میں نے عمرہ کی نیت کی اور اللہ کے لیے اس کا احرام باندھا جیسے ہی نیت کر لیں گے اب لبیک کہیں گے ایک بار لبیک کہنا لازمی ہے تین بار لبیک کہنا افضل ہے اور جیسے ہی لبیک پڑھیں گے اب یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے احرام کی نیت کرتے ہی تین بار لبیک پڑھیں گے اب جہاز میں ہیں یا جہاں بھی ہیں فوراً ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے دعا مانگیں یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے اور اب اس کے بعد یاد رہے جیسے ہی لبیک پڑھ لی نیت کر لی ہے اور لبیک پڑھ لی آپ محرم ہو چکے ہیں احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی ہیں اب آپ کا افضل ترین وظیفہ یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لبیک پڑھتے رہیں لبیک پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ ذوق بھی رہے گا برکت بھی ہوتی رہے گی تو بہرحال ایک بار پھر مل کے پڑھ لیتے ہیں لبیک اور پھر انشاءاللہ جدہ شریف پہنچ کر کیا کرنا ہے مل کر
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك
ما شاء الله ما شاء الله اب ہمارا جہاز جدہ شریف ایئرپورٹ پر پہنچ گیا اللہ وہ دن لائے گا انشاءاللہ اب آیا کہ اب آیا جدہ کا ساحل اب آئے گا مکہ چلیں گے مدینہ انشاءاللہ
کا ساحل لبایا کہ رب آ یا جتا کتا گے
آبا
مکے میں کیا کریں گے انشاءاللہ جا کر؟
میں مکے میں جا کر کروں گا طواف، میں مکے میں جا کر کروں گا طواف، نصیبہ زمزم مجھے ہوگا پینا، مدینہ مدینہ خوشا جو متا جا لگائے سفینہ، خوشا جو متا جا لگائے سفینہ، وہ حج جائے گے انشاءاللہ مدینہ
انشاءاللہ. اب جب جدہ ایئرپورٹ پہنچیں گے تو سب سے اہم کام یاد رکھیے، یہ پورا سفر صبر کا سفر ہے، یاد رکھیے گا، حج میں جھگڑا نہیں کرنا ہے، بے حیائی کی باتیں نہیں کرنی ہے، یہ قرآن کا حکم ہے کہ حج کے اندر رفث، جدال، یہ سب چیزیں، فسق، یہ نہیں کرنے، گناہ کے کام نہیں کرنے، لڑائی جھگڑے نہیں کرنے. اب جدہ ایئرپورٹ پہ کیا ہوتا ہے، چونکہ دنیا بھر سے حاجی آ رہے ہیں تو اب وقت لگے گا آپ کو اور آپ تھک بھی گئے ہوں گے. مثال کے طور پہ جو حیدرآباد کے لوگ ہیں، زمزم نگر سے پہلے کراچی جائیں گے، کچھ گھنٹوں پہلے نکلیں گے گھر سے، کراچی ایئرپورٹ پر کچھ گھنٹے لگیں گے، پھر جہاز میں کئی گھنٹے لگیں گے، اب جدہ پہنچتے پہنچتے تھک گئے ہوں گے. اب کیا ہوتا ہے، جب جدہ پہ تاخیر ہوتی ہے نا تو حاجی اب شروع ہی سے یا تو جھگڑا کرنے لگ جاتا ہے یا آل فال بکرا ہوتا ہے کہ دیکھو کتنا ٹائم ہو گیا ابھی تک بس نہیں آئی ہے، مولم کے لوگ ہی ایسے ہیں، انتظام ہی ٹھیک نہیں ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، اس سفر میں شکوا نہ کرنا، اس سفر میں کمپلین نہ کرنا. سچی بات یہ ہے کہ ہم تو قابل بھی نہ تھے جانے کے، مجرم اللہ کی بارگاہ میں گیا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں گناہ معاف کروانے گیا ہے. مجرم کے نخرے نہیں ہوتے، مجرم کی ایک ہی کیفیت ہوتی ہے کہ بس بلایا گیا ہے، اب معاف بھی کر دے، بادشاہ بخش دے. اس کیفیت میں رہنا. تو اب اس کا طریقہ کیا ہے، آپ پہلے سے ذہن بنا لیں کہ مجھے جدہ ایئرپورٹ پہ چار پانچ گھنٹے لگنے ہیں، اگر کم لگیں گے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، لگ گئے تو آپ کو پہلے ہی پتا ہوگا. اب ان پانچ گھنٹوں میں کرنا کیا ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیں، اتنے پیارے پیارے بیانات موجود ہیں، حج تربیتی اجتماع کے بیانات موجود ہیں، امیر اہل سنت کے مدری حج تربیتی اجتماعات موجود ہیں، پھر جناب ہماری ایک بڑی خوبصورت اپلیکیشن ہے حج و عمرہ کی، وہ اپلیکیشن موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، قرآن کی اپلیکیشن ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. تو پہلے سے ہی ذہن بنا لیں میں نے جدہ ایئرپورٹ پر انشاءاللہ ایک پارے کی تلاوت کرنی ہے، وہاں مسجدیں بھی بنی ہوئی ہیں، بھائی مسجد میں جا کے میں نے نوافل بھی پڑھ لینے ہیں، میں نے اتنی بار درود پاک پڑھ لینا ہے، چار پانچ گھنٹے کا کام ہی لے جائے نا تو پھر تو ٹینشن ہی نہیں ہوگی. آپ سمجھ لیں آپ کے حج کا سفر تو شروع ہو گیا ہے نا، ثواب شروع ہو گیا ہے. ہم نے کون سا مکے جا کر بزنس میٹنگ کرنی ہے کہ لیٹ ہو رہے ہیں، یہ ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے، زبان پر لبیک ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ سفر آسانی سے ہو جائے گا. بہرحال اس کے بعد آپ مکہ پہنچیں گے، آپ کو معلم کے پہلے ہو سکتا ہے دفتر پہ لے جایا جائے، اس کے بعد آپ اپنی ہوٹل پر پہنچیں گے. اب واقعی میٹھے حاجیوں آپ تھک گئے ہوں گے، پلیز ذرا میری بات سمجھیے، اب واقعی تھک گئے ہوں گے، بلکہ وہ کہتے ہیں نا تھکن بھی تھک گئی ہوگی. لیکن اب حاجی کیا غلطی کرتے ہیں، بس جلدی چلو عمرہ کرنے کے لیے. کیوں بھائی یار، یہ عمرہ کر لیں گے نا تو احرام اتر جائے گا، وہی والی بات کہ احرام بوجھ لگتا ہے تو جلدی اتارنا ہوتا ہے. اب مجھے بتائیے، اتنے عرصے سے سوچا ہوا تھا کہ کعبے پر پہلی نظر پڑے گی تو خوب دعائیں کروں گا، خوب آنسو بہاؤں گا، یہ بھی مانگوں گا، یہ بھی مانگوں گا، روتے روتے طواف کروں گا، پھر صفا مروہ کی سعی کروں گا، خوب جناب سجدے کروں گا. اب مجھے بتائیں کہ جو بندہ 20 گھنٹوں سے جاگ رہا ہے وہ کہاں سے یہ سارے کام کرے گا. ایسا بھی میں نے دیکھا طواف کرتے کرتے حاجی سو جاتے ہیں، اتنی تھکن تھی کہ چلے تو گئے شوق میں، اب آنکھیں ہی نہیں کھل رہی ہیں، نہ رونا آ رہا ہے کعبے کو دیکھ کر، کیونکہ تھکن کا بوجھ ہے نا. تو پلیز جلدی نہ کیجیے، ہوٹل میں پہنچ گئے آرام کیجیے، نماز وغیرہ پڑھ لیں، نماز کا ٹائم ہے تو نماز سے فارغ ہو جائیں، سو جائیں، اچھی نیند کریں، کھانا وغیرہ بھی کھائیں، چائے پینی ہے تو چائے بھی پی لیں، بالکل وہ کہتے ہیں نا ہمارے زبان میں تگڑے ہو کر، ہاں بالکل فریش ہو کر، اب تیار ہو کر آپ نے سوئے کعبہ جانا ہے. اب جو آپ کی حاضری ہوگی نا وہ انشاءاللہ بڑی کمال کی اللہ نے چاہا بڑی ذوق والی شوق والی حاضری ہوگی، کیونکہ اب تو اللہ کے گھر کو دیکھنا ہے نا، اب تو پہلی نظر کعبے پر پڑنے کا وقت ہے، اب تو مانگنا ہے، خوب اللہ سے التجائیں کرنی ہیں، تو فریش ہوں گے تو یہ سارے کام کر سکیں گے نا۔ تو بہرحال میٹھے اسلامی بھائیوں، آرام وغیرہ کر کے اب آپ نے حرم پاک کی طرف جانا ہے، اب ایک اور کام کر لیجئے، یہ انشاءاللہ باتیں آپ کو بہت کام دیں گی، کیونکہ کافی حاجی وہ ہیں جو پہلی بار مکہ شریف جاتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ ہوٹل پہ پہنچے، سامان رکھا اور چلے عمرہ کرنے، پہلے تو گئے 10-15 حاجی مل کر، لیکن واپسی میں سارے بچھڑ گئے، اب ہوٹل کا راستہ ہی نہیں پتا، نہ راستہ پہلے کبھی معلوم تھا، نام بھی عربی میں ہے تو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے کدھر جاؤں، پھر بعض اوقات پہلے ہی دن بچھڑ جاتے ہیں، پہلے ہی دن کھو جاتے ہیں۔ تو دو کام بڑے اہم ہیں، ایک کام تو یہ کہ ہوٹل سے نکلتے وقت ہوٹل والے سے ہوٹل کا کارڈ لے لیں، ٹھیک ہے، وہ کارڈ اپنی جیب میں بھی ڈال لیں، آپ کے ساتھ اگر گھر والے ہیں یا والد بزرگ بھی ہیں ان کے جیب میں بھی ڈال دیں، ان کو بھی دے دیں کہ یہ ہمارے ہوٹل کا کارڈ ہے، کہیں کھو جاؤ تو کسی کو دکھاؤ تو وہ آپ کو لے آئے، پہلی بات۔ دوسری نشانی آپ نے یہ رکھنی ہے کہ حرم پاک کے جس دروازے سے آپ نے داخل ہونا ہے اس دروازے کا نمبر یاد رکھیں، کیونکہ حرم شریف کے تقریباً دروازے ایک ہی جیسے ہیں، آپ داخل ایک دروازے سے ہوئے، نکلے کسی اور دروازے سے، وہ تو دنیا ہی الگ ہوگی، آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا، یہ میں کدھر آ گیا۔ مجھے یاد ہے ایک بار مکہ شریف میں ایک بہت بوڑھی خاتون تھی اور وہ رو رہی تھی حرم کے باہر، تو میں نے کہا کیا ہو گیا، وہ کہتی بیٹا جس میں جب اندر گئی تھی تو ہمارے ہوٹل کے راستے میں بڑی بڑی بلڈنگیں تھیں، واپس آئی تو بلڈنگیں غائب ہو گئی ہیں۔ میں نے کہا اما جی بلڈنگیں غائب نہیں ہوئی ہیں، آپ کسی اور دروازے سے باہر آ گئی ہیں۔ تو یہ پرابلم ہے، بےچارے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، تو خدا را یہ دو تین کام کر لیجئے گا، ورنہ آپ بھی کہیں ٹینشن میں نہ آ جائیں۔ اگر موبائل ساتھ ہے نا تو ایک اور عقل مندی کا کام یہ کریں، اپنے ہوٹل کے دروازے کی، ہوٹل کی بلڈنگ کی تصویر کھینچ لیں، آپ کو یاد رہے گا یہ میرا ہوٹل ہے، ٹھیک ہے، حرم پاک کے بھی اس دروازے کی تصویر کھینچ لیں جو دروازے سے اندر جا رہے ہیں، یہ بھی آپ کے پاس سیو ہو جائے گا، آپ کو فائدہ دے گا، شروع میں پہلے 2-4 دن راستے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہرحال اب آپ حرم پاک میں داخل ہو گئے، اب وہ وقت آنے والا ہے جب آپ بالکل کعبے کے سامنے پہنچنے والے ہیں، آنکھوں کو جھکائے رکھیے گا، ذکر و درود پڑھتے رہیے گا، لبیک پڑھتے رہیے گا، یہ کیفیت پیدا کیجیے گا کہ بھاگا ہوا مجرم ہے، اللہ کا نافرمان ہے اور کریم کے گھر میں جا رہا ہے، اور امید ہے کہ کریم ضرور کرم کرے گا۔ یاد رکھیے اب آپ جب اللہ کے گھر کے سامنے جا رہے ہیں، یہ خاص رحمتوں کے نزول کا مقام ہے، اور اب جو دعا مانگی جائے گی کعبے کو دیکھ کر، یہ قبولیت کا وقت ہے، تو کیا کیفیت ہونی چاہیے، کیا ذوق ہونا چاہیے۔ اور میں آپ کو صحیح بتاؤں ناظرین، مکہ پاک میں کعبہ مشرفہ اور مدینہ منورہ میں گنبد خضرا چاہے ہزار بار ٹی وی پر دیکھا ہو، ہزار بار وہاں جا کر دیکھا ہو، لیکن واللہ جب بھی بندہ کعبے کے سامنے پہنچتا ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے تو ہکا بکا رہ جاتا ہے، شاکڈ، سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا واقعی میں اللہ کے گھر کے سامنے آ گیا ہوں، میں اسی جگہ پر آ گیا ہوں جو میرے رب کا گھر ہے، جہاں رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، جدھر ساری دنیا جس کی طرف رک کر کے سجدہ کر رہی ہے۔ اہمیت سمجھیے کعبے کی، اہمیت کیا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ جدھر بھی نماز پڑھتے ہیں رخ ان کا کعبے کی طرف ہے، اور میں کعبے پر پہنچ گیا ہوں، یہ وہی کعبہ ہے جس میں حجر اسود ہے، یہ وہی کعبہ ہے جس میں میزاب رحمت ہے، یہ وہی کعبہ ہے جس کا طواف میرے آقا اور صحابہ کرام نے کیا ہے، کیسی مبارک جگہ ہے۔ اور جب کعبے کے سامنے انسان کھڑا ہوتا ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے اس کو سمجھ ہی نہیں آتا میں کدھر آ گیا ہوں، اور اب یہ مانگنے کا وقت ہے، اللہ مجھے اور آپ کو یہ منظر بار بار دیکھنا نصیب فرما۔ آپ جائیے گا، جب بالکل آپ کو وہ لگے کہ آپ کعبے کے سامنے آ گئے تو آنسوؤں کو بہنے دیجئے گا، تڑپتے ہوئے حاضری دیجئے گا، پھر دیکھیں کیسا کرم ہوتا ہے۔ یہ اشعار اگر یاد آ جائیں تو اپنے دل ہی دل میں گنگنائیے گا، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانبِ کعبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ، حضور
چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانبِ کعبہ، چلا
شرمندہ بدن لرزیدہ،
کریم کا گھر ہے، رحمت کا گھر ہے، برکتوں کا گھر ہے، مغفرتوں کا گھر ہے، اور اللہ نے مجھ گناہگار کو وہاں بلا لیا. کیا کیفیت بنتی ہے. پچھلے دنوں ایک مدنی قافلہ سفر عمرے پر گئے تھے اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر جو دعا ہوئی تھی پہلی نظر دیکھ کر. آئیے اس کے چند مناظر آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ آپ کے ذوق میں مزید اضافہ ہو. اللہ مجھے اور آپ کو کعبے کے سامنے مقبول حاضری عطا فرمائے، اور جو دعائیں ہم مانگیں وہ دعائیں ہماری قبول ہو جائیں، بیڑا پار ہو جائے. آؤ حاجیوں، آپ کا شوق اور بڑھے. چلتے ہیں مکہ شریف اور کعبے کے سامنے کیا منظر ہوتا ہے آپ کو دکھاتے ہیں.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اے اللہ، کس زبان سے تیرا شکر ادا کریں مولا، اپنا گھر ہمیں دیکھنا نصیب کیا. اے اللہ، مستجاب پر کھڑے ہیں جہاں 70,000 فرشتے ہر وقت دعاؤں پر آمین کہنے موجود ہوتے ہیں. اے اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ، ہم جو بھی تجھ سے دعا کریں وہ دعا اپنے دربار میں قبول فرما. یا الہی، جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے آمین رب بنا کر. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اے اللہ، دنیا میں اگر کوئی دشمن اپنے دشمن کے گھر پہنچ جائے تو دشمنی ختم کر دی جاتی ہے، اسے معاف کر دیا جاتا ہے. اے اللہ، آج ہم تیرے گھر کے سامنے آئے ہیں، مالک تیرے دشمن نہیں تیرے بندے ہیں. اے اللہ، تجھ کو اپنا رب مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں نافرمان ہیں مولا، مگر باغی نہیں ہے مالک، میرے گھر پر آئے ہیں. اے اللہ، تو نے مہمان بنایا ہے، اب بلایا ہے تو ہماری مغفرت بھی فرما دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف فرما دے.
کریں ناظرین، اپنے گھر میں، اپنے وطن میں دعا مانگنا اور ہے، اور کعبے کے سامنے جا کر دعا مانگنا اور ہے. اللہ کریم ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، بار بار کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر مانگنا نصیب فرما، اور وہاں ہماری جھولیاں بھر دی جائیں، ہماری آرزوئیں پوری ہو جائیں، ہم پر خاص کرم ہو جائے. یقین کریں، کعبے کے سامنے جب انسان جاتا ہے اس کے دل کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے. امام غزالی لکھتے ہیں نا، جب کعبے کا دیدار کرو تو اس بات کا ذہن بناؤ کہ آج کعبے سے ملاقات ہوئی ہے، قیامت کے دن اللہ سے ملاقات ہونی ہے. کعبے کے غلاف پر لپٹ کر آنسو بہائیں. لیکن یقیناً احرام میں ہمیں ان باتوں کی احتیاط کرنی ہے، کیونکہ وہاں غلاف پر خوشبو وغیرہ بھی لگائی جاتی ہے. بہرحال، اب دعا کر لی آپ نے، اب وقت ہوا ہے طواف کرنا ہے. طواف سے پہلے استبا، سیدھے کاندھے کو کھولنا، یہ استبا کہلاتا ہے. کعبے کے بارے میں طواف کے حوالے سے ایک اینیمیٹڈ ہم نے ویڈیو بنائی ہے، ایک ایسی ویڈیو ہے جو آپ کو کعبے کے بارے میں کچھ بتائے گی، کیسے طواف ہوگا، کیسے آپ نے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر بوسہ دینا ہے. انشاءاللہ یہ آپ جو دعوت اسلامی کی حج و عمرہ کی اپلیکیشن ہے یہ ڈاؤن لوڈ بھی کر لیں گے تو قدم قدم پر آپ کو کام آئے گی. آپ کعبے کے سامنے پہنچ کر طواف کا طریقہ کلک کریں گے تو وہ طریقہ آپ کے سامنے آ جائے گا، بھول بھی گئے ہوں گے تو دوبارہ یاد آ جائے گا. آئیے اب آپ کو طواف کا طریقہ بتاتے ہیں، اور یہ اینیمیشن ہے یاد رہے، لیکن یہ اس لیے بنائی ہے، یہ فرضی خاکہ بنایا ہے تاکہ آپ کو سکھایا جا سکے کہ طواف آپ نے وہاں جا کر کیسے کرنا ہے.
الحمدللہ عزوجل، ہماری خوشبختیوں کی معراج کہ ہم کعبہ مشرفہ کے سامنے پہنچ چکے ہیں اور اب طواف کرنا ہے. سب سے پہلے مرد جو ہیں، جب آپ
عمرے یا حج کا طواف کریں گے، احرام کے ساتھ جب بھی طواف کریں گے تو استباء کر لیں، یعنی سیدھا کاندھا جو ہے وہ ہم کھول لیں گے۔ اس طرح سیدھے کاندھے کو کھلا رکھنے کو استباء کہا جاتا ہے۔ اور اب آئیے طواف کی نیت کرتے ہیں۔ اللہم انی ارید طواف بیتک الحرامی فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ عز و جل، میں تیرے محترم گھر کا طواف کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور میری جانب سے اسے قبول فرما۔ بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اور پہلے تین چکروں میں مرد جو ہیں وہ رمل کریں گے، اور رمل کے لیے تیز تیز قدم اٹھانے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدم اور شانے اکڑاتے ہوئے۔
سات چکر پورے ہو جائیں تو اب اس استباء کو ختم کر دینا ہے، یعنی کاندھا چھپا لینا ہے۔ بہت سارے حاجی جو ہیں وہ طواف کے بعد بھی سیدھا کاندھا کھلا رکھتے ہیں۔ اب ہم سعی کرنے جائیں گے، ہم نے اس سے پہلے مقام ابراہیم پر نوافل ادا کرنے ہیں، لیکن اب کاندھا جو ہے وہ چھپا لیں گے۔
ناظرین، آپ کو اسٹارٹ کرنے کا طریقہ بتایا گیا، لیکن یاد رہے کہ سات چکر طواف کے ہوں گے، اور استلام یعنی حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہم نے اپنے ہاتھوں کو چومنا ہے یہ آٹھ بار ہوگا، کیونکہ سٹارٹ بھی ہم کریں گے اور اینڈ پر بھی ہم کریں گے، تو آٹھ استلام اور سات چکر ہوں گے۔ پہلے تین چکر میں رمل ہوگا، یعنی اکڑ اکڑ کر چلا جائے گا، باقی چار چکر جو ہے وہ نارمل چال کے مطابق چلیں گے۔ رمل اس صورت میں ہوگا جب رش نہ ہو، بہت رش ہو، ہمیں پتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، تو اب آپ نے رمل نہیں کرنا تاکہ ہمارے رمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ رمل کا بڑا پیارا انداز امیر اہل سنت نے ہمیں سکھایا تھا، آئیے اس کلپ کی طرف چلتے ہیں، اس بہانے امیر اہل سنت کا دیدار بھی کرتے ہیں اور رمل کا طریقہ کیسے کرنا ہے آئیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس وقت کافروں پر روپ ڈالا گیا تھا، اس ادا کو باقی رکھا گیا، تو میں جو سمجھ سکا ہوں وہ اس طرح کے، جیسے تو اس طرح چھوٹے چھوٹے قدم اور مٹھیاں بند کر کے جیسے کسی کو وہ روپ ڈالنا ہے، اس انداز پہ چلنا ہے رمل میں۔
سبحان اللہ، تو یہ رمل کا انداز بھی ہمیں پتا چل گیا۔ اور اب ایک اور بات جو طواف میں ہے کہ دعا کیا کریں، کئی حاجیوں کو ہوتا ہے کہ طواف میں کیا دعائیں کرنی ہیں، تو رفیق الحرمین میں طواف کے ساتوں چکر کی دعا موجود ہے، تو آپ چاہیں تو اس کو دیکھ کر وہ ساتوں چکر کی دعا بھی پڑھ لیں، اور آپ چاہیں تو سبحان اللہ چلتے چلتے خوب درود پاک پڑھتے رہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں، تاکہ آپ کا ذوق باقی رہے۔ بعض اوقات کتاب لے کے پڑھنے میں ٹکرا بھی سکتا ہے انسان، تو وہ دعائیں کریں جو آپ کو زبانی یاد ہیں۔ میرا رب کریم ہے وہ دلوں کے حال جانتا ہے، بہت پیارا وظیفہ درود پاک بھی ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کلمہ پاک پڑھیں، ذکر اللہ کرتے رہیں، تو جس ذکر میں آپ کو ذوق آ رہا ہے، جس دعا میں آپ کی رقت بن رہی ہے، وہ کرتے جائیں۔ بس مجرم اللہ کی بارگاہ میں آ گیا ہے، میں قابل نہ تھا، مجھے بلایا گیا ہے، اور اے کاش اس کیفیت میں ہمیں طواف نصیب ہو کہ ہمارے آنسو گرتے رہیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو مقبول طواف کی سعادت نصیب فرمائے۔ اب جب طواف کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے مقام ابراہیم کے پاس آنا ہے۔ مقام ابراہیم وہاں پر باقاعدہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا تصویروں میں، گولڈن کلر کا ایک پورا سا باکس سا بنا ہوا ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ آج بھی ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ہم وہ قدموں کے نشان دیکھ سکتے ہیں۔ اب مقام ابراہیم کی سیدھ میں کہیں بھی پیچھے جگہ مل جائے، ایگزیکٹلی مقام ابراہیم کے پاس تو نہیں کھڑے ہونے دیتے کیونکہ وہاں طواف ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ بھی قریب جا کر نوافل پڑھنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ آپ نوافل پڑھیں گے تو لوگوں کو طواف میں پرابلم ہو جائے گی۔ تو پیچھے آ جائیں، مقام ابراہیم کی سیدھ میں آ جائیں، یا اس کے قریب کہیں بھی جگہ مل جائے، اور سبحان اللہ ہو سکے تو یہ قرآن کی آیت پڑھیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى۔ اب مقام ابراہیم کے قریب جگہ ملے تو بہتر ہے، ورنہ مسجد حرام میں جہاں بھی جگہ ملے اگر مکرو وقت نہ ہو تو دو رکعت نماز طواف ادا کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اور دوسری میں قُلْ هُوَ اللَّهُ شریف پڑھ لیں۔ یہ نماز واجب ہے، اور کوئی مجبوری نہ ہو تو طواف کے فوراً بعد پڑھنا سنت ہے۔ اب جب اگر مثال کے طور پہ مکرو وقت ہے، آپ نے عصر کے بعد طواف کیا، اب نوافل نہیں پڑھ سکتے، تو اب آپ مغرب کے بعد یا پھر کبھی بھی اس کو پڑھیے ضرور، وہ معاف نہیں ہو جائے گی مکرو وقت ہونے کی وجہ سے، اور اگر مکرو وقت نہیں ہے تو فوراً پڑھیے کہ یہ پڑھنا سنت ہے۔ اسی طرح اکثر لوگ کاندھا کھلا رکھ کے نماز پڑھتے ہیں،
یاد رہے کہ یہ مکروہ ہے۔ کاندھا کھلا رکھ کے نماز نہیں پڑھنی ہے، آپ نے سات چکر طواف کے پورا ہونے کے بعد جو کاندھا کھلا رکھا تھا اس کو بند کر لیجئے۔ اسی طرح میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اب خاص دعا مانگیے، یہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے۔ مقام ابراہیم کی دعا بھی امیر علیہ سنت نے رفیق الحرمین میں لکھی ہے۔ اب نوافل پڑھ لیے، اب آپ نے ملتزم پر آنا ہے۔ سبحان اللہ، ملتزم کون سی جگہ ہے؟ ذرا سمجھیے گا، حجر اسود اور کعبے کے دروازے کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جگہ ملتزم، بڑی مختصر سی جگہ ہے، شاید دو یا تین افراد وہاں کھڑے رہ سکتے ہیں۔ تو اب اتنی چھوٹی جگہ میں مجھے کیسے جگہ ملے گی؟ تو اس جگہ پر نہ بھی پہنچ سکے تو اس کی سیدھ میں کھڑے ہو کر خاص دعائیں مانگیں، التجائیں کریں۔ یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ملتزم پر جا کر بہت دعائیں مانگی، اللہ سے یہ بھی عرض کرے، مولا مجھے تو مانگنا نہیں آتا، میرے آقا نے طواف میں دعائیں مانگی، ملتزم پہ دعائیں مانگی، مقام ابراہیم پہ دعائیں مانگی، زمزم اور صفا اور مروہ پہ دعائیں مانگی، اے اللہ میرے آقا نے جو مانگا مجھے بھی اس میں سے حصہ عطا فرما دے، جن چیزوں سے نبی پاک نے پناہ مانگی مولا مجھے بھی پناہ دے دے۔ رب کریم ہے، اچھوں کے صدقے مانگیں گے تو انشاءاللہ مزید بیڑا پار ہو جائے گا۔ بہرحال ملتزم پر بھی خوب دعائیں کریں، اس کے بعد اب آپ نے آب زمزم جہاں پیا جاتا ہے، اب تو وہاں کولر لگ گئے، پہلے زمزم شریف کا کنواں تھا، اب آب زمزم کے جہاں کولرز ہیں وہاں پر آئیے، خوب جی بھر کر آب زمزم پیئے۔ آب زمزم پیتے وقت جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوگی، لیکن یاد رہے زمزم پیتے وقت زمزم شریف زمین پر نہ گرے، کیونکہ آپ جو جگہ پر کھڑے ہیں وہ مسجد کا حصہ ہے۔ تو احتیاط سے زمزم پیجئے، جتنا پی سکتے ہیں پیجئے، زمزم کو دیکھنے سے نگاہیں تیز ہوتی ہیں، زمزم کو دیکھنا عبادت ہے۔ زمزم شریف پینے سے پہلے جو نیت کر لی جائے، جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور کعبے کو دیکھتے ہوئے زمزم پینے کا جو لطف ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر زمزم شریف کو ہو سکے تو اس کے چند قطرے آنکھوں پر ڈالیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ میری آنکھوں کے گناہ معاف کر دے، اپنے سر پر ڈالیں، اپنے کانوں پر ڈالیں، اللہ میرے کانوں کے گناہ معاف کر دے، پیتے وقت نیت کر دیں اللہ میرے منہ سے جو گناہ ہوئے وہ معاف کر دے، اپنے پیٹ پر لگائیں کہ یا اللہ اب اس پیٹ میں کبھی حرام کا لقمہ نہ جائے، اچھی اچھی نیتیں کر کے زمزم کو تبرکاً اپنے جسم پر ملئے۔ پھر احتیاط کرنی ہے کہ زمین پر قطرے نہ گریں، اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ ایک اور بات امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری لکھی کہ زمزم شریف ٹھنڈا نہ پیئیں، بہت سا ٹھنڈا ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ہم نے سفر بھی تو کرنا ہے نا، ابھی اور عبادت بھی کرنی ہے، تو ٹھنڈا زمزم پینے سے بعض اوقات گلا جو ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے، زکام وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، تو اپنی صحت کا بھی تو خیال رکھنا ہے۔ تو زمزم جو ہے وہ بغیر ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، غیر مبرد لکھا ہوتا ہے، تو وہ والا پی لیا کرے تو انشاءاللہ اور آسانی رہے گی۔ بہرحال آپ کا طواف ہو گیا، آپ نے طواف کے نوافل پڑھ لیے، زمزم شریف پر بھی حاضری ہو گئی، ملتزم پر بھی حاضری ہو گئی، اب آپ نے جانا ہے صفا اور مروہ کے لیے، سعی کرنے کے لیے۔ بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں، صفا مروہ اس طرف ہے، سعی اس طرف ہے، کوئی مشکل نہیں ہوگی، آپ کو اللہ نے چاہا پہنچ جائیں گے۔ صفا مروہ میں پہلی احتیاط تو یہ کرنی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ بیسمنٹ میں، طے خانہ جہاں پر ہے، انڈر گراؤنڈ جس کو کہتے ہیں، وہاں بھی صفا مروہ ہے، وہاں صفا مروہ کریں تو فائدہ یہ ہے کہ وہ پرانا جو صفا مروہ تھا، پرانی جو سائز تھی اس کا حدود اربعہ تھا، اتنا ہی ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو مزید مل جائیں گی۔ تو کوشش کریں کہ وہاں جا سکیں تو وہاں صفا مروہ کریں۔ اب ایک بات بڑی اہم ہے، یہ ذرا غور سے جتنے حاجی یہاں بیٹھے ہیں سن لیں، صفا مروہ کی جو سعی ہے اس کے بھی سات چکر ہیں۔ کتنے چکر ہیں؟ میرے ساتھ دوہرا لیجیے، کتنے چکر ہیں؟ سات۔ اچھا غلطی کیا ہوتی ہے؟ چونکہ طواف میں حجر اسود سے شروع ہوا اور حجر اسود پر ختم ہوا، پہلا چکر بھی، دوسرا بھی، تیسرا بھی، تو حاجی سمجھتے ہیں کہ صفا سے اگر شروع ہو رہا ہے نا تو یہ پہلا چکر بھی صفا پر ہی ختم ہوگا، تو صفا سے مروہ جاتے ہیں پھر مروہ سے صفا آتے ہیں اور اس کو ایک گنتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ صفا سے مروہ ایک چکر ہے، مروہ سے صفا دوسرا، پھر صفا سے مروہ تیسرا، تو اس کو آسان یوں سمجھ لیجئے کہ سعی جو ہے وہ صفا کی پہاڑی سے شروع ہوگی، مروہ کی پہاڑی پر ساتواں چکر پورا ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ کنٹینیو کرتے جائیں گے سات پورے کہاں ہوں گے؟ مروہ جا کر ہوں گے۔ دونوں صفا اور مروہ کے درمیان گرین لائٹس آتی ہیں جن کو میلین اخدرین کہا جاتا ہے، گرین لائٹ یاد کر لیجئے، اس کے درمیان مردوں نے دوڑنا ہے، باقی نارمل چلتے رہے، اس ایریا میں مردوں نے دوڑنا ہے، عورتوں نے پورا صفا مروہ سکون کے ساتھ کرنا ہے، نارمل چال چلنی ہے۔ صفا مروہ کے درمیان بھی آپ درود پاک پڑھتے رہیے، ذکر و اذکار کرتے رہیے۔ صفا مروہ کیسے کرنا ہے اس کی بھی اینیمیشن ایک ویڈیو آپ کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے تیار کی ہے، آئیے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں۔ اب سعی شروع کرنی ہے، جس طرح طواف میں ہم نے ہر چکر پر استلام کیا تھا، سعی شروع کرنے سے پہلے بھی استلام کرنا سنت ہے۔
بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. میرے بیچ اور پیارے اسلامی بھائیوں اور پیارے حاجیوں, اس وقت ہم کوہ صفا کے پاس آ گئے ہیں. یہ وہی مبارک مقام ہے جہاں بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان دونوں پہاڑوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھی. میرے رب عز و جل کو ان کی ادا ایسی پسند آئی کہ آج دنیا بھر کے حاجیوں, عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی کو لازم قرار دے دیا گیا. اب وقت ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا. کوہ صفا کے پاس سے ہماری سعی شروع ہوگی. یاد رہے صفا اور مروہ کے درمیان ہم نے 7 چکر کرنے ہیں, اور یہ بھی یاد رہے کہ صفا سے چکر شروع ہوگا, مروہ پر ختم ہوگا, پھر مروہ سے واپس آئیں گے صفا پر, تو یہ دوسرا چکر ہو جائے گا. گویا صفا سے سعی شروع ہوگی اور جو 7 چکر ہے وہ مروہ پر ختم ہوگا. یہ بھی یاد رہے صفا اور مروہ کے درمیان جب ہم سعی کریں گے تو دوران سفر ہمیں سبز لائٹیں نظر آئیں گی, جس کو میلین اخترین بھی کہا جاتا ہے. وہاں مرد جو ہیں وہ دوڑتے ہوئے گزریں گے. اسلامی بہنیں عام انداز میں, نارمل انداز میں چلتے ہوئے میلین اخترین کے درمیان سے گزریں گی. اب آئیے سعی کی نیت کر لیتے ہیں. اللهم اني اريد السعي بين الصفا والمروه 7 لوجهك الكريم فيسره لي وتقبله مني. اے اللہ عز و جل, میں تیری خوشنودی کی خاطر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے 7 پھیرے کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں, تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور اسے میری طرف سے قبول فرما. نیت کے بعد اب کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کر کے خوب دعائیں کیجئے, اور ہر چکر پہ جب کسی ایک پہاڑ پر پہنچے, یعنی صفا سے مروہ پہنچے, وہاں بھی دعا کریں, پھر مروہ سے صفا آئیں پھر دعا کریں. یہاں دعا نہیں کریں گے تو کہاں دعا کریں گے؟ سبز لائٹ نیلین اخترین آئیں گے تو اب دوڑنا شروع کر دیں گے, اور جب سبز لائٹ کے قریب پہنچیں گے دوسری, تو اب نارمل چال میں چلتے ہوئے اپنی سعی کو مکمل کریں گے. اے لیجئے ہم مروہ کی پہاڑی کے پاس پہنچ گئے ہیں, اور یہ وہی پہاڑ ہے, یقیناً ان پہاڑوں نے, ان فضاؤں نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے. اب آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا ہے, آئیے پھر کعبہ شریف کی طرف رخ کیجئے اور دعاؤں میں مشغول ہو جائیے. الحمدللہ 7 چکر پورے ہوئے, مروہ پر ہم پہنچے اور یہ 7 چکر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. آئیے اب دعا کرتے ہیں. جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا اب وہ حلق کروائیں یا قصر کروائیں, یعنی ایک ایک پورے کے برابر چوتھائی سر کے بال کٹوا لیں. اسلامی بہنیں اپنے بال جو ہیں ایک ایک پورے کے برابر چوتھائی سر کے بال کٹوا لیں, اب وہ احرام سے فارغ ہو گئے. عمرہ کرنے والوں کو مبارک ہو کہ ان کا عمرہ مکمل ہوا, مگر یاد رہے جنہوں نے حج قران کا احرام باندھا ہے ان کا احرام تو حج کے بعد اترے گا.
جی ناظرین, یہ آپ نے صحیح کا طریقہ دیکھ لیا. امید ہے کہ اس سے بہت آسانی ہو جائے گی. 7 چکر کرنے ہیں, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, پھر مروہ, پھر صفا, اس طرح کرتے کرتے مروہ پر جا کر 7 چکر پورے ہو جائیں گے. عمرہ جو ہے وہ طواف اور سعی کا نام ہے. عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. جب یہ کمپلیٹ ہو گیا تو اب آپ اپنے بالوں کو مرد جو ہے وہ پورا حلق کروا لے, یہ سنت ہے. اور اگر حلق نہیں کروانا چاہتے تو چوتھائی سر کے ایک ایک پورے کے برابر کم از کم بال کٹوائیں, اور اس میں بہتر یہ کہ کچھ زیادہ کٹوا لیں, تو اچھی طریقے سے تکثیر کروائیں، ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ مروہ پہ کچھ لوگ کینچی لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور دو چار جگہ سے کٹ لگاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہماری تکثیر ہو گئی. ایسا نہ کریں، آپ نائی کے پاس جائیں، باربر شاپ میں جائیں اور اس کو کہیں کہ صحیح طریقے سے تکثیر کرو، پھر ٹھیک ہے. ورنہ افضل یہی ہے کہ ان مرد جو ہے وہ حلق کروائیں، سارے سر کے بال اتاریں. اسلامی بہنیں جو ہیں وہ حلق نہیں کروا سکتی، ان کے لیے ناجائز ہے. ان کے بالوں کا جو چٹیا آخر میں جو ہوتی ہے اس کو اپنی ہاتھوں کے گرد گھما کر وہ اگر کاٹ لیں گی تو ان کی تکثیر بھی ہو جائے گی. اچھا، یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ سعی کی نماز، یعنی نماز سعی پوری ہو جائے تو اب بھی نماز پڑھیں، یہ مستحب ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا مروہ کرنے کے بعد بھی دو رکعت نفل ادا کیے. بہرحال اب آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، جو حج تمتع کر رہے ہیں اب وہ حلق کروا کر احرام اتار دیں. اب تمام احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں، خوشبو بھی لگائیں، دیگر تمام معاملات آپ کر سکتے ہیں، بہت آسانی ہو گئی ہے. اب آپ نے احرام کب پہننا ہے؟ جب آپ نے حج کو جانا ہے. اگر 15-20 دن بھی آپ کے پاس ہیں آپ نارمل، اب کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن احرام کی پابندیاں آپ کی ختم ہو گئیں. تو یہ اہم بات تھی. البتہ جس نے قران کیا ہے، حج قران کیا، اس کا احرام ابھی نہیں اترے گا، وہ حلق بھی نہیں کروائے گا، اس کی پابندیاں بھی برقرار ہیں، وہ حج کے بعد احرام اتارے گا. اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب سوال ذہن میں ہے کہ عمرہ تو 2-4 گھنٹے میں ہو جائے گا، فارغ ہو جائیں گے مکہ شریف جانے کے بعد، اب کیا کریں؟ اب زندگی کے حسین دن گزارنے ہیں. مکہ شریف وہ شہر ہے جہاں میرے آقا نے زندگی کے 53 سال گزارے ہیں. یہ گلیاں، یہ چپا چپا میرے آقا کی یادیں ہیں، نبی پاک کی ولادت گاہ بھی وہی ہے. اب آپ نے خوب عبادت کرنی ہے. طواف وہ عبادت ہے، یاد رکھیے، جو دنیا میں کہیں اور نہیں ہو سکتی. تو جتنا ہو سکے آپ کو، جتنی ہمت اللہ نے دی ہے، کوشش کریں طواف کریں، زیادہ سے زیادہ طواف کریں. 7 چکر جب بھی کریں گے طواف، ایک طواف مکمل ہو جائے گا، تو خوب طواف کریں. 50 طواف جس نے کر لیے اس کے لیے الگ فضیلت احادیث میں آئی ہیں. تو اپنا ٹارگیٹ لے لیں کہ کم از کم اس بار حج کے سفر میں 50 طواف، یعنی 7 چکر کا ایک طواف ہے، تو ایسے 50 طواف میں نے کرنے ہیں پورے سفر میں، تو مشکل نہیں ہے. اگر روز کے 3-4 کریں گے تو 50 ہو جائیں گے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور کام آپ نے یہ کرنا ہے حجیوں، کہ تلاوت قرآن کریں. ہو سکے تو مکے اور مدینے میں روزے رکھیں. جن دنوں میں روزے رکھنا عید کے دنوں میں منع ہے وہ الگ ہے، اس کے علاوہ روزے رکھیں. مکے میں ایک روزے کا 1,00,000 کا ثواب ملے گا، مدینے میں ایک روزہ رکھیں گے 50,000 روزوں کا ثواب ملے گا. ہمارا ادھر کام کیا ہے؟ ہم گئے کس لیے ہیں؟ عبادت کے لیے تو گئے ہیں. تو روزہ رکھ لیں اور اس کے بعد رات خوب عبادت میں گزاریں، سحری کریں، فجر پڑھیں، آرام کر لیں، ظہر کے بعد پھر عبادتیں شروع کر دیں. تو بہرحال ان دنوں کو استعمال کیجئے. قرآن پاک پڑھنے کا ٹارگیٹ لے کر جائیے کہ مکے میں ایک قرآن ختم کرنا ہے، مدینے میں قرآن ختم کرنا ہے. ورنہ حاجی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ خوب گپ شپ، کھانا پینا، گھومنا پھرنا، فضول باتیں، بعض اوقات غیبتوں تک کے معاملات ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم نہیں گئے ہیں، ہم عبادت کے لیے گئے ہیں، ہم بخشش لینے گئے ہیں، ہم گناہ معاف کروانے گئے ہیں. تو اب ایک ایک دن کو استعمال کریں. تو بہرحال اب آپ نے زندگی کے حسین دن گزارنے ہیں. اب وقت آ جائے گا 7 ذوالحجہ، جس کا پورے سمجھیے مکے میں دھوم پڑی ہوئی ہوگی. ہر حاجی کو انتظار ہوتا ہے کہ منا کب جانا ہے. یہاں میں ایک دو باتیں احتیاط بتا دوں کہ جب 5 ذوالحجہ آ جائے نا، اس کے بعد اب ریسٹ کیجئے گا. کہتے ہیں نا وہ کسی کی شادی ہوتی ہے یا کوئی بڑا کام ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بھائی ذرا آرام کرو، تھکن والے کام نہ کرو. تو حاجی کے لیے اب سب سے اہم یہ 5 دن ہیں. اب اپنے آپ کو زیادہ نہ تھکائیں، 4-5 ذوالحجہ کے بعد ریسٹ کریں، نماز پڑھیں، زیادہ تھکاوٹ والے کام نہ کریں. اب کچھ لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ کچھ حاجیوں نے 4 یا 5 ذوالحجہ کو وہ غار حرا پہ چلے گئے، جبل نور پر، جبل سور پر. اب جبل سور پر آپ غار سور پر چڑھیں گے تو تھک تو جائیں گے نا. ہم شہری لوگ ہیں، پہاڑوں پہ چڑھنے کی عادت تو ہے نہیں. اب جب منا جانے کا وقت آیا تو پیر پکڑ کے بیٹھے ہیں، کسی کو زخم لگ گیا پہاڑ پر چڑھنے کی وجہ سے. یہ سارے کام جو پہاڑوں پہ چڑھنے والے ہیں نا، یہ سب آپ حج کے بعد کیجئے گا. مہربانی کر کے اپنی انرجی کو بچا کے رکھیں تاکہ آپ زبردست طریقے سے، پراپر طریقے سے حج کر سکیں. اپنے پیٹ کا خیال رکھیں، جو کھانا پینا لگا رکھتے ہیں ایسا نہ کریں، ہلکا کھانا کھائیں اور اپنے آپ کو 5 دنوں کے لیے تیار کریں. اب ذرا میری توجہ سے بات سنیے گا، جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، حج کے دنوں میں سب سے بڑی حاجیوں کی ٹینشن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پتہ نہیں مینا عرفات میں کیا ہوگا، کیسے کریں گے، اتنے سارے لوگ ہیں، ہم کھو تو نہیں جائیں گے، کیسے منا جائیں گے، کیسے عرفات جائیں گے. سب سے اہم بات مجھے بتائیے، حاجی کس کا مہمان ہوتا ہے؟ جواب دیں گے آپ سارے مجھے، کس کا مہمان ہوتا ہے؟ ضیوف الرحمان کہا جاتا ہے حاجیوں کو، رحمان کے مہمان ہیں. آپ کسی کے مہمان بنے تو آپ کو فکر ہوتی ہے کھانا کیا ملے گا، آرام کیا ملے گا، یا میزبان کا کام ہوتا ہے؟ میزبان کا کام ہوتا ہے، میزبان کی ٹینشن ہے، میری تھوڑی ٹینشن ہے، میزبان نے انتظام کرنا ہے. میں مہمان ہوں، اس کو پتا ہے کیا کھلانا ہے، اس کو پتا ہے کدھر سلانا ہے. مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی جب میں کسی کے گھر مہمان بنتا ہوں.
تو جب حاجی اللہ کے مہمان ہے تو تمہیں ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ رب نے انتظام کرنا ہے، اس نے بلایا ہے، اسی نے کھلانا ہے، اسی نے پلانا ہے، وہی سارے انتظام کرے گا. آپ یقین کریں 80-80 سال کے بزرگ آتے ہیں، معذور لوگ آتے ہیں، واچ کرتے ہیں، تو ہم کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اللہ سب کا انتظام فرما دیتا ہے، سب کے لیے خیر ہو جاتی ہے. سب سے پہلی بات، خدا را اپنے سر پہ ٹینشن نہ سوار کرنا. آپ خود ٹینشن میں آئیں گے نا، آپ دوسروں کو بھی ٹینشن میں ڈالیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، گھبرائے گھبرائے پھر رہے ہوتے ہیں. کوئی نہیں گھبرانا. میں آپ کو انشاءاللہ ایسا حج کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ بالکل اللہ نے چاہا ٹینشن فری حج کریں گے، لیکن پہلے سر سے ٹینشن اتار دیں. ٹھیک ہے، حج کے ارکان جو ہیں وہ 5 دنوں میں ہیں. میرے ساتھ اب آپ سب نے دہرانا ہے تاکہ آپ کو آدمی نے یاد کرانا ہے. یہ 5 دن جتنے ناظرین ہیں آپ نے بھی میرے ساتھ مل کر دہرانا ہے. 5 دن ہیں، 8, 9, 10, 11, 12 ذوالحجہ. ٹھیک ہے، یہ 5 دن حج کے مناسک، حج کے ارکان جو ادا ہوتے ہیں وہ مین 5 دن ہیں. ٹھیک ہے، اب 5 دن کون کون سے میرے ساتھ دہرائیے. پہلا کون سا ہے؟ 8 ذوالحجہ، پھر 9 ذوالحجہ، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ اور 12. 8 سے 12 یہ 5 دن ہے. ٹھیک ہے، 7 ذوالحجہ کی رات سے ہی قافلے منا جانا شروع ہو جائیں گے. افضل یہ ہے، برکت بھی بڑی ہے کہ پیدل حج کرے. جس میں ہمت ہے، نوجوان ہے، تو میں تو مشورہ دوں گا زندگی میں ایک حج تو پیدل ہونا چاہیے. سید اعلی حضرت فرماتے ہیں جو پیدل حج کرتا ہے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں. اچھا، اور روایتوں کا مضمون ہے جو پیدل حج کرنے والے آتے ہیں فرشتے ان کو اپنے گلے لگاتے ہیں. تو جن کے لیے ممکن ہے وہ پیدل حج کریں، مگر پیدل حج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تجربہ کار حاجی ساتھ ہونا چاہیے، جس کو پتا ہو کہ خیمہ کیسے ملے گا. پتا چلا خیمہ ہی نہیں ملا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے پورے ہو گئے. تو پیدل حج کرنے والوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ حج سے 7 ذوالحجہ سے 2-3 دن پہلے 4, 5, 6 اسلامی بھائی مل کر اپنے خیمے دیکھ کر آئیں، روڈ دیکھ کر آئیں کہ پیدل جائیں گے تو کیسے پہنچیں گے، پھر تو ٹھیک ہے. اچھا، بہرحال پیدل جائیں یا بس میں جائیں، 7 ذوالحجہ کی رات سے ہی لوگ منا جانا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے معلم کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ 7 کی رات ہی بس روانہ ہوگی، تو آپ 7 ہی کو احرام پہن لیں. ٹھیک ہے، 2 رکعت نفل پھر پڑھیں گے، اسی طرح غسل کریں گے اور احرام. اب نیت کون سی کریں گے بتائیے؟ حج کی. ماشاءاللہ، یاد ہے نا آپ کو، اب عمرے کی نیت نہیں کرنی ہے، اب حج کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اب حج کی نیت کریں گے. تو اب آپ نے حج کی نیت کرنی ہے، اور اسی طرح ہو سکے تو حرم پاک میں چلے جائیں، کعبے کے سامنے جا کر 2 رکعت نفل پڑھیں اور حج کی نیت کر لیں. سبحان اللہ، اپنے ہوٹل میں بھی کر سکتے ہیں، آپ جہاں مکے میں رہ رہے ہیں وہاں بھی نیت کر لیں. جیسے ہی منا جانے لگے نا نیت کر لیں. ٹھیک ہے، اب 7 کی رات کو اگر گاڑیاں جا رہی ہیں اور آپ کو لگتا ہے میں اکیلے نہیں پہنچ سکوں گا، تو آپ 7 کی رات ہی چلے جائیں. افضل تو 8 کی صبح جانا ہے، مگر 7 کی رات ہی چلے جائیں، پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال 8 کی صبح جائیں یا 7 کی رات جائیں. منا میں 8 ذوالحجہ کو کیا کرنا ہے؟ پہلے 5 دن یاد کر لیں، آج ٹینشن فری ہو جائیں گے آپ. بہت آسان ہے، گھبرانا نہیں ہے. 8 ذوالحجہ کو ہم نے 5 نمازیں منا میں پڑھنی ہے. کتنی نمازیں پڑھنی ہے؟ میرے ساتھ مل کر سارے دہرائیں گے. منا میں کتنی نمازیں پڑھنی ہے؟ کون سی تاریخ کو؟ 8 ذوالحجہ کو. پہلی پڑھنی ہے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر. میرے ساتھ مل کر دہرائیں، کون کون سی نماز پڑھیں گے؟ پہلی، پھر اور آخری فجر پڑھیں گے. تو کون سی تاریخ ہو جائے گی؟ ویری گڈ. منا جائیں گے وہ کون سا دن ہوگا؟ 8 ذوالحجہ. 8 ذوالحجہ کو کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ 5 نمازیں. کون کون سی؟ پہلی نماز ظہر، پھر اور پھر. بالکل ٹھیک ہے، 8 کا دن منا میں گزر گیا، 5 نمازیں پڑھی، 9 کی صبح آ گئی. یاد رکھیے، آپ سے کوئی سوال کرے نا حج کا دن کون سا ہے، حج کا دن 9 ذوالحجہ ہے، جس کو یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے. اور ایک بڑی اہم بات بھی آج سیکھ لیجئے، حج کے 2 فرض ہیں، اہم ترین جو فرض کہلاتے ہیں وہ 2 ہیں، ایک وقوف عرفہ اور دوسرا طواف الزیارہ. مزید بھی تفصیلات ہیں لیکن آپ کو یاد کروا رہا ہوں کہ اہم ترین جو 2 ارکان ہیں وہ حج کا رکن اعظم جو ہے وہ عرفہ کا دن ہے، یوم عرفہ، عرفات کی حاضری ہے. کسی نے اگر عرفات کی حاضری نہ دی تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا. تو 9 ذوالحجہ، دا موسٹ امپورٹنٹ ڈے آف حج، وہ 9 ذوالحجہ ہے. 9 ذوالحجہ کی فجر کہاں پڑھی ہے آپ نے؟ کہاں پڑھی ہے؟ ہاں یاد ہے نا کہاں پڑھی ہے؟ اچھا، منا کب پہنچے تھے؟ 8 ذوالحجہ. پہلی نماز کون سی پڑھی تھی؟ پھر اور پھر فجر. 9 ذوالحجہ کی پڑی منا میں. اب یہ دن آ گیا حج کا. اب منا میں فجر پڑھنے کے بعد کدھر جانا ہے؟ عرفات. اب یہاں بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، آٹھ ذوالحجہ کی رات ہی سے معلم کے لوگ بسوں میں بٹھانا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں چلو چلو عرفات چلو، رات ہی میں عرفات موو کر دیتے ہیں اکثر حاجیوں کو. پہلے تو آپ ریکویسٹ کریں، اگر آپ کے 40-50 حاجی دوست بن جائیں نا تو آپ معلم سے کہیں بھائی ہم 40 لوگ ہیں، ہمیں فجر کے بعد جو ہے وہ بس دیجئے گا، ہماری سنت ادا ہو جائے. بعض اوقات مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے اور آپ کو کہتے نہیں جناب آپ نے راتوں رات ہی جانا ہے، تو اب آپ ضد نہ کریں، آپ چلے جائیں، سنت تو چلی جائے گی آپ کی، لیکن اکیلے عرفات جانا آسان نہیں ہے، اپنا خیمہ ڈھونڈنا عرفات میں آسان نہیں ہے. تو علماء کہتے ہیں پھر چلے جائیں کیونکہ مشکل ہے رات فجر تک اکیلے پھر اس کے بعد جانا. تو بہرحال رات اگر لے جائیں معلم کے لوگ تو رات چلے جائیں، ورنہ صبح فجر پڑھ کے آپ نے عرفات جانا ہے. 9 ذوالحجہ کا دن آپ نے عرفات میں گزارنا ہے، غروب آفتاب تک، یعنی جب مغرب کا وقت شروع ہوگا آپ نے عرفات سے نہیں نکلنا، یہ یاد رکھیے گا. آپ کا جو عرفات میں اسٹے ہے، جیسے ہی آپ عرفات پہنچے، صبح پہنچ گئے، رات پہنچ گئے، غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ نے عرفات سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے. اب 9 ذوالحجہ کا دن کدھر گزارا بتائیے نا؟ عرفات میں. 8 کا دن کہاں گزارا تھا؟ 9 کا دن عرفات میں. مغرب کے بعد اب آپ نے، غروب آفتاب کے بعد آپ نے جانا ہے، رات گزارنی ہے مزدلفہ میں. تفصیل بعد میں عرض کرتا ہوں کہ مزدلفہ میں کیا کرنا ہے، عرفات میں کیا کرنا ہے، منا میں کیا، وہ بتاتا ہوں. پہلے میں 5 دن آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں. 9 ذوالحجہ کو غروب آفتاب کے بعد آپ نے آنا ہے مزدلفہ، اور یاد رہے یہاں آپ نے مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء پڑھنی ہے عشاء کے وقت میں. عرفات میں مغرب نہیں پڑھنی ہے، لیکن غروب آفتاب تک عرفات میں ٹھہرنا لازم ہے، ٹھیک ہو گیا. اب رات گزاری مزدلفہ میں، فجر بھی مزدلفہ میں ادا کریں گے. اس کے بعد اب کون سا دن آ گیا فجر پڑی تو؟ 10 ذوالحجہ. کون سا دن آ گیا؟ 10 ذوالحجہ. 10 ذوالحجہ وہ دن ہوتا ہے جب ہم پاکستان میں ہوتے ہیں تو عید مناتے ہیں، لیکن حاجی عیدوں کی عید منا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مزدلفہ میں صبح ہوئی، فجر پڑی، اب حاجی کو 10 ذوالحجہ کو 3 کام بڑے اہم ہیں اس نے کرنے ہیں، اس کی ترتیب یاد رکھیں. پہلا کام اس نے کرنا ہے جمرات کی رمی. کیا کرنا ہے؟ جمرات کو پتھر مارنے، شیطان کو پتھر مارنے، اس کو رمی کہا جاتا ہے. دوسرا کام، رمی کرنے کے بعد اس نے قربانی کرنی ہے، ٹھیک ہے، تہجد تمتو کرنے والے کو قربانی کرنی ہے. اور تیسرا کام اس نے کرنا ہے اپنا حلق وغیرہ کروا کر احرام اتارنا ہے، ٹھیک ہے. احرام سے اب یہ فارغ ہو گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں یار 5 دن کیسے احرام پہنوں گا؟ 5 دن کہاں احرام بھائی، 10 کی صبح تو آپ فارغ ہو گئے ہیں. پہنا کب تھا؟ 8 کی صبح پہنا تھا یا 7 کی رات پہنا تھا؟ تو 8, 9 اور 10 ڈھائی دن کا احرام ہے، 5 دن کا تو احرام ہی نہیں ہے. جیسے ہی احرام اتر گیا آپ کی ایک پابندی باقی ہے، باقی ساری پابندیاں ختم ہو گئی ہیں. آپ خوشبو لگائیے، نائیے، دھوئیے، سلے ہوئے کپڑے پہنیے، صرف مرد و عورت کے معاملات کی پابندی برقرار ہے، وہ طواف زیارہ کے بعد ختم ہو جائے گی. باقی تو 2.5 دن کا احرام ہے. اتنی ٹینشن لی ہوئی ہے، پتہ نہیں میں 5 دن احرام کیسے باندھوں گا. کوئی 5 دن کا احرام نہیں ہے، پہلی ٹینشن تو یہ ریلیز ہو گئی. دوبارہ دہراتے ہیں، 8 ذوالحجہ کو کہاں ہوں گے؟ منا میں. کتنی نمازیں پڑھیں گے؟ پہلی نماز، پھر فجر. یہ کون سی صبح ہو گئی؟ 9 ذوالحجہ. پھر کدھر جائیں گے؟ ماشاءاللہ ضرور جائیں گے یار، کہو کہاں جائیں گے انشاءاللہ. عرفات نیت تو کریں گے نا، پھر جائیں گے انشاءاللہ. اچھا عرفات میں کب تک رہیں گے؟ غروب آفتاب تک رہیں گے، مگر مغرب ادھر نہیں پڑھیں گے. مغرب ہم نے پڑھنی ہے مزدلفہ میں آ کر عشاء کے وقت میں، پہلے مغرب اور پھر عشاء، اس کی تفصیل بتاؤں گا. فجر تک رہیں گے مزدلفہ میں، فجر کی نماز پڑھیں گے، خوب دعائیں کریں گے. اب حاجی نے 10 ذوالحجہ کو 3 کام کرنے ہیں. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ پہلا کام رمی کرنا ہے. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ رمی کرنا ہے. دوسرا کام اس نے قربانی کرنی ہے. تیسرا کام اس نے حلق کرنا ہے. اب احرام سے فارغ ہو گیا، ٹھیک ہے جناب. اب یہ ہو گیا 10 ذوالحجہ کو. اب 10, 11 اور 12 کی مغرب سے پہلے پہلے اس نے حج کا دوسرا اہم فرض ادا کرنا ہے، اور وہ ہے طواف زیارہ. 10 کو کر لے، 11 کو کر لے، 12 سے پہلے پہلے، 12 کی مغرب سے پہلے پہلے کر لے، غروب آفتاب سے پہلے پہلے کر لے. 10 کو کرنا افضل ہے مگر رش بہت ہوتا ہے، چاہے تو 11 کو کر لے. تو اب طواف زیارہ کر لے گا تو ساری احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا کام ہے حاجی کا؟ کوئی زیادہ اب ایکٹیویٹی نہیں رہی ہے. راتیں منا میں گزارے کہ وہ سنت ہے، اور 11 اور 12 کی ایک اور رمی کر لے. 10 کی رمی کر لی، 11 کو رمی کرنی ہے، 12 کو رمی کرنی ہے، اور طواف زیارہ کرنا ہے، یہ حج کے تمام اہم مناسک آپ کے ادا ہو گئے. ٹینشن کس چیز کی ہے؟ تو جتنا ریلیکس رہیں گے، اب میں آپ کو انشاءاللہ ٹائمنگز بتاؤں گا کہ کس وقت کہاں جانا ہے، رمی کس ٹائم کرنی ہے، طواف کس ٹائم کرنا ہے. آپ اتنا آسانی سے سارے کام کر لیں گے. بعض اوقات انسان کو اتنی جلدی ہوتی ہے، خیمے والے کہتے ہیں بھائی میں نے تو صبح صبح رمی کر لی، تم نے ابھی تک نہیں کی. بندہ کہتا اچھا میں بھی جاتا ہوں، پھر وہ بھی برات جا کے رش میں پھنس جاتا ہے. میں نے کوئی ایوارڈ نہیں جیتنا ہے، مجھے کوئی کارنامہ نہیں بتانا کہ میں نے اتنی جلدی طواف زیارہ کر لیا، اتنی جلدی رمی کر لی. سکون سے کیجئے، ریلیکس ہو کر کیجئے، اپنی جان کا خیال رکھیے. گرمیوں کے دن ہیں، زیادہ گرمی میں بھی آپ نے باہر نہیں نکلنا ہے. تو میں انشاءاللہ آپ کو کچھ ٹائمنگز کی احتیاطیں بتاؤں گا، یہ کئی سالوں کے تجربے کے آپ کو نچوڑ عرض کر رہا ہوں. اگر آپ اسے نوٹ کر لیں گے، اس پر عمل کریں گے، اللہ نے چاہے دعائیں دیں گے. مجھے کئی لوگ حاجی وہاں پر ملے، بتاتے ہیں مدری چینل والوں نے جو ہمیں طریقہ بتایا تھا، جو ٹائمنگز بتائے تھے، ہم نے اس کے مطابق حج کیا، ہمارا حج بہت آسانی سے ہو گیا. تو بہرحال اب آپ نے اب پہلے دن 8 ذوالحجہ کو کہاں پہنچ گئے آپ، ذرا رپیٹ کیجئے. منا پہنچ گئے. منا پہنچنے کے بعد ایک گڑبڑ کرتے ہیں حاجی، منا پہنچتے ہی لڑائی شروع. کس بات کی لڑائی؟ یہ میرا خیمہ ہے، یہ میری جگہ ہے، میں نے ادھر بیٹھنا ہے، اے سی ادھر ہے اس کے سامنے، پنکھے کے سامنے، یہ میرا دوست ہے، ہم دونوں کا بستر ساتھ ہونا چاہیے. اللہ کے بندوں، منا لڑائی کرنے نہیں گئے، سب اللہ کے مہمان ہیں، جدھر جگہ ملے سکون سے بیٹھ جاؤ. اچھا یہ بھی دیکھا میں نے، یہ آپ بھی دیکھیں گے اس بار، جیسے ہی منا میں حاجی پہنچتے نا، سب کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور لبیک پڑھ رہے ہوتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. او خیموں سے ایسی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، سب طرف سے لبیک کی. بندہ کہتا ہے یار ماشاءاللہ کیا ماحول ہے، ایوری بڈی از ریڈی ٹو میک عبادت. ہر بندہ عبادت کے لیے تیار ہے. تھوڑی دیر ہوگی نا جب تھوڑی لبیک پڑھ لیں گے، اس کے بعد اب باتیں شروع ہو گئیں. اور سناؤ کیا حال ہے، کدھر سے آئے ہو؟ پاکستان سے آئے ہو. اچھا کون آج کل کون سی پارٹی جیتی ہے؟ ارے بندہ بولے تھوڑی دیر پہلے لبیک ہو رہی تھی، اب سیاست شروع ہو گئی. تھوڑی دیر اور گزرے گی نا تو اب ہنسی مذاق کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی. رات تک تو ایسا لگے گا پکنک منانے آئے ہوئے ہیں. ایسا نہ کرنا، ہمیں ان فضول باتوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. منا کے لیے بھی اپنے ٹارگٹ لے کر جانا کہ اتنا قرآن پڑھوں گا، اتنے درود پڑھوں گا، میں نے اتنی بار کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، میں نے انشاءاللہ اب یہ رفیق الحرمین بھی تو پڑھنی ہے نا. اور ماشاءاللہ جو مبلغین جائیں وہ منا میں درس دیں، حاجیوں کو حج کا طریقہ بتائیں، ہر نماز کے بعد درس کا سلسلہ ہونا چاہیے. تو بہرحال عبادت میں وہ دن گزاریں، یقین کریں زندگی بھر منا کے دن یاد آتے ہیں، زندگی بھر عرفات کا دن، مزدلفہ کی رات یاد آتی ہے. یہ وہ کیفیات ہوتی ہیں، کیا بات ہے، وہ خیمے، وہ بستی، یہ صرف حج کے لیے سجائی جاتی ہے. آئیے منا لیے چلتے ہیں آپ کو، ہم نے کچھ منا کے مناظر بھی آپ کے لیے تیار کیے ہیں. جو نہیں جا رہے وہ بھی اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، جو جا رہے وہ بھی دیکھیں کہ کیسا معاملہ ہوتا ہے. منا کے کچھ مناظر آئیے آپ کو دکھاتے ہیں.
حاجی تیاریوں میں مصروف ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے معلم نے بھی آپ کو یہی کہا ہو کہ آج کی رات آپ کو منا لے جایا جائے گا، مگر یاد رہے اگر آج رات نہیں تو کل صبح 8 ذوالحجہ کی ظہر سے پہلے آپ نے منا پہنچنا ہے. منا جانے کے لیے کچھ تیاری کر لیجئے. یہ بیگ اب آپ کے بڑے کام آنا ہے، اس میں آپ ایک چادر رکھ لیجئے، ایک تکیہ جو ہوا کے ذریعے پھلانے والا ہوتا ہے وہ رکھ لیجئے، آپ اپنے احرام کی ایک چادر بھی مزید ساتھ رکھ لیجئے، ایک چپل کا جوڑا بھی اس میں ساتھ رکھ لیجئے، کچھ دمائیں استعمال کرتے ہیں وہ بھی رکھ لیجئے، اور اگر کچھ بسکٹ یا نمکو ساتھ رکھ لیں وہ بھی آپ کو کام آئے گا. یاد رہے اس کو زیادہ ہیوی بھی نہ کریں. اب اس بیگ کو بھرنے کے بعد منا چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
هذا منن،
هذا منن،
فمن علي،
فمن علي،
بما مننت،
بما مننت،
به على،
به على،
اوليائك،
اوليائك،
اے اللہ عز وجل،
اے اللہ عز وجل،
یہ منا ہے،
یہ منا ہے،
مجھ پر وہ احسان فرما،
مجھ پر وہ احسان فرما جو تو نے
اپنے اولیاء پر فرمایا،
اپنے اولیاء پر فرمایا.
السلام علیک یا
ذرا دیکھیے تو صحیح کیسی پیاری بہار ہے، ہر طرف خیمے ہیں اور نور چھلکتا نظر آ رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ کیا بہار ہے. الحمدللہ منا کی مقدس وادی میں ہم آ چکے ہیں، ہر طرف خیموں کی بہار ہے، حاجی خوشی خوشی یہاں موجود ہیں. آج 8 ذوالحجہ ہے، یاد رہے آج کی ظہر سے لے کر 9 کی فجر تک، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذوالحجہ کی فجر، یہ 5 نمازیں منا کے اندر پڑھنا سنت موقعہ ہے۔ آئیے اب اپنے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یاد رہے خیموں میں آپ کو ایک مختصر جگہ دی جائے گی، کسی سے لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، محبت کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے فضول باتوں سے بچتے ہوئے آج کا دن گزارنا ہے۔ اور یاد رہے آج کی رات بڑی اہم رات ہے جسے شب عرفہ کہا جاتا ہے۔ 8 ذوالحجہ گزار کر جو نوی رات آتی ہے اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ہم نے آج کا دن بھی عبادت میں گزارنا ہے اور بالخصوص آج رات اپنے خیمے میں اللہ کی عبادت میں یہ رات گزارنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
ماشاءاللہ مدری چل کے ناظرین، میں حج کا جو طریقہ بیان کر رہا ہوں، حالانکہ وقت کافی ہو گیا ہے لیکن ابھی تک دیکھیں ہم منا ہی پہنچے، ابھی ٹائم لگے گا پورا حج بیان کرنے میں، لیکن اس کے باوجود میں کئی چیزوں کو ایک طرح سے اسکپ کرتا ہوا جا رہا ہوں۔ تفصیلی طریقہ جیسا میں نے شروع میں کہا کہ رفیق الحرمین کتاب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، میں کچھ چیزیں ہائی لائٹ ہی کر سکوں گا آج ایک اجتماع میں، پڑھیے گا ضرور اس کو۔ تو بہرحال منا کا دن گزر چکا، اب ہم چلتے ہیں منا کی رات کیا کرنا ہے۔ یاد رہے منا کی جو رات ہے نا مدری چینل کے ناظرین، شب عرفہ ہے، یہ بڑی مبارک رات ہے اور یہ رات آپ نے دعاؤں میں گزارنی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو شخص عرفے کی رات یہ دعائیں 1000 مرتبہ پڑھے تو جو کچھ اللہ سے مانگے گا پائے گا، جبکہ گناہ یا قطع رحم یعنی رشتہ داری کاٹنے کا سوال نہ کرے۔ یہ دعا رفیق الحرمین کے صفحہ نمبر 152 پر موجود ہے، ایک بار میں پڑھ بھی دیتا ہوں، 1000 بار نہ پڑھ سکے تو جتنی بار پڑھ سکیں خوب دعائیں کیجئے، یہ مانگنے کی رات ہے۔ الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ دعوت اسلامی کے مبلغین شب عرفہ مختلف خیموں میں بیانات کرتے ہیں، پھر ذکر ہوتا ہے، دعائیں ہوتی ہیں، رقت انگیز مناظر ہوتے ہیں، اور سبحان اللہ پچھلی بار تو امیر اہل سنت جب منا میں تھے تو ایک منظر تھا، نگران شورا نے بھی بیان فرمایا تھا اور بڑا رقت انگیز دعاؤں کا منظر تھا۔ اللہ مجھے اور آپ کو منا کی یہ مبارک رات نصیب فرمائے، شب عرفہ نصیب فرمائے۔ آپ تھک گئے ہیں تھوڑی دیر عشاء پڑھ کے سو جائیں، 1-2 گھنٹے کا الارم رکھ کر پھر اٹھ جائیں، تہجد پڑھیں اور اب مصلی کسی کونے میں بچھا کر خوب رو رو کر اللہ سے مانگیں۔ یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے کیونکہ صبح عرفہ جانا ہے، صبح کا دن عرفہ کا دن ہے، یہ رات شب عرفہ ہے۔ ذرا دعا سنیے گا، سبحان الذی فی السماء عرشہ، سبحان الذی فی الارض موطئہ، سبحان الذی فی البحر سبیلہ، سبحان الذی فی النار سلطانہ، سبحان الذی فی الجنۃ رحمتہ، سبحان الذی فی القبر قضاؤہ، سبحان الذی فی الہواء روحہ، سبحان الذی رفع السماء، سبحان الذی وضع الارض، سبحان الذی لا ملجأ ولا منجا منہ الا الیہ۔ اس کا ترجمہ بھی پڑھتے رہیے، اس دعا کو خوب شب عرفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اب میٹھے اسلامی بھائیوں عرفات کو روانہ ہونا ہے، فجر کے بعد یہ رات جب بھی آپ کو عرفات لے جایا جائے، عرفات پہنچ گئے ہیں، لبیک زبان پر رہے، اللہ اکبر وہ شعر ہے نا، کیا خوبصورت شعر ہے، یہ کون سر سے کفن لپیٹے، چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون زی احترام آیا، اللہ اکبر۔ ہر طرف ایک ہی صدا ہوگی، تمام رنگ و نسل کے لوگ احرام پہنے، لباس بھی ایک ہے، زبان بھی گویا ایک سب کی بنی ہوئی ہے، سب لبیک کہہ رہے ہیں، سب مغفرت لینے آئے ہیں، ایک ہی ارادہ ہے کہ رب کو راضی کرنا ہے۔ میدان عرفات میدان محشر کا سما پیش کرتا ہے، ایک جھلک پیش کرتا ہے کہ لاکھوں لوگ ایک میدان میں اپنے رب کی بارگاہ میں جمع ہیں، اور خاص رحمتوں کے نزول کا دن ہے۔ جو عرفات میں ہیں وہ تو ہیں، مگر یہ وہ دن ہوتا ہے ناظرین کہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہوتے ہیں سب کے دل عرفات والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، سب اس دن عرفات والوں کی طرف توجہ کیے ہوتے ہیں کہ خوش نصیب وہاں پہنچے ہیں، اپنے لیے تو مانگیں گے باقی مسلمانوں کے لیے بھی مانگیں گے۔ عرفات کا دن خوب عبادت میں گزاریے، عرفات کے دن کے وظائف بھی امیر علیہ سنت نے رفیق الحرمین میں لکھے، اس دن کھانے پینے میں بہت احتیاط کیجئے گا تاکہ آپ خوب عبادت کر سکیں۔ یوم عرفہ بہتر یہ ہے کہ کسی سائے میں نہ رہیں، جتنی دیر ہو سکے بغیر سائے والی جگہ پر جا کر دعاؤں میں مصروف رہیں، فضول باتوں میں مصروف نہ رہیے گا، اور غروب آفتاب تک آپ نے عبادتوں کا سلسلہ رکھنا ہے۔ عرفات کے پچھلے سال امیر اہل سنت نے عرفات میں کیا خوبصورت دعا کروائی تھی، کیا منظر تھا، آئیے عاشقان رسول کے اس حج کا منظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں بھی ذوق و شوق کے ساتھ رقت انگیز دعائیں کرنا، مقبول دعائیں کرنا نصیب ہو جائے۔ آئیے چلتے ہیں عرفات کے میدان میں۔
اب دل کو دنیا کے خیال سے پاک صاف کر کے یہ سوچیں کہ آج وہ دن ہے کہ بہت سے خوش نصیبوں کا حج مقبول ہوگا اور بہت سے لوگ ان کے صدقے میں بخشے جائیں گے۔
آپ سب کو حج مبارک ہو، اللہ کرے کہ ہمارا حج حج مبرور ہو،
آمین،
اللہ پاک قبول فرما دے۔
عصر کی نماز کے بعد الحمدللہ مل سنت نے اجتماعی طور پر دعا کی، اللہ کی رحمت سے دعا بھی کیا تھی، چاروں طرف عاشقان رسول اپنے رب کے حضور گر گرا کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔
عیبوں کو چھپانے والے ہم عیبوں میں ڈوبے ہوئے، اے اللہ رواں رواں ہمارا عیب جا رہا ہے، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اے اللہ تو ہماری عیب پوشی فرما، دنیا میں بھی ہمارے عیب چھپا اور محشر میں بھی اے اللہ میں رسوا نہ کرنا، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے رہنا، یا شافی الامراض، ہم گناہوں کے مریض شفا کی بھیک لینے کے لیے تیرے دربار میں حاضر ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کے امراض دور کر دے اور ہمارے جسمانی امراض بھی دور فرما دے، اے اللہ میں جو مریض ہیں شفا یاب ہو جائیں، اے اللہ جو مریضوں کے نمائندے حاضر ہیں ان کے گھروں میں جو مریض ہیں، اسپتالوں میں جو مریض ہیں، ہمارے سارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما، اے اللہ عالم اسلام پر رحم و کرم فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، اے کاش ہم سب کو یہ منظر نصیب ہو، عرفات میں دعائیں مانگنا نصیب ہو۔ عرفات کے حوالے سے چند اور اہم باتیں سن لیجئے کہ عرفات میں جو کام ہم نے اور کرنے ہیں، کہ عرفات والے دن غسل کرنا جو ہے وہ سنت ہے، سنت موقعہ لکھا کتابوں میں، تو جب آسانی ہو تو جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوگا تو یہ وقوف عرفہ کا وقت شروع ہو جائے گا، تو اس دوران اگر موقع ملے تو غسل بھی کر لیں۔ حاجی کو آج بے روزہ ہونا اور ہر وقت باوضو رہنا سنت ہے، روزہ نہ رکھیں تاکہ عبادت کر سکیں اور پورا وقت کوشش کریں کہ باوضو رہیں۔ اسی طرح وقوف کے لیے کھڑا رہنا افضل ہے، شرط یا واجب نہیں ہے، بیٹھا رہا تب بھی اس کا وقوف ہو جائے گا۔ اسی طرح نمازوں کے بعد فوراً وقوف کرنا سنت ہے، نماز پڑھے پھر کھڑا ہو جائے، دعائیں کرے، لبیک پڑھے، مانگتا رہے، آج نہیں مانگے گا تو کب مانگے گا، کہ آج تو خاص رحمت کا وعدہ ہے، آج تو خاص جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح آہوزاری کے ساتھ دعا جاری رکھے یہاں تک کہ آفتاب ڈوب جائے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر غروب آفتاب سے پہلے کوئی عرفات سے باہر نکل گیا تو اس پر دم ہو جائے گا، تو آپ نے ٹائم یاد رکھنا ہے کہ عرفات والے دن غروب آفتاب کا ٹائم کیا ہوگا مکہ پاک میں۔ اس کا آسان طریقہ دعوت اسلامی کی جو ہماری ویب سائٹ ہے، ہماری دعوت اسلامی کی اپلیکیشن ہے پریئر ٹائم کی، وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا مکتبۃ المدینہ سے حج و عمرہ کی مکہ مدینے کے ٹائم ٹیبل بھی نماز کے مل جاتے ہیں، وہ لے لیجئے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر 10-11 اگست شاید عرفات کا دن ہوگا، جو بھی ان دنوں میں دن ہوگا، اس میں غروب آفتاب مثال کے طور پہ 7:30 بجے غروب آفتاب ہے، تو آپ نے 7:40 35 منٹ کے بعد ہی نکلنا ہے باہر، تاکہ یقین ہو گیا کہ غروب آفتاب ہو گیا ہے، البتہ مغرب نہیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب بس میں یا پیدل آپ مزدلفہ کی طرف آئیں گے، مزدلفہ آپ جب پہنچیں گے تو اب یہاں ہو سکتا ہے پہنچتے پہنچتے تاخیر ہو جائے، تو جب بھی مزدلفہ میں داخل ہو جائیں آپ کو یقین ہو گیا کہ میں مزدلفہ میں آ گیا ہوں، وضو کیجئے، بلکہ وضو پہلے کر لیں مزدلفہ سے، کیونکہ مزدلفہ میں بہت رش ہوتا ہے وضو خانوں وغیرہ پہ، کھلا آسمان ہوگا، کمال کی رات ہوتی ہے کہ کروڑ پتی اربوں پتی لوگ بھی جو ہوتے ہیں نرم نرم بستروں پر سونے والے آج پتھریلی زمین پر رات گزارتے ہیں، کیا شاندار منظر ہوتا ہے، لاکھوں لوگ اللہ کی رضا کے لیے زمین پر پڑے ہوتے ہیں، اللہ وہ رات بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ علماء کہتے ہیں حاجی کے لیے مزدلفہ کی رات شب قدر سے افضل رات ہوتی ہے، اتنی مبارک وہ رات ہے۔ بہرحال وہ رات آپ نے عبادت میں گزارنی ہے، اپنی کنکریاں بھی جمع کرنی ہیں، لیکن مزدلفہ کی رات پہلے جاتے ہی جیسے مزدلفہ میں داخل ہو گئے، مغرب کیجئے. طریقہ یہ ہے کہ ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو پہلے مغرب کے فرض ادا کریں، پھر عشاء کے فرض ادا کریں، پھر مغرب کی سنتیں ادا کریں، پھر عشاء کی سنتیں اور وتر ادا کریں. تو اس طرح مغرب اور عشاء پڑھنی ہے. کسی وجہ سے کوئی رات میں مزدلفہ داخل نہیں ہو پا رہا، رش ہے یا روڈے جام ہیں اور لگ رہا ہے فجر ہو جائے گی اور میری مغرب اور عشاء قضا ہو جائے گی، تو اب مزدلفہ پہنچنے کا انتظار نہ کریں، راستے ہی میں مغرب اور عشاء ادا کر لیں، قضا نہیں کرنی ہے. بہرحال مزدلفہ میں رات گزارنا سنت ہے، مگر جو مزدلفہ کا واجب وقوف ہے، جو ضروری ہے، وہ وقت شروع ہی جب ہوتا ہے جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. تو صبح صادق ہوتے ہی آپ کو اس کا ٹائم بھی پتا ہونا چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا، رات دو ڈھائی تین بجے سے حاجی فجر پڑھ کے چلنا شروع کر دیتے ہیں اور باقی حاجی سمجھتے ہیں کہ جناب فجر ہو گئی ہے. ایسا نہ کریں، ٹائم پتا ہونا چاہیے. آپ لکھ کر جائیں کہ فلاں دن فجر کا وقت کتنے بجے شروع ہوگا، اپنی گھڑی میں دیکھیں ٹائم ہو گیا. مزدلفہ میں باقاعدہ اذان بھی ہوگی، توپ کا گولا بھی چھوڑا جاتا ہے، اپنے گھڑی کو بھی ملائیں، کنفرم ہو گیا کہ فجر کا وقت ہو گیا، اب نماز فجر ادا کیجئے. اب خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے، یاد رہے فجر کے بعد یہ ایسی دعا کا وقت ہے، کیونکہ عرفات میں حقوق اللہ معاف کرنے کا وعدہ ہے، مزدلفہ میں حقوق العباد معاف کرنے کا وعدہ ہے. ہم سے نہ جانے کتنی خطائیں ہوئی ہیں، اب یہ وقت ہے خاص دعائیں کرنے کا، تو آپ نے خوب دعائیں کرنی ہیں. تو بہرحال حاجیوں اب سمجھ جائیے کہ آپ نے فجر کی نماز ادا کر کے مزدلفہ میں دعائیں کرنی ہیں، کنکریاں بھی ڈھونڈنی ہیں، کنکریاں کیسے تلاش کرنی ہیں اور مزدلفہ میں رات کیسے گزارنی ہے، اس کا بھی ایک خوبصورت کلپ ہم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے. آئیے مزدلفہ چلتے ہیں اور آپ کو یہ مناظر دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج دسویں رات ہے، مزدلفہ کی مبارک رات ہے. بعض روایتوں کے مطابق حاجی کے لیے یہ شب قدر سے افضل رات ہے. آج رات عبادت میں گزارنی ہے، مگر آپ تھک بھی گئے ہوں گے، کچھ آرام بھی کر لیجئے، مگر یاد رہے مزدلفہ پہنچنے کے بعد عشاء کے وقت میں آپ نے مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنی ہے. اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں، اسلام بھائی مل کر جماعت کر رہے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ایک اذان ہوگی، پھر مغرب کے فرض ادا کیے جائیں گے، پھر عشاء کے فرض ادا کیے جائیں گے، پھر مغرب کی سنتیں اور پھر عشاء کی سنتیں اور وتر پڑھے جائیں گے. اذان ایک اور اقامت ایک دی جائے گی. اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلے مغرب کے فرض ادا کیجئے، پھر عشاء کے فرض ادا کیجئے، پھر مغرب کی سنتیں اور پھر عشاء کی سنتیں اور وتر ادا کیجئے. آج کی رات آپ نے ایک اور کام بھی کرنا ہے کہ آپ نے مزدلفہ میں کنکریاں بھی چننی ہیں، جمعرات کو رمی جو کرنی ہے. جی ہاں، آپ کو 49 کنکریاں مارنی ہیں، پہلے دن 7، دوسرے دن 21، تیسرے دن 21، اور اگر 13 کی رمی کرنی ہے تو آپ کو مزید 21 کنکریوں کی حاجت ہوگی، تو 70 کنکریاں بن جائیں گی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ نسبت سے 72 کنکریاں اٹھا لیجئے. اور کنکری کا سائز کیسا ہونا چاہیے؟ جا بجا مزدلفہ میں کنکریاں بکھری ہوں گی، کھجور کی گٹھلی کے برابر کتابوں میں لکھا ہے. دیکھیں بہت بڑے بڑے پتھر بھی ہوں گے، آپ نے بڑے پتھر نہیں اٹھانے اور آپ نے بہت چھوٹے پتھر بھی نہیں اٹھانے. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کھجور کی گٹھلی کے مطابق، سائز کے مطابق پتھر چن کر آپ نے اٹھانے ہیں. اپنے ساتھ ایک پانی کی خالی بوٹل رکھ لیں اور اس کے اندر یہ کنکریاں بھرتے جائیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، کیونکہ کنکریوں کا دھونا بھی مستحب ہے. جب اس میں کنکریاں بھر لیں گے تو پانی ڈال کر اسے اچھی طرح ہم آسانی سے دھو بھی سکیں گے. تو اب کنکریاں چن لیجئے، کچھ زیادہ بھی لے لیجئے، انشاءاللہ دوسرے حاجیوں کو بھی کام آ جائیں گے. آج 10 ذوالحجہ ہے، بکرا عید کا دن ہے، مگر حاجی تو آج عیدوں کی عید منا رہا ہے.
میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رہے وقوف مزدلفہ کا واجب وقت 10 ذوالحجہ کو فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہے. یعنی آپ نے اگر فجر کی نماز صحیح وقت میں مزدلفہ میں ادا کر لی تو آپ کا واجب ادا ہو گیا. اگر آپ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے بغیر کسی شرعی مجبوری کے مزدلفہ سے چلے گئے تو دم واجب ہو جائے.
آج صبح ہو چکی ہے اور اب مزدلفہ میں ہم موجود ہیں. یاد رہے وقوف مزدلفہ کا جو واجب وقت ہے وہ وقت فجر شروع ہونے کے بعد ہوتا ہے. اب یہ دعاؤں کا وقت ہے. آج حاجی سے حقوق العباد معاف کروانے کا وعدہ ہے. خوب دعائیں کرنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں. آپ تھکے ہوئے تو ہوں گے، مگر دل کھول کر اپنے رب کے حضور گرگڑا گرگڑا کر دعاؤں میں مشغول ہو جائے.
اے مولا تو خیرات دے
ہم گناہگار حاضر ہیں، بہت سارے حقوق العباد کے معاملات ہیں، آئے دن ہماری زبان سے ہمارے کردار سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ جاتی ہے. اے اللہ یہ بھی ہم نے اصول سنا ہے کہ جب تک بندہ معاف نہ کرے تب تک تو بھی معاف نہیں فرماتا، مگر یہ حاجیوں سے وعدہ ہے کہ مزدلفہ کیا جو وقوف پالے اس کے حقوق العباد کے معاملات بھی حل کروائے جائیں گے. اے کریم تیرے گناہگار بندے بڑی امید لیے آج میدان مزدلفہ میں حاضر ہیں، اے اللہ اپنے حقوق بھی معاف فرما، تیرے بندوں کے حقوق سے بھی خلاصی عطا کر دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے. اے اللہ ہم سب کی حتمی مغفرت فرما دے. اے اللہ جو حاجیوں سے وعدہ ہے ایسا گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسا کہ باغ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، ہمارے بھی سارے گناہ معاف فرما دے. اور اب جو باقی رہ گئی ہے، جو زندگی باقی رہ گئی، وہ گناہوں سے بچ کر گزارنا نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف کر دے، ان کے سفید بالوں پر رحم کر مولا، ان کی مغفرت فرما دے. ہم میں سے جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے، ہمارے دوستوں کو بخش دے، ہم سے محبت کرنے والوں کو بخش دے. اے کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے، ہم سب سے صدا کے لیے راضی ہو جا.
تو امید ہے مدری چل کے ناظرین مزدلفہ کے وقوف کا وقت بھی آپ سمجھ گئے. فجر کے بعد خاص دعائیں کرنی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گرگڑانا ہے. اب آپ کے ذمے تین کام ہیں، لیکن اس پہ بھی جلدی نہ کیجیے گا. میں نے کہا تھا میں آپ کو ٹائمنگ بتاؤں گا، اب غور سے سنیے. 10 ذوالحجہ کو پہلا کام کرنا ہے رمی کرنا، لیکن اب حاجی کرتے کیا ہیں کہ مزدلفہ سے فارغ ہوئے اور سیدھا جمرات کی طرف جاتے ہیں، شیطان کے پاس کنکریاں مارنے جاتے ہیں. نہ جائیے، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب حادثہ بھی ہو سکتا ہے. آج سے 2-4 سال پہلے بھی صبح کے وقت ہی حادثہ ہوا تھا، کیونکہ پرابلم یہ ہے حاجی بہت تھکا ہوا تھا. آپ سوچیں نا، آپ 2 دن سے تو سفر میں ہیں، 8 ذوالحجہ آپ نے منا میں گزاری ہے، ویسا آرام نہیں ہوا ہوگا. 9 ذوالحجہ آپ نے عرفات میں گزارا ہے، اب رات مزدلفہ میں گزاری ہے، تھکن بھی تھک گئی ہے. جلدی نہ کریں. اب ہوگا کیا کہ اگر آپ کہیں گے نہیں کیونکہ مجھے کنکری مارنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے، پھر احرام اتارنا ہے تاکہ فریش ہو جاؤں، جلدی نہ کریں، کوئی اوارڈ نہیں لینا آپ نے. آپ کیا کریں، جائیں اپنے منا میں خیمے میں جا کر سو جائیں. آپ کو حاجی کہیں گے کہ یار ابھی تک کنکری نہیں ماری، دیکھو ہمارا تو احرام بھی اتر گیا. ان کو کہیں آپ کو مبارک ہو، اللہ اور برکت دے آپ کو. آپ جلدی مت کیجئے، میرا مشورہ مانیے، آپ جا کر سو جائیں. بہت تھکے ہوئے ہوں گے، ناشتہ وغیرہ کرنا ہے ناشتہ کر لیں، چائے وغیرہ پی لیں. اور اب آپ تقریباً 12-1 بجے یا دوپہر 2 بجے ظہر کے بعد فریش ہو کر اب آپ رمی کرنے جائیں. اب آپ یقین کریں جب آپ 2 بجے کے بعد رمی کرنے جائیں گے نا، تو بہت لاکھوں حاجیوں نے رمی کر لی ہوگی، صبح سے رمی ہو رہی ہے، آپ بڑی آسانی سے رمی کریں گے، شیطان کو کنکری ماریں گے. 10 ذوالحجہ کو 7 کنکریاں مارنی ہے اور ایک ہی شیطان، بڑے شیطان کو مارنی ہے. یاد رکھیے گا، تینوں شیطانوں کو نہیں مارنی، ایک کو ہی مارنی ہے. جیسی رمی کر لیں، اب رمی کرنے کے بعد آپ نے فون کرنا ہے. آپ پہلے سے نمبر لے کر رکھیے گا اپنے معلم کے یا کاروان کے لوگوں کا، کہ بھائی جب میں رمی کر لوں آپ کو اطلاع دوں گا، پھر آپ نے میری قربانی کرنی ہے. جب آپ کو کنفرمیشن ادھر سے مل جائے کہ بھائی آپ کی قربانی ہو گئی، اب آپ نے حلق کروانا ہے. فون کرتے ہی حلق مت کروا دیجئے گا، یہ ترتیب یاد رکھیے گا، پہلے رمی، پھر قربانی،
اس کے بعد حلق ہوگا اور احرام اترے گا. تو کوئی بات نہیں, کسی کا صبح 8-10 بجے اتر گیا, آپ کا دوپہر 3-4 بجے اتر جائے گا, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ رش سے بچ کر رمی کریں گے, خاص طور پر اگر آپ کے ساتھ بزرگ ہیں, خواتین ہیں, مہربانی کیجئے گا, جلدی مت کیجئے گا. بعض اوقات جلدی کے چکر میں نقصان ہو جاتا ہے, انسان تکلیف میں آ سکتا ہے. میرا مشورہ مانیے گا, دوپہر کے بعد رمی کریں گے, انشاءاللہ سکون سے رمی کریں گے. ہاں, معلم سے, کاروان والوں سے بات کر کے رکھیے گا کہ بھائی میری قربانی اس وقت تک مت کیجئے گا جب تک میں آپ کو فون نہ کر لوں. اب یہاں پاور بینک وغیرہ کا زمانہ ہے, اپنے ساتھ موبائل چارج کرنے کا انتظام رکھیے گا. یہ ضرور ہوتا ہے کہ رمی کرنے کے بعد فون نمبر تو ہے مگر موبائل ہی بند ہو گیا, تو موبائل چارج کرنے کا انتظام ہو تاکہ آپ ان کو بتا سکیں کہ میں نے رمی کر لی ہے. اب ان کی طرف سے فون آ جائے کہ آپ کی رمی ہو گئی, اب آپ حلق کروائیں, اب نہائیں دھوئیں, احرام اتار دیں, خوشبو لگائیں, آپ ایزی ہو گئے. ریسٹ کرنے کے بعد چاہیں تو اس شام کو طواف زیارہ کر لیں, ورنہ دوسرے دن بھی طواف زیارہ کر سکتے ہیں. طواف زیارہ کے بارے میں ابھی میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, لیکن پہلے ہی آپ سمجھ گئے کہ دوپہر کو آپ نے رمی کرنی ہے. 10 ذوالحجہ کو ایک رمی ہم نے کی تھی, چھوٹا سا اس کا منظر ہے, آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اگر تھوڑا ٹائم گزار کر رمی کریں تو پھر کتنی آسانی سے رمی ہوتی ہے, ورنہ لاکھوں لوگ جب رمی کر رہے ہوں اسی رش میں جائیں تو تکلیف ہو سکتی ہے. آئیے آپ کو رمی کے معاملات دکھاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہ 2:45 دوپہر کو رمی ہے, یعنی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اس طرح جمرے کے سامنے بندہ کھڑا ہو کے ویڈیو بنا سکے. اس کا مطلب کتنا رش کم ہو چکا ہے, لاکھوں حاجیوں نے رمی کر لی ہے. تو کیا گیا بھائی, ہم نے 2:45 رمی کی, اس کے بعد فون کیا, قربانی گھنٹے 2 گھنٹے میں ہو گئی, 4-5 ہمارا بھی آرام اتر گیا, لیکن آرام بھی ہو گیا, ٹینشن بھی نہیں ہوئی. تو پلیز جو میں ٹائمنگ بتا رہا ہوں اس کا خیال رکھیں گے تو آپ انشاءاللہ دعائیں دیں گے. تو اب 2:45, 2:30, 2:15, 3 انشاءاللہ آپ رمی کر لیں. اچھا, رمی میں جو آپ نے, میں نے جس طرح بتایا تھا کہ کھجور کی گٹھلیوں کے برابر آپ نے وہ دانے لینے ہیں, اور 7 جو ہے وہ آپ نے دانے, 7 کنکریاں مارنی ہے شیطان کی طرف. اب شیطان کو کنکریاں کیسے مارنی ہے کہ آپ نے وہاں قبلے کی سمت کے بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو آپ نے اس طرح کھڑے ہونا ہے کہ منا آپ کے سیدھے ہاتھ پہ رہے اور کعبہ شریف آپ کے بائیں ہاتھ پہ رہے اور رخ آپ کا جبرے کی طرف ہو. اور اب آپ نے 7 کنکر مارنے, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر. 7 سے زیادہ بھی نہیں مارنے, 7 بھی نہیں مارنے. اور کچھ لوگ جذبات میں آ کر پتہ نہیں چپل بھی مار رہے ہوتے ہیں اور بھی چیزیں مار رہے ہوتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. اگر واقعی بڑی چیزیں مارنے سے شیطان کو لگتی ہوں تو بم ہی مار دیں پھر اس کو, تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. کنکریاں ہی مارنی ہے, جو شریعت کا حکم ہے وہی ہم نے کرنا ہے. بہرحال رمی کے وقت رش میں جائیں گے تو بہت ساری احتیاطیں اور کرنی پڑیں گی کہ کوئی چیز گر جائے تو اٹھائے نہ, اور کچھ لوگ اپنی جگہ محسوس کر لے کہ رمی کرنے کے بعد یہاں ملنا ہے, خواتین ساتھ ہیں تو ان کو بھی سنبھالنا اور واپسی میں جگہ بتانی ہوگی. لیکن پلیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بات مان لیجئے گا, جلدی مت کیجئے گا. آپ دوپہر کے بعد کریں گے تو فیملی کے ساتھ بھی رمی کر سکیں گے, بوڑھوں کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ بھی آپ رمی آسانی سے کر سکیں گے. رمی کا وقت ختم نہیں ہو جاتا, رمی کا وقت اگلی فجر تک ہے, یہ بھی یاد رہے. 10ویں رمی کا وقت اگلی فجر تک ہے, البتہ مغرب کے بعد, غروب آفتاب کے بعد اگر کوئی شرعی عذر نہیں, بلا کسی عذر آپ مغرب کے بعد کر رہے ہیں تو مکروہ ہے, البتہ مغرب سے پہلے پہلے آسانی سے آپ کی رمی ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا, رمی ہو گئی, اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, قربانی کروانی ہے, اس کے بعد حلق, اور اس کے بعد آپ نے اپنا لباس وغیرہ پہن لیں. ایک ہی پابندی اب باقی ہے, جب تک آپ طواف زیارہ نہیں کریں گے, اور وہ مرد و عورت کے معاملات, ورنہ تمام پابندیاں ختم ہو گئیں. یہ دن گزر گیا آپ کا, اب آنے والی رات آپ نے منا میں گزارنی ہے. منا میں رات گزارنا سنت ہے, دن میں آپ چاہتے ہیں ہوٹل جا کر کچھ آرام کر لیں, کپڑے وغیرہ چینج کرنا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں, مگر رات یاد رہے کہ منا میں گزارے کیونکہ سنت ہے. اب طواف زیارہ کب کرنا ہے, طواف زیارہ کا افضل وقت 10 ذوالحجہ ہے, مگر 10 ذوالحجہ کو بہت رش ہوتا ہے. میں آپ کو ایک اور مشورہ دینا چاہوں گا کہ اگر 11 ذوالحجہ کو, چونکہ رمی کا وقت ظہر کے بعد شروع ہوتا ہے, یہ اب ذرا سمجھ لیجئے گا, پہلے دن 10 ذوالحجہ کو رمی کا وقت تو طلوع آفتاب کے بعد جب فجر کا وقت ختم ہوتا ہے رمی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، 11 اور 12 ذوالحجہ کو ہم نے تینوں جمرے کو، تینوں شیطانوں کو رمی کرنی ہے، چھوٹے بڑے اور درمیانے کو، لیکن اس کا وقت شروع ہوگا ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد. اب کب رمی کرنی ہے 11 کو؟ یہ بھی گڑبڑ کرتے ہیں لوگ، 12:30 پونے 1 بجے وقت شروع ہوا ظہر کا، سارے چلے گئے، سارے گئے تو رش ہو گیا اس پہ پھنس گئے، نہ جائیں. دوسرے اور تیسرے دن آپ نے رمی کرنی ہے شام 4 بجے کے بعد. پلیز نوٹ کر لیں، 4:30 بجے کر لیں تو اور اچھا، ٹھیک ہے، کوئی جلدی نہیں، مغرب 7:30 بجے ہوگی، 4:30 کر لیں، 5 بجے رمی کر لیں، ہزاروں لاکھوں لوگ فارغ ہو گئے ہوں گے، 4:30-5 بجے آپ آسانی سے، کیونکہ اب آپ نے تینوں شیطانوں کو مارنا ہے، چھوٹے بھی، درمیانے بھی اور بڑے شیطان کو، لیکن ساتھ کنکریاں ماریں گے. شام کو رمی کریں اور رمی کر کے، مثال کے طور پہ آپ نے 4 بجے رمی کی، 4:30 بجے رمی کی، رمی سے فارغ ہوئے، اب خیمے میں واپس نہ آئیں، اب آپ وہیں سے سیدھا مکہ پاک کے لیے چلے جائیں. اب آپ حرم پاک پیدل بھی جائیں گے کیونکہ آپ نے ویسے ہی بڑا آرام کیا ہوا ہے خیمے کے اندر، ظہر تک تو آرام ہی تھا، 4 بجے تو گئے رمی کرنے، تو آپ تھکے ہوئے بھی نہیں ہوں گے، کپڑا بھی، لباس بھی پہنا ہوا ہے، تو انشاءاللہ درود پاک پڑھتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے آپ 1.25 گھنٹے کے اندر پیدل ہی حرم پاک پہنچ جائیں گے. پیدل چلے جائیں یا گاڑی میں چلے جائیں، گاڑی میں زیادہ ٹائم لگے گا، رش بہت ہوتا ہے. بہرحال اب مجھے امید ہے کہ مغرب کے آس پاس آپ حرم پاک پہنچ جائیں گے 11 ذوالحجہ کو. یہ ٹائم یاد رکھیے گا، آپ نے اگر اس پر عمل کیا تو دعا دیں گے، یقیناً 10 کو افضل ہے جو جاندار شاندار لوگ کر لیں، ورنہ میں فیملی والے بزرگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، 11 ذوالحجہ کی مغرب کے قریب اگر آپ حرم پاک پہنچتے ہیں تو اللہ نے چاہا آپ 30-40 منٹ میکسیمم 1 گھنٹے میں آسانی سے طواف زیارہ کر لیں گے، اور آپ انشاءاللہ امید ہے ہمیں دعا بھی دیں گے. اچھا یاد رہے، طواف زیارہ کے بعد آپ نے ایک سعی بھی کرنی ہے، وہ حج کی سعی کہلاتی ہے. طواف زیارہ میں رمل بھی کرنا ہے. ہاں یہ بڑا عجیب رمل ہوتا ہے، آپ نے جو اکڑ کے چلنا ہے وہ احرام نہیں ہے، مگر پھر بھی چلنا ہے کیونکہ آپ نے اس سے پہلے نفلی طواف میں یہ سب نہیں کیا تھا، اور اب بہتر بھی نہیں ہے، رش بہت ہوتا ہے حج سے پہلے، تو طواف زیارہ میں رمل کریں، اس کے بعد سعی کریں، تو ماشاءاللہ یہ آپ کے حج کے تقریباً سارے معاملات پورے ہو گئے. اب آپ نے اسی رات کو واپس منا آنا ہے، ہوٹل مت جائیے گا، تھکے ہوئے ہوں گے، دل کہے کرے گا یار کہ ہوٹل جا کے سو جاتے ہیں، نہ اب یہ راتیں منا میں گزارنی ہے، منا آ جائیں. اب 12 کا دن آ گیا، ظہر کے بعد پھر رمی کا وقت شروع ہو گیا ہے، آپ نے کوئی جلدی نہیں کرنی ہے، آپ نے وہی 4:30-4 بجے جانا ہے، سکون سے رمی کرنی ہے. غروب آفتاب سے پہلے پہلے جو شخص 12 ذوالحجہ کو منا سے نکل گیا، اب اس کو 13 کی اگر رمی نہیں کرنی تو کوئی پرابلم نہیں ہے، مغرب کے بعد جانا مکرو لکھا کتابوں میں، تو آپ مغرب سے پہلے پہلے فارغ ہو جائیں گے. آپ اپنے مکہ شریف ہوٹل وغیرہ جانا چاہیں تو چلے جائیں، اور جو 13 کی سنت بھی ادا کرنا چاہتا ہے، کوئی 13 کی رمی نہیں کرتا تو دم نہیں ہے، اگر ادا کرنا چاہتا ہے تو 13 کو بھی ظہر کے بعد افضل وقت ہے، وہ رکے منا میں اور کرے. ایک سال مجھے یاد ہے ہم نے 13 کی رمی کی تھی، ہم حیران ہو گئے کہ لاکھوں حاجی رکے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی رمی کی، تو کبھی زندگی میں یہ سنت بھی ادا کر لیں. بہرحال 12 کو غروب آفتاب سے پہلے اگر کوئی جانا چاہے مکہ شریف تو وہ رمی کر کے چلا جائے. اب یہ آپ کے 5 دن کے افعال پورے ہو گئے، کوئی مشکل نہیں ہے، بڑی آسانی کے ساتھ آپ کے سارے کام ہو جائیں گے. اب آپ کا ایک واجب باقی ہے، یہ یاد رکھیے گا. ایک واجب کیا ہے؟ وہ ہے طواف ودا، جس کو طواف رخصت بھی کہتے ہیں. یہ کب کرنا ہے؟ یہ آفاقی حاجی پر واجب ہے کہ جو میقات کے باہر سے آیا ہے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یو کے، یورپ، تقریباً جتنے ہیں لوگ یہ آفاقی ہیں کیونکہ میقات کے باہر ہی ہم رہتے ہیں. اب اپنے وطن جانے سے پہلے ہم نے ایک طواف کرنا ہے، وہ طواف رخصت ہے، روتے روتے الوداعی طواف کرے، اللہ سے دعا کرے یا اللہ پھر مجھے بلانا، تو اس طواف کو کر کے جائیں، یہ واجب ہے. اور اگر نہیں کریں گے طواف ودا تو یہاں بھی دم ہو جائے گا. تو عموماً حاجی حج کے بعد طواف کرتے ہی ہیں، آخری جو بھی طواف آپ کا ہوگا وہ طواف ودا ہو جائے گا، وہ طواف رخصت ہو جائے گا. تو یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں نے نہایت مختصر، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، میں نے سارے مسائل نہیں بتائے، بہت ساری جزیات ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں اور بہت ساری احتیاطیں ہیں. دوبارہ عرض کروں گا، لاکھوں روپے خرچ کیا ہے، 30-40 دن کے لیے جا رہے ہیں، تو کم از کم 2-3 دن نکالیں اور پراپر رفیق الحرمین پڑھیں، دعوت اسلامی کے یہ جو حج تربیتی اجتماع انٹرنیٹ پر موجود ہے اسے دیکھیں، پھر میں نے مفتی علی اصغر صاحب کے سلسلے کے بارے میں بتایا اس کو دیکھیں، ایک بڑی خوبصورت وی سی ڈی اور میموری کارڈ جاری کیا گیا پچھلے دنوں، امیر اہل سنت کے پچھلے سال جو حج کے مناظر ہیں وہ تو ضرور دیکھیں، تاکہ آپ کے دل میں مزید شوق پیدا ہو کہ کس باذوق طریقے سے یہ حج کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ اس حج کے صدقے ہمیں باذوق، باشوق اور شریعت کے مطابق حج کرنا نصیب فرمائے. اب چونکہ یہ ساری باتیں ہو گئیں اور اب کدھر جانا ہے؟ حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے۔ سیدی اعلی حضرت لکھتے ہیں نا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، جب آپ کے قافلے میں یہ اعلان ہوگا کہ اب مدینے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، مکے سے مدینے کا سفر تقریباً 425 کلومیٹر ہے، بس میں جائیں تو 6-8 گھنٹے، بعض اوقات زیادہ وقت بھی لگ جاتا ہے، مگر یہ سفر زندگی کا یادگار سفر ہوتا ہے، کیونکہ اب دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اب کچھ دیر میں مدینہ آنے والا ہے۔ جب بورڈ آتے ہیں نا کہ مدینہ اتنا کلومیٹر رہ گیا ہے، تو دل کی کیفیت بدلتی ہے کہ واقعی مدینہ آنے والا ہے، نبی پاک کا روزہ آنے والا ہے، وہ مدینہ آنے والا ہے جس کے لیے ساری زندگی تڑپ رہا تھا۔ کیوں نہ تڑپوں کہ میرے آقا وہاں ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑا ہے وہ آقا وہاں ہے، اور نبی پاک کا وہ فرمان کیسی ہماری ہمت بندھاتا ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو ایک عاشق رسول کیوں نہ تڑپے کہ مدینے جاؤں، آقا کے قدموں میں پہنچوں اور نبی پاک سے شفاعت کی خیرات لوں، میرے آقا شفیق ہیں، مہربان ہیں، غلاموں پر مہربان ہیں۔ سبحان اللہ، اگر آپ اپنا ذوق بڑھانا چاہتے ہیں تو نعتیہ کلام اپنے ساتھ لے کر جائیے گا، سیدی اعلی حضرت کی ہدایت کے بخشش جو کتاب ہے اس کا مطالعہ کیجیے، امیر اہل سنت کی کتاب وسائل بخشش جس میں بڑے پیارے پیارے کلام ہیں وہ آپ کے مطالعے میں ہوں، اور اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ ایک اور کتاب ہے رفیق الحرمین کے ساتھ، مکتبۃ المدینہ سے لے لیجئے گا، عاشقان رسول کی 130 حکایات۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے عاشقوں کے واقعات پڑھیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ بزرگوں کا کیا انداز تھا مدینے جانے کا، شرم آنے لگ جاتی ہے کہ میں اور مدینے جا رہا ہوں، خدا کی قسم شرم آتی ہے مجھ کو، کہاں وہ مدینہ کہاں میں کمینہ، اپنے اعمال اپنے گناہ یاد آئیں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں کیسے جاؤں گا، آقا سے کیسے منہ دکھاؤں گا، تمہارے تو وہ احسان اور نافرمانیاں اپنی، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے۔ یہ کیفیات ہوں، یہ جذبات ہوں، اور مدینے کا راستہ ہو، اللہ اکبر، آنسو بہ رہے ہوں۔ شاعر لکھتے ہیں نا، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی ناتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں، یہی رسم عاشقی ہے یہی جانے بندگی ہے، سر رکھ کے نہ اٹھانا سرکار کی گلی میں، سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی، جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں۔ ارے مدینے جانے کو غلام کیوں نہ تڑپے، نبی پاک وہاں ہیں۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، مدینہ اس لیے عطار، جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا، میرے دلبر مدینے میں. دیکھو دیکھو جب مدینے کے راستے میں ہونا نا تو سیدی اعلیٰ حضرت ہمیں جھنجھوڑتے ہیں, فرماتے ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ, او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں فرشتے اپنی حاضری کو ترس رہے ہیں اور مجھ گناہگار کو بلایا گیا ہے. میرے آقا نے مجھے یہ موقع عطا کیا ہے, میں اس قابل نہ تھا. یاد رکھیے گا میٹھے اسلامی بھائیوں, دنیا میں کسی کی ایک بات بات نہ مانے, دو بار نہ مانے, وہ منہ نہیں دیکھتا, ہمیں اپنے قریب نہیں بلاتا. ارے گھر کیسے بلائے گا جس کی بات نہ مانی ہو. ہم نے آقا کی کتنی باتیں نہیں مانی, کتنی نافرمانیاں کی ہیں, اور اب مجھے مہمان بنایا جا رہا ہے, اب مجھے مدینے بلایا جا رہا ہے. اس کیفیت میں جانا کہ آقا میں کب آنے کے قابل تھا, رحمت نے یہاں تک پہنچایا, سرکار پہ تن من جان فدا, سرکار توجہ فرمائیں.
کب آنے کے قابل تھا,
من جان ودا, سرکار پہ تن من جان ودا,
سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ.
یقین کریں, یقین کریں جو مدینے کا راستہ ہے نا اس کو دیکھ کر دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, واروں قدم قدم پہ ہر دم ہے جانے نو, واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو, یہ راہ جا فضا میرے مولا کے.
واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو,
قریب آتا جائے گا. اے کاش اس وقت ذوق ساتھ دے, دل پر کیفیت طاری ہو جائے. درود پاک پڑھتے رہیے گا, اپنے گناہ یاد کیجئے گا, آقا کی مہربانی یاد کیجئے گا. اور یقین کریں جب مدینے کا بورڈ آتا ہے نا, مدینہ منورہ اتنا کلومیٹر باقی ہے, تو دل کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے. ہوئی امید بارآور مدینہ آنے والا ہے, جھکا لو اب ادب سے سر, مدینہ آنے والا ہے انشاءاللہ. مدینہ قریب آتا جائے گا, دل کا رنگ بدلتا چلا جائے گا. اور یقین کریں جب مدینہ قریب آ جائے نا, اور ممکن ہو تو بس والے سے گزارش کر کے تازہ وضو کر لیجئے گا, تاکہ با وضو مدینے میں داخلہ نصیب. اور میں صحیح بتاؤں, کسی کی عشق والی ناک ہونا, اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے اور اسے مدینے لے جائیے, وہ ہوا بتائے گی, وہ فضا بتائے گی, وہ کیفیات ہی کچھ اور ہیں. ساری دنیا گھوم کر دیکھ لیا, جو لطف, جو پاکیزہ فضائیں, جو معمبر ہوائیں مدینے میں ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, وہ کہیں دنیا میں نہیں ہیں. شاعر لکھتے ہیں نا, عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں, عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. یہ فضائیں پاکیزہ ہیں. شاعر لکھتے ہیں نا, مدینے جا کے ہم سمجھے, مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں, ہوا پاکیزہ پاکیزہ.
مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں,
پاکیزہ پاکیزہ.
مدینے میں داخل ہو چکے ہیں، کیا فضائیں ہیں، کیا ہوائیں ہیں، ذرے ذرے کو چومنے کو جی چاہ رہا ہے، میرے آقا کی گلیاں ہیں، میرے آقا کا شہر آ گیا، میں گناہگار مدینے آ گیا۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں بھی جلدی نہ کیجئے گا، تھک گئے ہیں تو آرام کیجئے، اپنے کمرے میں جائیے، آرام کرنے کے بعد فریش ہو کر نئے کپڑے پہننے، خوب غسل کیجئے، نئے کپڑے پہنیے، مسواک کیجئے، میرے آقا کو مسواک پسند تھی، خوشبو لگائیے، آج تو امامہ پہننا ہے نا، امامے والے آقا کے پاس جا رہے، نیا امامہ بھی پہنے، سنت والا لباس پہنے، اور اب ہاتھ باندھے روتے ہوئے مسجد نبوی شریف کی طرف جانا ہے، اور اس کیفیت کے ساتھ جانا ہے کہ نبی پاک کو منہ کیا دکھاؤں گا، آقا نے تو کرم کر لیا ہے، بلا لیا ہے، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ تمہارے دکھانے کے قابل، پر لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ محسوس ہو رہا ہے کہ مسجد نبوی شریف قریب آ رہی ہے، نور والی برکت والی ہوائیں آ رہی ہیں، بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سر جھکا ہوا ہے، دو قسم کی کیفیات چل رہی ہیں کہ مجرم ہوں کیسے جاؤں، اور ایک کیفیت دل میں آتی ہے کہ میں اپنے آقا کے پاس نہیں جاؤں گا تو کدھر جاؤں گا، میرا دنیا میں ہے کون، مجھے بخشش کروانی کس نے ہے، شفاعت کی خیرات کس سے لوں گا، ارے غلام آقا کے پاس نہیں جائے گا تو کدھر جائے گا، رحمت آقا دلاسا دے رہی ہے، اور اسی کیفیت میں چلتا چلا جا رہا ہوں کہ ایک بھاگا ہوا مجرم اپنے آقا کے دربار میں معافی مانگنے، اپنے آقا کی بارگاہ میں مغفرت اور شفاعت کی خیرات لینے جا رہا ہے۔ اسی کیفیت کے ساتھ اب سبز گنبد کے قریب پہنچ جائیے گا، اور اب اے لیجئے وہ سبز گنبد جس کو تصویروں میں دیکھا تھا، جس کو فقط ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھا تھا، سچ مچ یہ سبز گنبد ہمارے سامنے ہے، کیا خوبصورت نظارہ ہے، بتائیے نا کہ دنیا میں ایسا کوئی نظارہ کہیں اور موجود ہے، ساری دنیا میں اس سے حسین منظر کوئی نہیں، خوب درود پاک پڑھنا ہے، خوب التجائیں کرنی ہیں، نبی پاک کی بارگاہ میں التجائیں کرنی ہیں۔ ہمارا ایک مدنی قافلہ جب گنبد خضرا پر حاضری کے لیے گیا، کیا انداز تھا، کیا کیفیات تھی، آئیے اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ مزید ذوق پیدا ہو، اللہ تعالی ہم سب کو عشق رسول سے لبریز مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم۔
اسلامی بھائیوں، وہ سبز گنبد جس کو دیکھنے کی تمنا زندگی بھر رہی، اے لیجئے وہ میٹھا میٹھا پیارا پیارا سبز گنبد آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، آئیے اپنی آنکھوں سے اس کا دیدار کر لیجئے۔ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلوۃ والسلام علیک یا خیر خلق آپ کا بھاگا ہوا مجرم آپ کے دربار میں، اسلوک شفاعت یا رسول اللہ، اسلوک شفاعت یا رسول اللہ، دکھا سبز گنبد تو بولی یہ آنکھیں، یہ نقشہ ہے دل میں جمانے کے قابل، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، اے میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا، شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، مجھ سا آسی بھی ہے مہمان مدینے والے، مجھ کمینے کو مدینے میں بلایا تم نے، ہے یہ احسان احسان مدینے والے، گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا، آقا اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجئے گا، وہ گناہگار پہ احسان مدینے والے، آقا
شفاعت یا رسول اللہ، اصلوں کا شفاعت یا رسول اللہ، ایک بار نگاہ اٹھا کر دیکھ لو آقا بھائی، اپنے ان گناہگاروں کی طرف آقا، اپنے نافرمانوں کو ایک بار دیکھ لو آقا، یا رسول اللہ سینکڑوں کے دل منور کر دیے، اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو آقا، بھیڑ ہے رج و علم کی میرے گرد آقا، اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دلے بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں شہریار ہم بھی ہیں، بلاتے رہنا آقا، نوازتے رہنا آقا، نگاہوں میں رکھنا آقا، آقا محشر میں بھول نہ جانا آقا، آقا بڑا گناہگار ہوا آقا، آقا مجھے بھول نہ جانا آقا، آپ سے بڑی محبت ہے آقا، آقا ہوں گناہگار مگر آپ کا دیوانا ہوا آقا، آپ کے غلاموں کا غلام آقا، آپ کے سگوں کا سگ میں آقا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دلے بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں، اپنے دل کی کیفیت اپنے آقا سے عرض کیجئے گا، ان سے نہیں کہیں گے تو کن سے کہیں گے، ہمارا کون ہے ان کے سوا، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے،
آنکھ جمے گو بیٹھے سر تیرا کا نظارہ کر لے، آنکھ جمے گو بیٹھے سر تیرا کا نظارہ کر لے، نکل جا میرا کا دریا کے پاس عالم بن کے
رسول اللہ، آپ کا بھکاری آپ کے دربار میں آیا آقا، پاک پڑھنا ہے، خوب نبی پاک سے دل کی باتیں کرنی ہے، اسالو کا شفاعت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ سے آپ کی شفاعت کا سوال ہے، اس کی تکرار کرنی ہے، اس کے بعد موقع ملے تو باب البقیع پہ جائے، باب البقیع کے ذریعے اگر موقع مل جائے سبحان اللہ، باب السلام سے بھی جا سکتے ہیں، اب روضہ رسول پر سنہری جالیوں پر جانے کا وقت ہے، اب سوچئے کیا ادب ہونا چاہیے، کیا کیفیت ہونی چاہیے، نبی پاک کے قریب جا رہا ہوں، بالکل سراپا ادب، اور جس کو کہتے ہیں نرستے ہوئے کانپتے ہوئے چلا ہوا ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا، بس اس کیفیت میں سر جھکا ہو، درود پڑھتے پڑھتے نبی پاک کے روزے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوں، اب نقش و نگار پر ادھر ادھر نظریں نہیں ہونی چاہیے، موبائل تو بالکل بند ہونا چاہیے، بس آقا کی بارگاہ میں رجوع لائیں، درود پاک پڑھتے رہیں، اپنے دل کی بات کریں نبی پاک سے، ماشاءاللہ ایک بڑا پیارا وظیفہ بھی امیر اہل سنت نے ہمیں عطا کیا ہے کہ جو کوئی شخص روضہ رسول پر سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ درود پاک پڑھ لے، اور وہ کس طرح پڑھنا ہے کہ پہلے پڑھنا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ پڑھ کے 70 مرتبہ پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، اب جب یہ پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کے جواب میں یوں کہتا ہے، اے فلاں تجھ پر اللہ کا سلام ہو، پھر فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ اس کی کوئی حاجت ایسی نہ رہے جس میں یہ ناکام ہو۔ یہ بھی پڑھیے، جتنی دیر تک ذوق ساتھ دے آپ کے لیے آسانی ہو درود پڑھتے رہیے، مختلف سیغوں کے ساتھ پڑھتے رہیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، جو درود آپ کو یاد ہے پڑھتے رہیں، آقا سے شفاعت کی خیرات مانگتے رہیں۔ نبی پاک کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے، عربی نہیں آتی، آپ اردو میں اپنی مادری زبان میں عرض کریں، آقا سب کی بولیاں جانتے ہیں، اپنے دل کی بات کریں نبی پاک سے، عرض کریں آقا سے، ان کی شفاعت مانگے، ان کا عشق مانگے، ان کی سچی غلامی مانگے، بار بار ان کے قدموں کی حاضری مانگے۔ بڑے کریم ہیں، بڑے شفیق ہیں، وہ گناہگاروں کو سینے لگانے والے ہیں، آج پہنچے ہو تو مانگ لو ان سے جو مانگنا ہے۔ اور اس کے بعد میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بغیر پیٹھ کیے آپ نے دائیں طرف تھوڑا سا سر رکھنا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی سلام پیش کریں، مزید دائیں آئیں گے تو حضرت عمر فاروق کو سلام پیش کریں، پھر دوبارہ درمیان میں آ کر شیخین کریمین کو سلام پیش کریں۔ امیر اہل سنت نے رفیق الحرمین میں سلام کے سیغے بھی لکھے، کیسے سلام پیش کرنا ہے وہ بھی تفصیل سے لکھا ہے۔ اور اس کے بعد آپ اب مدینہ پاک میں جتنے دن رہیں وہی کام، فضول باتیں نہیں کرنی، بھاگا ہوا مجرم آیا ہے، مجرم کے نخرے نہیں ہوتے، عبادت کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے، خوب درود۔ آپ مدینہ پاک میں 8-10 دن کے لیے گئے ہیں، ایک قرآن پاک پورا ختم کریں، کوشش کریں کہ زیادہ وقت مسجد نبوی میں گزرے، لوگوں کے دن میں 2 گھنٹے مسجد نبوی شریف میں گزرتے ہیں، باقی حاجی 20-22 گھنٹے مدینہ شریف میں ہوٹلوں میں گھومنا پھرنا شاپنگ، اس لیے نہیں گئے۔ پڑے رہو، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، پڑے رہے آقا کے قدموں، بھکاری بن کر پڑے رہے، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، آپ کی چوکھٹ پہ آ گیا ہوں یا رسول اللہ، بن کے آیا ہوں سوالی آقا، آپ کی چوکھٹ پہ فقیر آیا ہے، یہ کیفیت رہے حضور، غلام آیا ہے، بھکاری آیا ہے۔ آپ کو تو قرآن میں رب نے فرمایا کہ فَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب تمہارے در پر کوئی بھکاری آئے تو خالی نہ لوٹانا، آقا میں بھی بھکاری آیا ہوں، میری بھی جھولی بھر دیجیے۔ یقین کریں آج بھی کرم عام ہے، درود پڑھتے رہیے، آنسو بہاتے رہیے، کوئی بعید نہیں کہ جلووں سے پردہ اٹھ جائے اور آپ کو بھی دیدار نصیب ہو جائے۔ تو ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ یہ وقت گزاریے گا، یقین کریں مدینے کے دن بڑی جلدی گزر جاتے ہیں، ایسا یاد آتا ہے پھر ساری زندگی۔ تو جتنے دن ملے ہیں عبادت میں، ذوق میں، شوق میں، درود میں گزاریے۔ مسجد قبا جائیں، وہاں 2 رکعت نفل پڑھیں گے، عمرے کا ثواب ہے۔ سید الشہداء ہو سکے تو روز جائیں، احد شریف پر حاضری دیا کریں، مزید مدینہ پاک کی زیارتیں کریں، مگر پھر اس کے بعد زیادہ وقت نبی پاک کے قدموں میں گزاریں۔ اور جب آخری حاضری کا وقت آ جائے، اب جدائی کا وقت ہو، تو اے کاش روتے ہوئے، بلکتے ہوئے، جس طرح ماں سے بچہ بچھڑتا ہے، ارے نبی پاک تو ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے نا۔ سیدی اعلی حضرت لکھتے ہیں، آغوش شوق کھولے ہے جن کے لیے حتیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کے در کی ہے۔ اور ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم، جن پہ ماں باپ فدا یا کرم ان کا دیکھو، آقا تو ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، تو پھر کیا کیفیت ہو۔ شاعر لکھتے ہیں نا، طیبہ سے لوٹنا کسی زائر سے پوچھئے، کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگا کہ روح بدن سے نکل گئی۔ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ۔ روتے روتے حاضری دیجئے، آقا سے پھر اپنے دل کا حال پیش کیجئے، عرض کیجئے حضور جدا نہ کیجئے، اپنے قدموں میں رکھ لیجئے، اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجئے گا، وہ گناہگار بے احسان مدینے والے۔ اور پھر الٹے قدموں، آنسو بہاتے ہوئے، امیر اہل سنت کا جو الوداع کا کلام ہے، کاش وہ آپ کو سننے کو ملے، پڑھنے کو ملے، کاش قسمت میرا ساتھ دیتی، موت بھی یاوری میری کرتی، جان قدموں پہ قربان کرتا، الوداع تاجدار مدینہ، الوداع تاجدار
میں جگہ بھی نظر میں مدینے کا جلوہ التجا میری مقبول فرما التجا میری مقبول فرما الوداع
کریم مجھے اور آپ کو مقبول حاضری عطا فرمائے. نبی پاک سے وعدہ کر کے آئیے گا کہ حضور آپ نے بڑی مہربانی کی اپنے در پر بلایا, اب میری زندگی آپ کی سنت کے مطابق گزرے گی, اب آپ کے بتائے ہوئے کاموں پر چلوں گا, حضور اب مجھ سے راضی ہو جائیے, محشر میں بھول نہ جانا آقا, جس طرح یہاں اپنا مہمان بنایا ہے ادھر بھی دامن میں چھپا لینا, شفاعت کی خیرات مانگیے گا. نبی پاک سے بہت ساری آپ نے باتیں کرنی ہیں, عرض کرنی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ میٹھے اسلامی بھائیوں پہلے سے اچھا ہو کر لوٹنا ہے. علماء کہتے ہیں حج مبرور کی, حج مقبول ہم چاہتے ہیں نا ہم کریں, اس کی نشانی یہی ہے کہ بندہ پہلے سے اچھا ہو کر لوٹے. بے نمازی گیا تھا تو بے نمازی نہ آئے, حرام کمانے والا گیا حرام کمانے والا ہی نہ لوٹے, بری باتیں کرنے والا, برا دیکھنے برا سننے والا, غلط صحبتوں والا گیا ہے, اگر واپس آ کر بھی وہی کیا تو پھر کیا فرق ہوا. پہلے سے اچھا ہو کر لوٹیں گے, یہ حج مبرور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو یہ سفر بھی نصیب کرے اور اس سفر میں جا کر بدلنا بھی نصیب کر دے, ہم بدل جائیں, اللہ کے اچھے بندے بن جائیں, اس کے حبیب کے فرما بردار بن جائیں, سنتوں کے پیکر بن جائیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس سفر کی قدر کرنا, یقین کرو تمہیں یہ موقع ملا ہے, کروڑوں ترس رہے ہیں, نیک لوگ تڑپ رہے ہیں, اور ہم گناہگاروں کو اگر یہ حاضری مل رہی ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی ہے. دنیا میں بھی مجھے اور آپ کو کوئی تحفہ دینا ہم اس کو ناراض نہیں کرتے, شکریہ ادا کرتے ہیں, کرنا بھی چاہیے, مگر اللہ نے اتنا بڑا تحفہ دیا, لاکھوں کروڑوں ترس رہے اور مجھے بلا لیا, ہمیں یہ موقع مل رہا ہے حج کا, ہمیں مدینے بلایا جا رہا ہے, تو اب اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے, اب وہ بری زندگی نہیں گزارنی ہے. شکریہ یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں, کہ اب ان کی باتیں ان کے احکام ان کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کرنا. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, کیا ہی اچھا ہو کہ جاننے سے پہلے ہی اچھی عادتیں اپنائی جائے, نمازوں کی پابندی ابھی سے شروع ہو جائے, سنتوں پر عمل ابھی سے شروع ہو جائے. مرد اسلامی بھائی جو ہیں وہ چہرے پہ داڑھی سے جا کر نبی پاک کی بارگاہ میں جائیں کہ حضور آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں, اب تک غلطی معاف کر دیں اب نہیں کروں گا, اچھی اچھی نیتیں کر لیں. اور اس کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے جو آج سے آپ کو اس راہ پر گامزن کر سکتا ہے, سنتوں کے طریقے پر عمل ہمیں کروا سکتا ہے. یہ ایسا پیارا مدنی ماحول ہے جہاں عشق رسول عطا کیا جاتا ہے, خوف خدا عطا کیا جاتا ہے, ہمیں مدنی کی یاد میں تڑپنا اور رونا سکھایا جاتا ہے. اس مدنی ماحول کو اپنا لیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنا, اس سے وابستہ ہونا نصیب فرمائے. اب آئیے مل کر با ادب با ذوق صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.
Oh, پہنچ جائے تیرا سفینہ، جب پہنچ جائے تیرا سفینہ، جب نظر آئے میرا مدینہ، ادب اپنے سر کو جھکا کر، ادب اپنے سر کو جھکا کر، تو صدا میرا رو رو کے کہنا، تو صدا میرا رو رو کے کہنا، تو صدا میرا رو رو کے کہنا، جب کہ
العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین. اے رب کریم، ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ، آج کے اجتماع کی برکتیں نصیب فرما. اے رب کریم، ہم سب کو بھی یہ مبارک سفر نصیب فرما، حج مبرور عطا فرما. اللہم ارزقنا حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا وتجارتا لن تبور یا عالم ما فی الصدور، اخرجنا یا اللہ من الظلمات الی النور. اے رب کریم، ہمیں بھی احرام پہن کر لبیک پڑھتے ہوئے تیرے گھر کی حاضری عطا فرما، ہمیں بھی طواف خانہ کعبہ نصیب فرما، ہمیں بھی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا نصیب فرما. اسی سال ہمیں بھی منا، عرفات اور مزدلفہ کی حاضری عطا فرما. آقا کے در کی بار بار حاضریاں ہمارا مقدر فرما دے. اور اے اللہ، جب آخری وقت ہو، ایمان والی، عافیت والی، کلمے والی، نبی پاک کی دید والی اور مدینے والی موت عطا فرما.
جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما دے، جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس نصیب فرما. اے اللہ، تیرے اور تیرے حبیب کے گھر کی باتیں ہوئی ہیں، اس خوبصورت تذکرے کا واسطہ ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. برکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.